ميزو النساء إرفانا مزول سادية أسلم شمير سلطانة فوزية خالد بي بي آلية محمد سائمة سعيد رضية غازي كوثر أيوب مسز صغرية ياسر شيخ النواز زمر قديم شازية ميمونة سائمة كرني شهلا سمرين برهان سبيها خان شمر شهباز مصطفى فاطمة حسين سيما گل نائلة جی سو الحمد للہ اٹینڈنس آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ناؤ ہماری شیئرنگ کا سیشن ہے. آج کون شیئر کرنا چاہتا ہے اپنی فیورٹ آئر؟ جی آج شیئرنگ کے لیے کون ریڈی ہے؟ سسٹر سمینہ آپ؟ میرے خیال سے اب کافی دن ہو گیا میں آپ کو نہیں سنا. آپ ریڈی ہیں آج سسٹر سمینہ اینڈ سسٹر کے اے ٹو تھری؟ سسٹر کوثر اینڈ سسٹر سمینہ آپ بتائیں آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کوئی بھی آپ میں سے آئے اور سسٹر تمیز النساء آپ بھی ہیں روم کے اندر تو آپ بھی اگر ریڈی ہیں فیورٹ آئے شیئر کرنے کے لیے تو پلیز ہینڈ ریز کریں. جی اوکے اچھا سسٹر مسعودہ آپ ریڈی ہیں؟ سسٹر تمیز النساء آپ ریڈی ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں یا پھر سسٹر کوثر آپ ریڈی ہیں؟ بیکاز میں چاہی تھی کہ آج ڈیفینیٹلی کہ کوئی اور کوئی نیا شخص شیئر کرے کیونکہ ماشاء اللہ سسٹر جویریہ تو اکثر ہی ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں. اوکے اس کا مطلب ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی آج کے لیے تیار نہیں ہے. اوکے سر انشاءاللہ پھر یہ کہ ہم آج کے اس لیسن کو اسکپ کرتے ہیں یعنی کہ یہ ٹائم اس میں نہیں دیتے. ٹھیک ہے تو نیکسٹ ٹائم سے آپ لوگ سب پریپئر ہونے چاہیے نا. ہر ایک آپ میں سے آپ کی یعنی کہ اس کورس کی ڈیوٹی بھی ہے نا کہ آپ سب نے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے. رائٹ ٹھیک ہے تو نیکسٹ کلاس میں پھر اگر میں کسی کا نام لوں تو پھر آپ لوگ ضرور پریپئر ہونے چاہیے ہیں بات کرنے کے لیے. آلریڈی کلاس میں آنے سے پہلے اپنے نوٹس لے لیا کریں اور سامنے رکھا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کہ مائک پہ آنا ذرا ہیزیٹیشن لگتی ہے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کہ ٹھیک ہے سسٹر جویلی آپ مائک لے لیں پلیز ان شاء اللہ تعالیٰ پلیز شیئر کریں. جی سسٹر کیا صرف میرے پاس وائس نہیں تھی؟ میں نے مائک فری کیا تھا. سسٹر جویری آپ ریڈی ہیں؟ جی یس مائک از لاکڈ. اچھا سسٹر انڈر آؤٹ کیا تو تھا ایک سیکنڈ میں سو پھر سے کرتی ہوں آپ ٹرائی کریں ان شاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری مجھے لگتا ہے میرے پاس تھوڑا سا ڈیلے ہے وائس کا. انشاءاللہ یہ آیت نمبر 146 بہت امیزنگ سی آیا ہے اور جب ہم نے تفسیر سے سبیل الجنہ میں اس کو دیکھا تھا تو اس میں سبیل الرشد اور سبیل الغی کا بہت خوبصورت جو ہے وہ سمجھ ہمیں آتی ہے کہ صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ نہیں ہے بلکہ زندگی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, زندگی میں بہت سارے کرس کراس ہیں, یو نو انٹرسیکشنز ہیں, تو تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کون سے راستے پہ جا رہے ہیں, کوئی بھی ایک لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں سبیل الرشد پہ جاتے جاتے سبیل الغی کی طرف لے جائے. تو یہ آیت بہت خوبصورت ہے ہمارے لیے ریمائنڈر کے طور پہ کہ ہم ان میں سے نہ ہو جو جھٹلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو راستے سے مطلب راستے کو دیکھ کے بھی راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ یہ کہ قرآن کی آیت ہمارے سامنے آ گئی, سب قسم کی دلیل بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن پھر انہوں نے کذبوا جھٹلا دیا, اور پھر یا پھر ہم اپنی غفلت کی وجہ سے وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دونوں ہی کام ایسے ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ. اور سب سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کر دی کہ جو ہے وہ کبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ کبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو جھٹلانے سے بھی بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں غافل ہونے سے بھی بچائے ان آیات کی طرف سے, اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہم دیکھ لیں تو پھر ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جائیں سبیل الرشد کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جزاکم اللہ خیر کثیر, ماشاء اللہ ویری گڈ سسٹر جویریا, بہت اچھا ریمائنڈر آپ نے دیا اور الحمدللہ ہم سب کے لیے ہی ہے. اور صحیح بات ہے کہ بعض اوقات سب ٹائم یہ بھی خوف آتا ہے نا, بلکہ انسان کو اپنے عمل میں چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ایک چیز ہم بار بار سن رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن کے بھی پھر ہم سمجھے کہ نہیں اٹس اوکے, یعنی کہ انسان جو ہے وہ امیون ہو جائے اس چیز کے لیے نا. واقعی میں قرآن کی چاہے ایک چھوٹی آیت ہو بڑی آیت ہو, چھوٹا حکم یا بڑا حکم, سب ہی بہت امپورٹنٹ ہے. سو الحمد للہ, ایک سیکنڈ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے سسٹر, ہمیں آپ بھی لیجیے. شاید سسٹم میرا کے ساتھ انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہوگا, بہرحال تو انشاءاللہ بھی کہ ہم اس کو یہیں پر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کو ہم خیر میں لگا سکیں, اور بیکاز ہمارے جسم کا ایک ایک جو عضو ہے تو وہ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت بھی ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں. آمین. سو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پھر خلاصہ قرآن کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے. جز نمبر 9 ہے, اس کا تیسرا رب ہے سورۃ الاعراف 165 آیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں.
نصلی علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلاصہ قرآن میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نویں پارے کا تیسرا رخ دیکھیں گے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 165 سے ہم دیکھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. پس جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے, اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے. بہت برے عذاب کے ساتھ بوجہ اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے. پیچھے ہم نے اصحاب صف کا قصہ پڑھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم کو اپنی عقل کی بھیڑ چڑھا دیا. لکھ لیجئے اس جملے کو, اللہ کے حکموں کو سن کر عقل کو حرکت نہیں دینی. اللہ کے حکموں کو ماننا عقل کا کام نہیں ہے, لیکن جب لوگ عقل کو مانتے ہیں تو پھر تاویلات کا دروازہ کھلنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر اللہ کے حکم کو تولتے ہیں. اگر تو ان کی عقل پہ پورا اترا تو مان لیں گے, اور نہ پورا اترا تو نہیں مانیں گے. تو پھر وہ اللہ کے حکم کی نہیں عقل کی پیروی ہوئی, اور اللہ نے ہمیں عقل کی پیروی کا حکم نہیں دیا. اسی لیے ان لوگوں کے اوپر جب عذاب آیا تو تین گروہوں میں لوگ جو بٹے, ان میں سے صرف وہی نجات یافتہ گروہ ہے جنہوں نے روکا. الذین ینہون عن السوء, نوٹ کیجئے گا, یہ نہیں کہا کہ ان کے کہنے پہ لوگ رک گئے. یہ کوئی کام نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے روکا پھر رکے. دیکھا جائے تو انہوں نے روکا تھا, رکے کوئی نہیں لوگ, پھر تو یہ کہنے والے ناکام ہوئے. ہم کہتے ہیں جی ان کو کہنا نہ کہنا برابر ہے, ان کے لیے برابر ہے, آپ کے لیے برابر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, سوان علیہم, ان پر برابر ہے کہ تو ان کو ڈرائے نہ ڈرائے. یہ نہیں کہا کہ سوان علیکم, تو کیا پتا چلا. کہنے والے کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوگا اور اس کو اس چیز میں خیر ملے گی. تو عمل کی بات کیا نکلی, کہ جب بھی کہیں سوسائٹی میں کوئی برائی ہو تو خاموش گونگے شیطان نہیں بن کے بیٹھنا, اور اس چیز سے روکنا ہے مناسب طریقے سے. رک تو عذر ہو گیا, اور پکڑے جاتے ہیں وہ لوگ جو برے کام کر رہے تھے, اور وہ بھی پکڑ جنہوں نے روکا بھی نہیں. فلم اتو اما نہو انہ کل نالحم گونو قرادتن خاصین, بس جب انہوں نے سرکشی کی اس معاملے میں جس سے کہ ان کو روکا گیا تھا, کہ ہم نے کہا ان کو کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. بندر نقال ہوتا ہے, قومیں بھی جب نقال ہو جائیں, جب وہ دوسروں کو اس طرح کاپی کرنے لگیں کہ جیسے کہ وہ چیز انہی کے لیے بنی ہے, تو وہ بھی بندر ہی جیسے بن جاتے ہیں. دیکھا جائے تو آج ہم بھی تو اپنی زندگی گزارنے کے ہر قانون میں بندر بنے ہوئے ہیں. کبھی کسی ایک قوم کی رسموں کو, کسی ایک قوم کے طرز زندگی کو, ان کے طریقے معیشت کو اپناتے ہیں, کبھی دوسرے کے. وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ, اور جب تیرے رب نے پکارا کہ البتہ وہ مقرر کر دے گا ان کے اوپر قیامت کے دن تک ایک ایسے شخص کو جو ان کو بہت برا عذاب چکھائے گا, بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے, اور وہ بے شک بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے قوموں پہ, کہ جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں, اللہ کے حکم نہیں مانتی, تو اللہ برے حکمران ان پہ مسلط کرتا ہے. یہاں خاص طور پہ یہود پر جو ایسے بادشاہ گزرے ان کی طرف بھی اشارہ ہے. اور دوسری سزا ایسی قوموں کو اللہ کیا دیتا ہے, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اور ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑوں میں بانٹ دیا, گروہوں میں بانٹ دیا, کچھ ان میں سے نیک ہو گئے اور کچھ اس کے سوا ہے. پھر ہم نے ان کو اچھے دنوں سے بھی آزمایا, اچھی چیزوں سے بھی آزمایا, اور بری چیزوں سے بھی آزمایا, کیوں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, کبھی خوشی کا پیپر بیچ کے عظمت ہے, کبھی غم کا پیپر دے کے عظمت ہے, کبھی نعمت دے کے عظمت ہے, کبھی نعمت چھین کے عظمت ہے. مقصد کیا ہے, پلٹاؤ, آجو میری طرف, بھولے ہوئے تمہیں کسی رب کی ضرورت نہیں تھی, آجو, یہ غم دے کے تم کو بلا رہا ہے. اور اگر خوشی میں ہو تو اتنے مدہوش ہو, تو پلٹ اپنے رب کی طرف جو تمہیں ابدی خوشیاں دے سکتا ہے اور جو تمہاری خوشیوں کو چھین بھی سکتا ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے, فخلف من بعدہم خلف, بس ان کے بعد ایسے جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنائے گئے. وہ دنیا کا سامان تو لے لیتے تھے, یعنی دنیا کی قیمت وصول کر لیتے تھے, دنیا کے فائدے پانے کے لیے کتاب کو پیچھے ڈال دیتے تھے. اور وَيَقُولُونَ يَسْتَغْفِرُ لَنَا, اس کو ہائی لائٹ کر لے, یہ ہے وہ آیت جو حقیقت میں انسان کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینی چاہیے, کہ جب لوگ کتاب کے وارث بنائے جائیں, پھر اس میں سے جب کوئی دنیا کا فائدہ ان کو ملے, تو وہ فائدہ نہ چھوڑیں اور مسئلے کو نرم کر دیں, حکم کو بدل دیں. اور جب لوگ کہیں بھائی تم دیندار ہو کے یہ کام کر رہے ہو, تو کہتے ہیں يَسْتَغْفِرُ لَنَا, اللہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے گا, وہ بڑا بخشنے والا ہے, ہماری چلتی نہیں ہے کسی کے آگے, بچے ہماری مانتے نہیں ہیں, سسرال کا معاملہ ہے, شوہر کا مسئلہ ہے, بیوی کا معاملہ ہے, اور دیکھو نہ پھر اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے. وہیں آتی ہی مردوں مسل ہو یا خزو, پھر دوبارہ کیا ہوتا ہے, دوبارہ پھر وہی آفر آتی ہے, پھر لے لیتے ہیں. کتنا کھیل ہے, تھپڑ مارے اللہ سے انسان کے منہ پر, کہ جو اللہ کے ایک حکم کو توڑے, توبہ کرے, استغفار کرے, پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو لے لے. کتنی زبردست آیت ہے یہ, مجھے تو پڑھتے ویسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں، جیسے کہتے ہیں اچھا جی پھر دیکھنا وہی تم کرو گے، آج تمہیں روکا ہے ذرا تکلیف آتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہائے اللہ جی معاف کر دے، اللہ کہتا ہے کر دو فرشتوں ان کو معاف، پھر دوبارہ موقع آتا ہے پھر یا خزوہ، پھر چھوڑتے اس کو بھی نہیں ہے. الم یو خز علیہ میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں پختہ وعدہ نہ لیا گیا تھا؟ کس بات کا؟ کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر حق کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے. ودرسوا ما فیہ، اور وہ اس کو پڑھائے گے جو اس میں تھا، جو ان کو نصیحت کی گئی ان باتوں کی. اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں. افلا تعقلون، تمہیں نہیں عقل، سوچتے نہیں ہو، سمجھ نہیں آتی؟ اس دنیا دنی کے چار دن کے فائدے سمیٹنے کے لیے آخرت کو رسک پہ رکھتے ہو. کتنا کم عقل ہے وہ انسان. ہم سب اس کم عقلی کا شکار ہیں. ہم صرف اس چار دن کی بات، ہم صرف اس چار دن کی چکا چوند، چار دن کی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی موقع آتا ہے عمل کا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر کہتے کیا کریں، پھر اب لوگوں میں تو رہنا ہے، پھر دنیا بھی تو رکھنی ہے. کوئی کہتا ہے ایک ہی بچہ ہے، کوئی کہتا ہے جی ایک ہی بیٹی ہے، کوئی کہتا ہے جی خاندان کا معاملہ ہے. تو اللہ بھی تو ایک ہے، اس کا حکم بھی تو ایک ہے، اللہ کا رسول بھی تو ایک ہے. اللہ روٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں، لیکن لوگ ہم سے نہ روٹے. کتنا ڈرتے ہیں ہم لوگوں سے، اور ان لوگوں سے کہ چلتے چلتے پاؤں مڑے تو اپنی ہی ٹانگ پکڑ کے بیٹھ جائے انسان. اتنا کمزور انسان اتنے بڑے مالک کی بات چھوڑتا ہے. تصور میں لائے ذرا اللہ کی ذات اگر دنیا میں نزول فرما لے. صرف موسیٰ علیہ السلام اس کی تجلی کو دیکھ نہیں سکے تھے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، بھی سورت الاعراف میں ہم نے پڑھا، لیکن یہ آگے پڑھیں گے شاید، بہرحال اسی سورت میں آتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. دن میں پانچ بار جس کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بار بھی کبھی اس کا تصور آتا اس کو منہ دکھانے؟ فلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں. اس کے برعکس اللہ کو وہ لوگ مطلوب ہیں جو والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں. بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ دو چیزوں کا یہاں تذکرہ ہے، نماز اور کتاب. اور یہی تو رب کے ساتھ کمیونیکیشن کے طریقے ہیں. نماز میں بھی ہم اللہ کو اپنی سناتے ہیں، اور قرآن میں ہم اللہ کی سنتے ہیں. یہ دو چیزیں زندگی میں ٹھیک ہو جائیں تو بندے کو لوگوں کا ڈر بھول جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد جو ایک بہت بڑی چینج آتی ہے انسان میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ڈر ختم ہوتا ہے. قرآن اور کچھ بھی نہ کرے نا، تو کم از کم لوگوں کو مٹی کے پتلے بنا دیتا ہے. ہم بظاہر ان کی چمکتی چمڑی کی بجائے ان کے اندر بھرے ہوئے گند کو دیکھ سکتے ہیں. جب یہ بت ٹوٹتا ہے نا، پھر اصل کام ہوتے ہیں. ورنہ یاد رکھے، کتابیں پڑھ کے بھی اور نمازیں پڑھ کے بھی لوگوں کے بت ہم نہیں توڑ پاتے، اور یہ بت توڑنے بہت ضروری ہے. میں تو سوچتی ہوں کہ ایک شارٹ کٹ صرف اور صرف یہ بت پرستی جو انسانوں کی صورت میں ہمارے ارد گرد ہے، اس کو توڑنے کے اوپر کیا جائے. اس کے بعد یقین کرے، جو لوگ اس چیز کو کرتے ہیں نا، وہ بہت قرآن نہ بھی پڑھے، نہ بھی بہت زیادہ نفلی عبادات کرے، لیکن وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتے ہیں. ہم تو جبری غلام ہیں، ہم لوگوں کے غلام، ہم رسموں کے غلام، ہم خاندانوں کے غلام، ہم لوگوں کی لکس کے غلام، ہم لوگوں کے اشاروں پہ ناچنے والی پتلیاں. افلا تعقلون، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے ہم کو. جب قوموں کا یہ رویہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو ان کے اوپر وبال بنا دیتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اللہ نے تورات جیسی خوبصورت کتاب ان کو دی، کہا مانو، کہا نہیں نہیں بڑی مشکل ہے، کہا اچھا. احد پہاڑ اپنی جگہ سے اوپر اٹھا اور سر پہ معلق ہو گیا. اسی کا تذکرہ، وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھا دیا پہاڑ کو ان کے اوپر، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ گویا کہ یہ بھی ان کے اوپر بھی والا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی قوت کے ساتھ، اور نصیحت پکڑو جو اس میں ہے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. کیا مضبوطی سے پکڑا ہوا آج قرآن ہم نے. یہ نہیں کہا خُذُوا بس لے لو، بھی قوت، پیچھے سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے، یہاں پھر آ گیا قوت سے پکڑنا. کیا ہر حال میں اس کتاب کو پکڑو، لوگ راضی ناراض پکڑو، خوش ہو غم ہے پکڑو، بیمار ہو صحت ہے پکڑو. یہ کتاب تمہارے علم میں، تمہارے عمل میں، تمہاری سوچ، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارے طرز زندگی میں چھلکے. یہ کتاب الگ صفوں پہ نہ لکھی ہو، تمہاری زندگی کے صفوں پہ لکھی ہو. پھر نصیحت پکڑو. آج کتنا کام ہے اس کتاب سے بس کرو کا. آپ پڑھ لیں، چھ چھ قرآن پڑھ کے بیٹھ دیں دو چار گھنٹوں میں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس کرو، کتنا ہے بچنا ہے تو بس کرو. کبھی قرآن میں آپ ایک جگہ بھی یہ نہیں پڑھیں گے کہ لوگوں قرآن پڑھا کرو تاکہ بچ جاؤ آگ سے. نہیں، نصیحت، یتفکرون، یتذکرون، تعقلون، عقل استعمال کرو. پھر اللہ ہم سب کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہے جس کو وعدہ الاس کہتے ہیں. ایسی آیات کے نمبر الگ سے لکھا کریں اپنے پاس، لسٹ بنائیں تاکہ آپ کو یہ موٹی موٹی آیات پھر یاد ہو جائیں. ان کو یاد کریں جب بھی بات ہو، ریفرنس ہو، کل درس آپ کہیں ڈیلیور کریں، کہیں پڑھائیں، تو ایسے ریفرنسز پہ ڈھونڈنے نہیں پڑتے. یہ وہ وعدہ جس کا پوری قرآن کی تفسیر میں شاید بیسیوں بار تذکرہ ہوتا ہے کہ وعدہ الاس دنیا میں آنے کے وقت لوگوں سے لیا گیا. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولادوں سے یہ وعدہ لیا اور ان کو کہا کہ تم کیا اپنے خلاف گواہی دیتے ہو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سب نے گواہی دی اپنے نفسوں کے خلاف. پوچھا کیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کس کے رب سے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے صرف ہماری روحوں سے یہ پوچھا تھا. اللہ ہمیں دن میں کتنی بار یہ جملہ پوچھتا ہوگا جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتے ہیں، جب ہم دوسروں کے پیچھے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں. اللہ ہمیں نہیں پوچھتا ہوگا، تم بتاؤ الستو بربکم، میں نہیں تمہیں پالنے والا، تمہاری ضروریات میں نہیں پوری کرتا، بتاؤ کھاتے پیتے سوتے جیتے مرتے روتے کس کے حکم سے ہو؟ پھر مجھ سے کتنا ڈرتے ہو؟ پھر میری خوشی تمہاری زندگی میں کہاں ہے؟ قالوا بلا شہیدنا، وہ بولے بلکہ کیوں نہیں ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں. اور ایسا کیوں کہا؟ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہہ دو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی خدا ہے، کوئی نبی تو آیا نہیں، قرآن تو آیا نہیں، کوئی اسلام مسلمان تم تک پہنچا نہیں. اللہ نے یہ عذر تمام کیا، حجت تمام کی کہ روحوں میں یہ فیڈ کر دی بات، تاکہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا تھا. یا وہی بات کہ انسان اللہ تک پہنچنے میں دو تین مختلف طریقے استعمال کر سکتا ہے، جس میں انسٹنکٹ، جبلت، فطرت کا یہ طریقہ ہے. ہم سب کی فطرت کے تاروں میں گندا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ، بچہ بچہ یہ پکار لے کے آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور لیکن معاشرے کے رنگ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ او تقولوا انما اشرك اباؤنا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ بے شک شرک کرتے تھے ہمارے باپ دادا ہم سے پہلے، اور ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس بات پر جو برے لوگوں نے کیا، جو باطل لوگوں نے کیا؟ یعنی اللہ کہتا ہے کل یہ تم نے آ کے کہہ دینا تھا ہمارے باپ دادا چونکہ مشرک تھے ہم بھی ہو گئے، وہ عیسائی تھے ہم بھی ہو گئے، وہ ایتھیس تھے ہم بھی ہو گئے، تمہارا اپنا دین ہے. یاد رکھیے کہ دین میں نسب نہیں چلتا، یہ جملہ لکھ لیں، دین نسب سے کنورٹ نہیں ہوتا. اللہ کی پہچان وراثت پہ نہیں ملتی، یہ ہر بندے کا ون آن ون مسئلہ ہمارے کلچر میں عام طور پہ ہوتا ہے. جو میکے کا مذہب ہوتا ہے یا ان کا مسئلہ ہوتا ہے، لڑکیاں اس پہ ہوتی ہیں، پھر شادی ہوتی ہے کچھ سال کے بعد رنگ میں رنگ رنگے، وہ کہتی ہے جو اب سسرال کا مسئلہ ہے وہی ہے، جو میرے میاں کا مسئلہ ہے نا وہی میرا. مسلک میں انسان آزاد ہے، طریقہ زندگی ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے. تو یہاں یہی بات کہہ دی گئی کہ دیکھو تم یہ نہ کل کہہ دینا کہ ہم تو پچھلوں کے قدموں پہ چلتے تھے. اور اسی طرح ہم نے بیان کر دی آیتیں، اور شاید کہ وہ پلٹ آئیں، یعنی اللہ کی ذات پلٹانا چاہتی ہے ایسے انسان کو تو ایسی بات کرتی. اب اگلی آیتیں جو ہیں یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیتیں اس شخص کو کہ جس کو اللہ نے علم دیا. یقین کریں کہ علم والوں کے ہاتھ کانپتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی ان آیات کو پڑھ کر کہ کیسے انسان علم پانے کے بعد بھٹکتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، واتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، اور پڑھ کر سنائیے ان کو خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، لیکن فانسلخ منہا، وہ ان سے یوں نکل گیا جیسے سانپ کچلی سے نکلتا ہے. یہ جو انسلاخ کا لفظ ہے نا، سانپ کے اپنی کچلی سے نکلنے کو کہتے ہیں، کھال بدلتا ہے سانپ. وہ آیات کا رنگ، اس کا ڈھنگ اتار کے اپنے جسم سے اس طرح بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ کی بات سے گویا کہ کبھی وہ رنگ ہی نہیں تھا. رنگ بدل گیا، سوچ بدل گئی، دل بدلا، ظاہر بدلا. اور فتبہ الشیطان فکان من الغاوین، اور بس پیچھے لگ گیا اس کے شیطان اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اللہم لا تجعلنا من، اچھا بھلا ایک انسان قرآن سے جڑا ہوا، اللہ کے دین سے جڑا ہوا، تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا، ابھی زندگی صرف اللہ کے حکموں پہ چلنے کا مزہ چکھنے لگی تھی کہ ایک دم شیطان کے پیچھے لگ گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگا اور بھٹک گیا. دنیا کا کوئی فائدہ دکھا، قرآن سے دور ہو گیا. کوئی پیسہ دکھا چلا گیا، کوئی مال دکھا چلا گیا، کوئی دنیا کا رشتہ مل گیا چلا گیا، کوئی نعمت چلے گی، اس جگہ ہر اپنی اس کمزوری کو انسان لکھ لے جو اس کو اللہ کی کتاب سے کسی وجہ سے دور کر دے، کورس ملا چلا گیا، جاب ملی چلا گیا، لینگویج سیکھی چلا گیا، انسان سوچے کہ کس کے بدلے میں کیا لیتا ہے، اور پھر اس کا حال کیا ہے کہ وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور جو لینے کے لیے ادھر گیا تھا نا وہ تو اس کو ادھر بھی مل جانا تھا، کیونکہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو یہاں بھی عزت دے دیتے، جتنی محنت دنیا میں کر رہا ہے یہاں کرتا، اللہ اس کی عزت کرتا، یہ جو بیہا ہے نا یہ قرآن کی آیتوں کے لیے، کیا یہ قرآن عزت نہیں دیتا، کیا یہ بزرگی نہیں دیتا، کیا یہ مال نہیں دیتا، کیا یہ محبت نہیں دیتا، کیا کمزوری ہے جس کے پیچھے انسان بھاگے اس کتاب کو چھوڑ کے، لیکن لوگ بے صبرے ہوتے ہیں، اوور نائٹ چینج چاہتے ہیں، وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو جا لگا زمین کو، جھک پڑا زمین پہ، مٹی سے بنا تھا نا مٹی کی طرف چلا گیا، مادہ پرست ہو گیا، دنیا کی محبت اتنی غالب آئی کہ اللہ کی آیتوں کا قلادہ گلے سے اتار کے پھینکا، پھر پڑھ لوں گا، پھر پڑھا لوں گا، کر لیا بہت کام اور اب نہیں کرنا، بہت ہے، موت کی صورت میں جو چیز گلے کا ہار بننے والی تھی اس کو اپنی زندگی میں اتار کے پھینکا اور ساتھ ہی زمین پہ گرا۔ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کے گلے میں واتسمو بحبل اللہ کا پندہ ڈلا تھا اور اس کتاب کے ساتھ بندہ اوپر جا رہا ہے، آپ امیجینیشن میں اگر لائیں نا تو ایک شخص زمین پہ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے خوبصورت سی رسی ڈالتے ہیں، اس رسی کو بندہ پکڑتا ہے، ظاہر ہے کہ جب پکڑ کے تھوڑا اوپر جائیں گے تو گریویٹی کا اثر ہے، پل ہوگی، ہاتھ تھکیں گے، سٹریچ ہوگی، لیکن اوپر سے آواز آتی شاباش شاباش گو ہیڈ شاباش بالکل ٹھیک، اب پاؤں چھوڑ دو، اب مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہے فخذو پکڑ لو اس کو بکوبا، پھر اس کے بعد انسان جاتا ہے، جتنا اوپر جا رہا ہوتا ہے تھوڑا سا اسٹرگل کرتا ہے، اوپر جاتا ہے اور جاتا ہے، لیکن پھر وہ اس رسی کو چھوڑتا ہے تو اخلد الی الارض، دھڑام سے نیچے گرتا ہے، وتبع ہواہ، اور پیچھے پڑ گیا خواہش کے، اپنی خواہش کی پیروی کی، لگتا ہے کہ یہ مالک کا کلام ہے، سائیکٹرسٹ جس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ اس کو کیسے لفظوں میں پیش کرتا ہے، کیسے خواہشوں کا غلام ہو کے حبل اللہ کو چھوڑ کر بندہ اتنی پستی سے نیچے گرتا ہے، اور آپ کا مشاہدہ ہوگا جتنی بلندی سے گرتی ہے اتنا نیچے زیادہ جاتی ہے، پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، جتنا قرآن کی طرف اوپر آ کے بندہ نیچے جائے گا اتنا بھٹکے گا، اور آپ کو پتا کہ یہ آیت ان بڑے بڑے لوگوں پہ فٹ ہوتی ہے کہ جو اتنے پکے دیندار تھے لیکن اللہ نے ایسی ان کی کسی جگہ پہ مت ماری کہ وہ باطل فرقوں پہ چلے گئے، یہ جو آپ معتزلہ اور جو پرانے سیکس کے نام سنتے ہیں، خوارج کے نام سنے آپ، ان کے اندر جو برائیاں آئی تھی آپ کو کیا پتا، یہ عام لوگ تھے، آج میں نام نہیں لینا چاہتی، کئی لوگ آپ کے چہروں میں آ سکتے ہیں اگر میں چند نام لوں، لیکن لینے کی ضرورت نہیں، پڑھے لکھے پروفیسر عالم اور کیا کیا نام ان کے لوگ لیتے ہوئے دس دس القاب لگاتے ہیں، لیکن کوئی ایک پرزہ خراب ہوتا ہے اندر سے، وہ تباہ ہوا ہو اور خواہشوں کے پیچھے لگ گیا، پھر ہوا کیا، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلخص، اگر تو اس پہ بوجھ ڈالے پھر بھی زبان لٹکتی ہے، اس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، او تترک یلحظ، اور اگر تو اس کو چھوڑ بھی دے تو یہ زبان پھر کھولتا ہے، لالچ کی علامت ہے، گریڈینس، دولت، لالچ، دنیا کی چیزوں کا نشہ بندے پیسے چڑھتا ہے کہ پھر رال ٹپکتی ہے زبان کی طرح، کس کی مثال ہے یہ، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہے مثال اس قوم کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، بس بیان کیجیے ان پر قصہ، شاید کہ وہ تفکر کریں، شاید کہ وہ غور کریں، کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پہ وہ خود ظلم کرتے تھے، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے پھر وہی لوگ خسارے والے ہیں، اور حقیقت کہہ کے والا قد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسانوں کو، کیا پہچان ہے ان کی، کیا اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا، یہ اللہ کا قصور ہے، نہیں، اس نے تو وعدے دے کر لے کے پیدا کیا تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا، حال ان کا کیا ہے، ان کی پہچان کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے یہ فہم کا کام نہیں لیتے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں. کیا نہیں سنتے؟ حق بات نہیں سنتے. کیا نہیں دیکھتے؟ حق چیزیں نہیں دیکھتے. کس چیز سے محبت نہیں کرتے؟ حق سے پیار نہیں کرتے. وہ لائک کل انعام، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں، یہ اینیمل لیول پہ چلنے والے لوگ ہیں. ان کی اینیمل انسٹنکٹ اتنی بڑی ہوئی، کھاؤ پیو اور مزہ کرو، جسم کے تقاضے پورے کرو، جنس کے تقاضے پورے کرو، جسم کے پہننے اڑنے کے انداز کرو، اور کھاؤ پیو چرو چگو اور دنیا سے چلے جاؤ. بلکہ جانور تو پھر بھی اچھے ہیں، بل ہم عدل، یہ تو اس سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک ہم الغافلون، یہ غافل ہے. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کو ان کے ذریعے پکارو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب وہ پا لیں گے جزا اس کی جو وہ کرتے تھے. اور ان میں سے ہم نے پیدا کیا ایک گروہ کو، وہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف، اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو چھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، سنستدریجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو وہاں سے کھینچیں گے جہاں سے وہ جانتے ہی نہیں. میں اکثر لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہوئے بغیر کسی بدگمانی کے اس آیت کو بہت سوچتی ہوں. میں کہتے ہائے یہاں درد ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہے. میں کہتی یہ فلاں وقت کا مسئلہ نہیں ہے کوئی، اس کی کہیں کڑی ملتی ہے ہمارے کسی دوسرے کام سے؟ اللہ یوں کھینچتا ہے، لا یعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں. تم کو گے تکیہ ٹھیک نہیں تھا، گردن کو بل پڑ گیا، اللہ کو پتا ہے تم نے اکڑ دکھائی تھی، تمہاری گردن ڈھیلی کرنی پڑی ہے مجھے. وہ املی لہم، اور ڈھیل دیتا ہوں میں ان کو، بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے. اولم یتفکروا، اللہ ہم سب کو کہتے تم بھی غور کرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کس بار؟ کنہوں نے؟ جو اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے کل بھی اور آج بھی. ماں بھی صاحبہم من جننا، نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون، کوئی جنونی نہیں ہو گئے کہ آپ کو کہتے ہیں باپ دادا کی رسمیں چھوڑ دو، طور طریقے چھوڑو، ان بتوں کو چھوڑو، کوئی جنون نہیں ہے. نہیں ہے وہ مگر آگاہ کرنے والا کھلم کھلا، جس کو جہنم کی آگ بھڑکتی بھی دیکھے کیا وہ لوگوں کو انجوائے کرنے کی مہلت دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی خود فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ لوگوں، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، بستروں پہ لذت لینا چھوڑ دو، جو مجھے آگ دکھتی ہے وہ تمہیں نہیں دکھتی. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، اندر کی آنکھیں نہیں کھولی زمین و آسمان کی بادشاہت کے لیے، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا کچھ بھی، اور ہو سکتا ہے کہ قریب ہو ان کی اپنی موت. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر کس بات کو اس کے بعد وہ مانیں گے؟ سب کچھ یہاں پڑھا رہے، اپنی موت سامنے آ جائے تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جسے اللہ بھٹکا دے بس کوئی اس کو راہ دکھانے والا نہیں. اور چھوڑ دیجیے ان کو ان کی سرکشی پہ اندھے بہرے بن کے پھلتے رہے. میں سوچتی صرف نفس کا بت ٹوٹ جائے نا کہ میں بڑی چیز ہوں، صرف اس پہ کام کر دے نا اب، تو شاید 80% پرابلم سوسائٹی کے یہی حل ہو جاتے ہیں. انسان ہے کیا؟ اور انسان یہ سوچے دوسرے مجھے کیا سوچتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم ہمیشہ غلط فہمی کہاں کھاتے ہیں. ایک تو کیا کہ ہم خود کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، جب ہم بہت پیسے والے ہیں، ہم بڑے خوبصورت ہیں، ہم بہت علم والے ہیں، یعنی جو بھی غلط فہمی. اور دوسری غلطی لگتی ہے لوگوں کی باتوں سے، جب لوگ الٹی سیدھی تعریفیں کر کے ہمارا دماغ خراب کر دیتے ہیں. لوگوں کی رائے پہ کبھی یقین نہ کریں، یہ لکھ لیں اپنے پاس، کبھی آپ کو کوئی نہ ہائے آپ تو بڑی نیک ہو گئی ہیں، تو اوپر سے نہ کہا کریں کہ نہیں نہیں چھوڑیں نہ، آپ ایسے نہ کریں پلیز. اندر سے کہیں دنیا کی سب سے لا علم عورت یہ ہے جو میری تعریف کر رہی ہے، آپ تو ماشاءاللہ آپ ہر وقت قرآن میں، آپ تو ساتوں دن کلاس میں آتے ہیں. جب کوئی بندہ آپ کو یہ بات کہے نا تو فوراً پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، غبارے میں جیسے ہوا بھرتی ہے نا، ایسے بندے میں ہوا بھری جاتی. اور وہ بات ان لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا دل بھی نہیں مان رہا ہوتا، بھائی اگر آپ کو لگ رہا ہے ہم بہت اچھے ہیں تو آپ بھی ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں روز آ کے اگر یہاں ہیلپ کرتی ہوں تو میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، تو بسم اللہ کیجئے آپ بھی آ جائیں، آپ کے لیے بھی جگہ بہت کھلی ہے. کبھی لوگوں کی تعریفوں سے اپنی قیمت نہ پہچانے، ایک ذات سے ضرور پوچھیں کہ میں کیا ہوں اور اللہ. میں جب لوگوں کو اپنی خودی یا مستی میں دیکھتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوں اللہ کی نظروں میں اس وقت یہ کیا ہے، اور اگر کوئی میری تعریف کرے نا تو میں اس وقت فوراً کرتی ہوں پتہ نہیں میں اللہ کی نظروں میں کیسی ہوں، مجھے کیا لگے اس بندہ خاکی کی بات سے جس کو اپنی حال کی خبر نہیں، وہ میری کیا کرے. یقین کرے صرف اگر ہمیں اس کا خیال آ جائے. ایسے میں شیئر کر رہی تھی کسی سے کہ میں نے تصویریں بنوانی، کبھی شروع میں جیسے انسان کی اپنی شروع کی زندگی ہوتی ہے کبھی کیئر نہیں کی تھی ان چیزوں کی، لیکن جس چیز نے میرے دل سے تصویریں بنوانا اور اپنے آپ کو سجا کے دوسروں کے لیے پیش کرنا دیا، وہ مجھے یہ سوچ جس سے ملی تھی کہ پتہ نہیں میں اپنے آپ کو کتنی ٹور والی سمجھ رہی ہوں، تو اللہ کی نظر میں میں کیا ہوں، تو مجھے کیا حق ہے اپنے آپ کو اکڑانے کا. یقین کرے ایسے اللہ نے اس کے بعد دل میں رکھا کہ پہنتے بھی ہیں اڑتے بھی ہیں ہر چیز ہے، لیکن یہ کوئی کیئر نہیں ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یا آپ کو کیا لگ رہا ہے یا دکھانا ہے یا نیور، کبھی دل میں نہیں آتا. بلکہ بعض دفعہ انسان کرے تو سوچتا ہے کہ اچھا دوسرا پتہ نہیں کیا سوچے گا کہ شاید ان کے لیے کیا، نیور کبھی نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی نظروں میں میں کیسی ہوں، اور میں خواہ اکڑوں یہ تو اللہ کی نعمتوں کی تحدید سے بس کر لے. تو جس کو اللہ کی قدرت سمجھ آ جائے پھر وہ بندہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا. اور میں سوچتی ہوں کہ یہ قرآن، یہ کلاسز کتنی بڑی ڈھال ہے ہمارے لیے، ہم کتنے سیکیور ہیں. دنیا میں نکل جائیں آپ کا صرف دماغ خراب ہوتا ہے، جلتا ہے بندہ، دکھتا ہے دل. لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی بیماریوں میں اور دکھوں میں تکلیفوں میں، صرف اگر آپ کے دل میں ایک جسم میں ایک حساس دل اگر ہوگا نا، تو آپ لوگوں کو دین سے دور ہوتے دیکھ کر تڑپتے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں پتا ہم کدھر جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایسی باتوں میں پھرتے ہیں شاید ان کی موت قریب ہو، پھر بتاؤ اس کے بعد اور کون سی بات پہ ایمان لائیں گے. اللہ گمراہ کر دیا، اب یہ بہک رہے ہیں. یا مہون پتہ کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کے ساتھ دل بھی اندھا. اومین جو ہوتا ہے نا عین میم، یا بلائنڈ کے معنوں میں آنکھوں کا اندھا، اور امہون جو ہوتا ہے نا ہا کے ساتھ، یہ دل کا اندھا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کب ہے اس کا آنا، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اور نہیں ظاہر کرے گا اس کو وہ مگر اس کے وقت پہ. لیکن یہ یاد رکھو ثقلت فی السماوات والارض، بڑا عظیم حادثہ ہوگا آسمان و زمین میں وہ، اور لا تاتیکم نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس الا بغتتن مگر اچانک. اور آپ سے تو وہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ رازدار ہیں اس معاملے میں، یعنی نبی کو اللہ نے بتایا ہوا کہ قیامت کب آنی ہے، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کہہ دیجئے کہ میں تو مالک نہیں ہوں اپنے ہی نفس کے لیے نفع اور نقصان کا، ہاں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو بہت سارا خیر کا حصہ میں اپنے لیے لے لیتا. کیا کہیں گے اس آیت کو لوگ؟ اب دیکھیے کہ میں نے کسی ایک اسپیکر کی ایک چھوٹی سی اسپیچ سنی، نام نہیں لوں گی، وہ اس بات پہ مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو دیکھو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا. حدیث صحیح ہے لیکن وہ اپنے اینگل سے سنا رہے تھے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن میں اللہ کے آگے سجدے میں جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کروں گا کہ جو پہلے نہیں کی ہوگی، پھر لوگ حوض کوثر پہ جائیں گے تو میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو فرشتے آ کے مجھے کہیں گے کہ اللہ کے نبی ان کو نہ پلائیے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں آپ کے بعد میں آپ کے دین کو بدل چکے. سنی بھی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث، خلاصہ اس کا وہ حدیث بیان کر کے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہے اور یہ لوگ اس حدیث کو غلط ہے کہنے کا. دیکھو دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں نہیں پتا ہوگا اس بات کا کہ فرشتوں مجھے بتائیں گے کہ ان لوگوں نے میرے بعد میرے دین میں چینجز کر دی تھی. تو دیکھو آج یہ بات کون سنا رہا ہے؟ اب ذرا تھوڑی سی بات ٹرکی ہے، یعنی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات سنا رہے ہیں کہ وہاں ہوگا، تو پھر آپ کو تو آج ہی پتا ہے. اور لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرا نے ہزاروں کا مجمع تھا جس میں وہ لوگوں سے یہ داد وصول کر رہے تھے کہ دیکھو ان بیوقوفوں کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، ان کو آج علم ہو گیا جو کل ہونا ہے تو پھر آج کیسے نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی واضح آیت ہے لوگوں. میں نہیں غیب جانتا، اگر غیب جانتا تو مجھے خیر ملتی، پھر میرے کھانے میں زہر کیوں ڈالتے لوگ؟ ہاں میری بیوی پہ تہمت لگی ایک مہینہ میں پریشان نہ رہتا، صرف اللہ کے نبی کو اللہ غیب کا علم دے، 13 سال کی مشقتیں 2-3 سال میں ختم ہو جانی تھی، غیب میں لیتے جہاں کوئی کام ہو رہا تھا جاتے اور وہاں سے رازو چاک کے لیے آتے، سارا دین کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے، لوگ آپ کے قتل کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو غیب کیوں پتا ہوتا تو آپ طائف کیوں جاتے، پتھر کھانے گئے تھے، پہلے بیٹھ جاتے کہ انہوں نے تو ماننا منانا کوئی ہے نہیں، ہم نہیں جاتے. لیکن دیکھیں اس قرآن سے لوگ آیات کو کس طرح مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. فرمائے نہیں ہوں میں مگر نذیر ام بشیر، آگاہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کو جو کہ ایمان لاتے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور پیدا کیا اس میں سے اس کا جوڑا تاکہ اس سے سکون پائے. یہاں دیکھیں اس جگہ قرآن میں بیوی اور شوہر کے رشتے کو سکون کا ذریعہ کہا، اسی طرح سورہ روم کی آئے تو وہ من آیات ہی میں لی تسکن فی، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سکون کے رشتے ہوتے ہیں، ہم ان رشتوں کو نہ جانے کیا بنا لیتے ہیں. پھر کیا ہوا، فلم ما تغشاہا، پھر جب اس مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو حملت حملن خفیفن، پھر وہ عورت حاملہ ہو گئی ہلکا سا حمل، پھر وہ اسی کے ساتھ چلتی رہی، پس جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اگر تو ہمیں صالح بچہ دے گا تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں. لیکن جب اللہ نے دے دیا ان کو صالح صحیح سلامت جسم والا بچہ تو دونوں اس معاملے میں شریک کرنے لگتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا، بس اللہ بلند ہے اس سے جو کہ وہ شرک کرتے ہیں. کیا وہ شرک کرتے ہیں اس چیز کو جو کہ نہیں پیدا کر سکتے کچھ اور وہ خود پیدا کرتے ہیں؟ یہ شرک کون سا تھا؟ آج کے دور میں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے اولاد دیتا ہے اور ہم اس کو شیطان کے بندے بنا دیتے ہیں، یہ شرک ہے. پیچھے تو جو کہانی ہوگی اس واقعے کی وہ ہم سنی چکے تفسیر میں، ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے. لیکن کیا یہ حق نہیں ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو کتنی اس وقت اللہ کے سامنے نیاز مندی ہوتی ہیں کہ اللہ ٹھیک ٹھاک بچہ دے دینا، لیکن جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا بنا دیتے ہیں، اتنے معصوم بچوں کا ہم حال بگاڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک قسمت کی بات ہوتی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ خود نہیں چوز کرتا، لیکن جب ماں باپ خود دین سے دور ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں. شرک پہ ہیں تو بچے شرک پہ چلے گئے. ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ تو ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے، نہ اپنی جان کی کہ وہ مدد کر سکتے، اور اگر آپ ان کو پکارے ہدایت کی طرف تو ہرگز نہیں آپ کے پیچھے آئیں گے. برابر ہے آپ پر چاہے آپ ادا تمہم، یا آپ ان کو پکاریں یا آپ خاموش رہیں، یعنی ان بتوں کو یا ان دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں کو اگر آپ پکاریں بات پھر بھی نہیں مانتے. بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم ہی جیسے، بس پکارو ان کو پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہاری بات کا اگر تم سچے ہو. یعنی کتنے احمق ہو کہ ان مورتیوں کو پکارتے ہو یا ان قبروں کے آگے جھکتے ہو کہ جو تمہاری بات کو نہ سن سکتے نہ بول سکتے. الہم ارجل یمشون بھی، ہاں کیا ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ وہ چلتے، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ تھامتے، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھیں، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سمجھے. کھلے دو شرکا کم، پھر کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف مکر کرو اور مجھے بالکل ڈھیل نہ دو. آپ بتائیے کہ لوگ قرآن پڑھنے کے باوجود جب شرک کرتے ہیں اور قبر پرستی اور کئی ایسی چیزوں کو بیچ میں لا کے اس کو جائز کہتے ہیں، ان آیات کا کیا جواب دیں گے؟ کیا خیال ہے ان کے لکھے ہوئے ترجموں میں ان کا ترجمہ نہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ ان آیات کی کیسی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، کیسی وضاحت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست تو اللہ ہے جس نے نازل کی کتاب، اور وہ دوست ہے صالحین کا. اور والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو پکارتے ہو اس کے سوا نہیں وہ مدد کر سکتے تمہاری، نہ اپنی جانوں کی وہ مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو پکارے ہدایت کی طرف نہیں سنیں گے، اور جب آپ دیکھتے ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے. آپ کو تک جو مورتیاں بناتے ہیں نا یہ 3D ہوتی ہیں، آپ ان کو سائڈ سے بھی دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بعض اتنے زیادہ نیچرل بنائے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کے پاس جا کے دیکھو گے تمہیں لگے گا یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. کرو کیا، خزل افواہ مربل فوار دن الجاہلین، افو درگزر سے کام لو اور معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، بس یہی کام ہے. اور اگر آپ کو شیطان گدگدائے تو کیا کرو، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس شیطان سے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. بے شک وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ ہے جب ان کو چھو جاتا ہے کوئی بھی وسوسہ شیطان کی طرف سے، یہ تو نہیں ہے کہ شیطان نیک لوگوں پہ نہیں آتا تقویٰ والوں پہ نہیں آتا، وہ تو اور زیادہ آتا ہے، اصل تو وہی اس کا ہدف ہے، دوسرے تو ویسے اس کے کام کر ہی رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب شیطان گدگداتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، وہ ہوش میں آ جاتے ہیں.
اللہ
فَإِذَا هُم
اکبر
مُبْصِرُونَ، پھر
اللہ
وہ ایک دم دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے تھے. کیا پتہ چلا؟ تقویٰ روک لیتا ہے. تقویٰ شیطانی وسوسوں پہ انسان کو روکتا ہے کہ بس ختم، لمٹ نہیں ہے اس کے آگے، تمہاری لمٹس ختم ہو گئی، اب ان کو کراس نہ کرو. اور بھائی ہیں جو کھینچتے ہیں ان کو گمراہیوں میں، پھر وہ کمی نہیں کرتے. یہ بری کمپنی کی باتیں ہیں، ساتھی، احباب، رشتہ دار، جو انسانوں کو برے برے کاموں کی طرف پکارتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہیں چنا اس کو اللہ نے، یعنی کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی. کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میرے طرف، میرے رب کی طرف سے. یہ دلائل ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کتنی خوبصورت آیت ہے جو انسان کو قرآن کے بارے میں ادب سکھاتی ہے کہ اس کے دوران ہمیں بھی خاموش رہنا ہے اور ہماری مشینوں کو بھی خاموش رہنا ہے، پھر اللہ کا رحم ہوگا، ورنہ ڈسٹریکشن ہوگی تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، قرآن دل پہ نہیں آئے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ پڑھ کے بھی انسان ان پڑھ رہ جائے گا. وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور ذکر کرو، یاد کرو اپنے رب کو اپنے نفس میں تضرع کے ساتھ اور خفیہ طور پر، اور کم اونچی آواز میں بات کی صبح اور شام کو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ ان الذین عند ربك لا يستكبرون، بے شک وہ ہستیاں جو آپ کے رب کے پاس ہیں، مراد فرشتے ہیں، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کے آگے سجدے کرتے ہیں. یہاں پہ سلاس پورا ہوا، آیت سجدہ ہے، بہتر ہے کہ سجدہ کر لیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الحمد لله رب العالمين. سو ماشاء اللہ ہمارا روب کمپلیٹ ہوا ہے الحمد للہ. آج کے اس لیسن سے آپ سب نے کیا سیکھا آپ لوگ سب بتائیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں یعنی کہ جو بھی میسج ہے وہ کتنا ایک اسموتھ کوہرنٹ وے میں ہے, ایک کے بعد ایک, یعنی بہت زبردست الحمد للہ. ہم جب بھی سنتے ہیں تو ہم ایک او میں رہتے ہیں. قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے ہر حال میں. بہت سارے لیسن تھے آج کے روب کے اندر ہمارے لیے, اسپیشلی اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے کہ جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ کیا جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا کیسا حال ہوتا ہے. ویری ٹیریفائنگ اینڈ ڈائریکٹنگ ٹو ورڈز اسلام. جی اگین اینڈ اگین ریمائنڈر فار اسپریڈنگ گڈ اینڈ اسٹاپنگ فرام بیڈ. تھاٹ پرووکنگ تھا, نفس کو بہت توڑنا ہے. صحیح بات ہے, انجے چار دن کی دنیا کے لیے آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح بات ہے. اینڈ وہ جو اطاعت کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا ہے اس میں ہم کتنے پکے ہیں آج, کہ یہ جب بھی وعدہ الست کی بات آتی ہے تو واقعی بڑا ہی سیلف چیک کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے کری تھی کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ علم آنے کے بعد گمراہی سے اللہ بچائیں. بالکل صحیح, نماز اور قرآن اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کے طریقے ہی ہیں. بالکل صحیح, اور کتنے خوبصورت طریقے. جی اور اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کے کتنے بہترین طریقے ہیں. جو شخص قرآن اور نماز سے دور ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا معلوم نا. جیسے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بے نمازی شخص بھی یہ کہتا ہے نہیں میرا تعلق اللہ سے مجھے پتا بہت اچھا ہے. کسی کو کیا معلوم کہ کیسے اچھا ہوتا ہے نا. قرآن کو تھامنے کے بعد کوئی خواہش اس سے نہ روکے. بالکل صحیح بات ہے, الست کو یاد رکھیں گے تو عمل آسان ہوتا ہے. صحیح بات ہے, ان قرآن پڑھنے سے لوگوں کا ڈر ختم ہوتا ہے. یہ کتنی سچی بات ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ قرآن پڑھنے سے انسان کے دل میں ڈر ختم ہوتا ہے, ایک اسٹرینتھ آتی ہے نا مضبوطی سے پکڑنا. اور جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے, ٹھیک ہے. اینڈ ان پریکٹیکل ایزی ٹو ریمائنڈ گڈ بٹ اٹ سیڈ کی اسٹاپنگ کی اٹ سیڈ کی اسٹاپنگ فرام بیڈ. ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں جی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا وقت آتا ہے ریمائنڈ گڈ کرنا آسان جی کہ برائی سے روکنا مشکل لگتا ہے, اس میں ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. صحیح, اور دین میں نسب نہیں چلتا, اللہ تعالیٰ کی پہچان وراثت میں نہیں ملتی ہے. سبحان اللہ, کتنی سچی بات ہے نا. اور امیزنگ, مطلب آج کی آیات تو واقعی میں کہ ہم سب کو بہت سارے میسیجز ایگزیکٹلی دے رہے ہیں. دین نسب سے کنورٹ نہیں ہوتا. We see some bad, let's say somebody dancing to music etc. in a video that person shares with bigger group. Please give me advice how to go about this. Is this the correct way to talk to this person in private? Some bad, let's say. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں میں زیادہ لوگوں قبلے کے لیے اور پھر ان کو کیسے ایڈوائز کریں گے, کہنا چاہ رہے ہیں سسٹر جویریا. جتنا اس سے زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے اتنا ہی آسان لگنے لگے گا. بالکل صحیح, قرآن پڑھتے اور سنتے وقت کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے ہے. صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں سب کے لیے آسان کریں. تقوی انسان کو شیطانی وسوسوں سے روکتا ہے. بالکل صحیح, کہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اینڈ ناٹ نیسسری وی بی ایبل ٹو ٹاک ون آن ون پرائیویٹلی. سب سے بات تو نہیں کر سکتے آپ, لیکن ایک شخص جو کہ اس چیز کو پھیلا رہا ہے اس سے تو آپ بات کر کے روک سکتے ہیں نا اس چیز کو. تو ظاہر ہے کہ پھر پہلے اس سے پرائیویٹلی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو بہت بلنٹلی کہے کہ جی یہ چیز اچھی نہیں ہے, سوری یعنی کہ یہ چیز میں نہیں کر رہا اور مجھے یہ چیز صحیح لگتی ہے, آپ نہ دیکھیں اس طرح کی بات, دین آئی تھنک ہمیں پبلکلی وہاں پر ایک بہت اچھے سے انداز میں کہ آئی کنسرن اپنا, جیسے استاذہ بھی اکثر تفسیروں بتاتی نا کہ ہم اپنی کنسرن شو کریں کہ میں یہ کام اپنی نیکی جھاڑنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کیا خیال کرتے ہوئے وہ چیز جو خیر میرے پاس ہے میں چاہتی ہوں دوسروں کو بھی ملے. دین سم ٹائمز پیپل کو ضرور اس بات کا احساس پڑتا ہے کہ اچھا ہاں یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی چیز ہے جس کو ملے اور مجھے دینا چاہتی ہے. مطلب اس طریقے سے اگر آپ بتائیں تو آئی تھنک کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کافی حد تک سن لیتے ہیں. ایز فار ایز آئی ہیو, ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جب آپ ان کو اس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں تو وہ, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ آج کل ایسا ٹائم ہے یا اس طرح سے لوگ ملتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں معلوم کہ یہ بار بار وائس. اوکے آئی تھنک میں ری لاگ کرتی ہوں کیونکہ خود ہی مائک جو ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ پلیز. جی الحمد للہ, اب آپ کو سب کو آواز کلیئر ہوگی آئی ہوپ. یس ٹھیک ہے, تو چلے ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم نہیں میری کون سی بات آپ لوگوں نے سنی اور کون سی نہیں سنی. الحمد للہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی حکمت آئے. کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے سمجھاؤں, کیسے کوئی اچھا آؤٹ کم نکلے. وہ آپ کی فیملی کے اندر بالکل انٹیمیٹ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے سراؤنڈنگز میں بھی ہو سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم جب میں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہوں کہ پلیز شو می, میرے دل میں وہ بات ڈالیں میں کیا کروں, تو لٹرلی کہ وہ چیز پھر اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں, سکھاتے ہیں ہم سب کو. دعا اتنا بڑا ٹول الحمدللہ ہمارے پاس ہے. تو کچھ منٹس ہیں تو انشاءاللہ اتنی دیر کے لیے ہم اپنے ورڈ میننگز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ایک سیکنڈ جی, 165 آیا سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 165. تعیبونا کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے. آئی فیل اسکیئرڈ دیٹ وی نو بٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بی کنفلکٹ فار دی ون ہو ڈونٹ نو. جی ود واز تعیذونا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ نصیحت کرتے ہو. ٹھیک ہے, تم نصیحت کرتے ہو. تعیذونا تم واز کرتے ہو, بالکل ٹھیک ہے, تم نصیحت کرتے ہو, یہ بھی ٹھیک ہے, گڈ. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالی. 165 کے بعد 167 لیبعثن. جی ان شاء اللہ بیچ میں وائس بریک اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ میں ڈراپ کیا تھا ابھی. البتہ وہ ضرور بھیجے گا, البتہ وہ ضرور بھیجے گا. جی ٹھیک ہے, البتہ وہ ضرور بھیجے گا یا بھیجتا رہے گا, دونوں ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک, پھر اس کے بعد آگے 168 کے اندر بلو نا ہوم کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا؟ آزمایا ہم نے ان کو, بالکل ٹھیک ہے, آزمایا ہم نے ان کو, گڈ ماشاء اللہ, یہ بالکل کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہے اس کی. اچھا پھر اس کے بعد آئی نمبر 171 کے اندر, جی, نتقنا, نتقنا کس کو کہتے ہیں؟ گڈ ماشاء اللہ. نتقنا کا ٹرانسلیشن لکھے ہیں, اٹھایا ہم نے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, اٹھایا ہم نے, باقی بھی سب یہی لکھیں گے. اٹھایا ہم نے, بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اوپر اٹھایا, ٹھیک ہے. 176 میں دیکھیں, 176, یلہث, یلہث کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یلہث, ہاں پہ, یلہث وہ ہاں پہ, یا وہ ہانپتا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی زبان لٹکائے, بالکل ٹھیک ہے, وہ زبان نکالتا ہے, صحیح ہے, گڈ, دونوں ہی ٹرانسلیشن ٹھیک ہے. 180 میں دیکھیں گے اب ہم, جی, 180, یلحدونا, یلحدونا یہ کیا ٹرانسلیشن اس کا؟ جی, یلحدونا, ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ سسٹر, جی, ٹیڑھ پن تجربی اختیار کرتے ہیں, ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں, دونوں ہی ٹرانسلیشنز ٹھیک ہیں, الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو اب وہ کجروی کرتے ہیں, ٹیڑھا چلتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ, سارے ٹرانسلیشن آپ لوگوں نے جو بھی لکھے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں. تو انشاءاللہ یہیں پر ہی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اینڈ جزاکم اللہ خیر کثیر, ماشاء اللہ, ویری گڈ پارٹیسپیشن, کیپ اٹ اپ, الحمدللہ. ناؤ نیکسٹ سیشن ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کا ہے, تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کے لیے ریڈی ہیں, تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, اس کتاب میں سے ہم ٹاپک نمبر 39 یعنی 39 دیکھیں گے, فقیر طلبہ کو اپنی ذات اطہر اور اہل پر ترجیح دینا. پیج ہے 356 356, یعنی جو غریب صحابی ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے, یعنی ان بےچارے گھر چھوڑ کے آئے ہوئے لوگوں پر آپ بہت ہی زیادہ مہربان تھے اور شفیق تھے, اور اپنے ایسے ساتھیوں کو کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے تھے, تو اپنے نفس پہ یا اپنی ذات کو فائدہ دینے سے, اپنے گھر والوں کو دینے سے زیادہ ان کو فائدہ دیتے تھے. آئیے اس میں دو واقعہ دیکھتے ہیں, بہت ہی خوبصورت ہے. پتہ نہیں مجھے عادت ہے ساتھ ساتھ ترجمہ کرنے کی, لیکن چونکہ پھر یہاں وہ سارا ٹائم خراب ہو جاتا ہے حساب کتاب, ورنہ پوری عربی میں پڑھنا پھر پوری اردو میں پڑھنا اور معنی ہوتا ہے, اور ایک عربی پڑھنا ایک اردو پڑھنا اس میں فرق ہے, لیکن اس میں بہرحال وقت زیادہ لگتا ہے. تو ہم پھر اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ بک میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی, اور آپ دیکھیے کہ حدیث کے الفاظ جب میں پڑھتی ہوں تو بڑے غور سے دیکھا کریں, آپ پینسل کو بالکل اس لفظ میں رکھیں, اس وقت کو یوں نہ ڈال دیں کہ ہمیں کون سی سمجھ آ رہی ہے یا ہم کون سا پڑھ رہے ہیں, سننا غور سے کیونکہ اس میں پھر غلطیاں لگتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اللہ الذی لا الہ الا ہوا ان کنت لا تمید بکبدی علی الارض من الجوع وان کنت لا شد الحجر علی بطنی من الجوع ولقد قعدت یوما علی طریقہم الذی یخرجون منہ فمر ابو بکر رضی اللہ عنہ فسالته عن آیۃ من کتاب اللہ ما سالته الا لیشبعنی فمر ولم يفل اللہ اکبر ثم مر بی عمر رضی اللہ عنہ فسالته عن آیۃ من کتاب اللہ ما سالته الا لیشبعنی فمر ولم يفل ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم حین رعانی وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی ثم قال یا ابا ہرن, یہ پیار سے آپ ابو ہریرہ کو ابا ہر کہتے تھے, ہر کہتے ہیں بلی کو, یا ابا ہرن قلت لبیک رسول اللہ قال الحق فمدا فتبعته فدخل فاستاذنا فأذن لي فدخل, کسی ایک ایک لفظ صحابی بیان کیا کرتے تھے. فوجد لبنا فی قدح فقال من اين اهل اللبن قالوا اهدؤ لك فلان او فلانه قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يعبون على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة باس بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوع بها فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أوتيهم وما أسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فأتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فآتهم فأخذت القدح فجعلت أوتيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح فأوتيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فخذ القدح فداخ على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال أقد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي باسك بالحق ما أجد له مسلكا قال فأرني فأتيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور میں کبھی بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا بے شک میں ایک دن اس راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے وہ لوگ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکلتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھا میرے دریافت کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں لیکن وہ ایسا کیے بغیر گزر گئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے سورت دہر کی وہ آیت پوچھی تھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں ہم نہیں تم کو کھلاتے مگر اللہ کے لیے تو ان کا خیال تھا کہ میرے چہرے کو دیکھ کے ان کو بھوک کے اثرات دکھیں گے میں پوچھ رہا ہوں لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا پھر میرے پاس سے عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھا میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ پیٹ بھر کر کھلا دیں گے لیکن وہ بھی ایسا کیے بغیر گزر کے یہاں سے کیا پتا چلتا ہے دیکھیں کہ ابو بکر عمر کا اپنا مقام ہے لیکن جس درجے پہ اللہ کے نبی پہنچ گئے تھے لوگوں کو سمجھنے پہ ابھی اس پہ یہ نہیں پہنچے تھے کیونکہ آگے اللہ کے نبی جب گزرے تو انہوں نے پہچان لیا پھر میرے پاس ابو القاسم گزرے یہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کنیت ہے قاسم آپ کے بیٹے تھے وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے میرے دل کی بات کو بھانپ گئے اور میرے چہرے کو تاڑ گئے پھر آپ نے فرمایا ابو ہر میں نے عرض کیا لبیک رسول اللہ آپ نے فرمایا آ جاؤ آپ چل دیے اور میں وہیں آپ کے پیچھے پیچھے گیا آپ گھر میں داخل ہو گئے میرے داخل ہونے کی اجازت چاہیے جو دے دی گئی کیا پتا چل رہا ہے اجازت لے کے آنا چاہیے آپ داخل ہوئے تو پیالے میں دودھ دیکھا آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے گھر والوں نے یعنی انہوں نے عرض کیا فلاں مرد جو عورت نے آپ کے لیے تحفے میں بھیجا جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تحفے میں ہدیتاً ایسی چیز لی دی جا سکتی ہے آپ نے فرمایا ابو ہیر میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ سوچ کیا رہے ہوں گے کہ پی جاؤ لیکن امتحان شروع ہوا آپ نے فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ انہوں نے یعنی ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے ان کا اہل تھا نہ مال تھا نہ کوئی اور تھا یعنی تن تنہا دیار غیر سے آئے ہوئے تھے نہ ان کا کوئی گھر بار تھا تو جب بھی کوئی آپ کے پاس صدقہ آتا تو آپ ان کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ رکھتے جب کوئی آپ کے پاس ہدیہ بیچتا تو بھی انہیں بلوا لیتے خود کچھ حصے لے لیتے اور انہیں میں شریک کرتے یہاں سے پتا چلتا طالب علم کو صدقے کا مال کھلایا جا سکتا ہے جب آپ نے ان کو بلانے کا حکم دیا تو مجھے ناگوار گزری میں نے اپنے دل میں کہا یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ اہل صفہ میں تقسیم ہو میں تو اس کا زیادہ حقدار تھا کہ اس کو پی کر قوت حاصل کر. اب جب وہ سب آئیں گے تو آپ مجھے حکم دیں گے تو میں تعمیل حکم میں انہیں دوں گا تو میرے لیے دودھ کیا بچے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مفر نہیں. مفر کس کو کہتے ہیں؟ فرار, بھاگنا. آپ دیکھیے یہ کیسا وقت ہوگا, کچھ بول دیتے اس وقت, اسے کیا پتہ چلتا کہ کبھی کبھی لیڈرشپ کے حکم نہ بھی سمجھ آئے پھر بھی ماننے پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ اس ایک پیالے سے ترستی لوگ کیسے پیئیں گے, ان کو پتا تھا کل کیا ہو رہا ہے. لہٰذا یہ خاموشی سے ان کی بات مان گئے. لہٰذا میں ان کے پاس آیا اور انہیں رسول اللہ کی دعوت پہنچائی. ہم ہوتے تھے ہم آ کے کہتے دودھ تو نہیں پینا نا, تم تو بیمار ہو نا اور تم تو ٹھیک نہیں ہو نا, بیٹھے رہو. اور آ کے کہتے نہیں, کہا تو آئے ہی نہیں, موڈ ہی نہیں تھا ان کا آنے کا, کوئی تیار ہی نہیں تھا, لائیں اب ہم پیتے ہیں. ہماری دعوت میں جب یقین ہوتا ہے نا پھر لوگ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں. وہ آئے اور داخل ہونے کی اجازت طلب کی, انہیں اجازت دی گئی. وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ گئے, یہ نہیں کہ آ کے گھر میں اب سارے گھر میں پھرتے پھرے. آپ نے فرمایا ابو ہیر, میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا لو اور ان کو دو. میں نے پیالہ تھاما اور ایک ایک آدمی کو دینا شروع کیا, وہ پیتا جاتا یہاں تک کہ سیر ہو جاتا, سیر سے مراجی کے پیٹ بھر جاتا, پھر وہ پیالہ مجھے واپس کر دیتا, پھر میں ایک دوسرے شخص کو دیتا, وہ پی کر اور سیر ہو کر پیالہ مجھے واپس کر دیتا, اس طرح وہ تیسرا شخص پیتا اور یعنی سب پیتے جاتے اور پیالہ مجھے واپس کرتے, یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور سارے لوگ سیر ہو کر پی چکے تھے. آپ نے پیالے کو تھاما اور اپنے ہاتھ میں رکھ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا ابو ہیر, میں نے اس کے لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں اور تم باقی رہ گئے. میں نے اس کے یا رسول اللہ, آپ نے سچ فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹھو اور پیو, میں بیٹھا اور پی گیا. آپ نے فرمایا پیو, تو میں نے پیا. اللہ کے نبی برابر فرماتے رہے اور پیو. آخر مجھے کہنا پڑا ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اب اس کے لیے بالکل گنجائش نہیں. آپ نے فرمایا اب مجھے دے دو. میں نے پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا, آپ نے اللہ کی حمد بیان کی, بسم اللہ پڑھی اور باقی ماندہ دودھ پی لیا. یہ ہے آپ کی ذات. سورت توبہ میں آپ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حریص سن علیکم, بہت ان کو آپ کی حرص ہے. جو چیز آپ کو تکلیف دے اس سے اللہ کے نبی کو دکھ ہوتا ہے. تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر حق رکھتا ہے, یعنی تم اپنی جان پہ اتنا حق نہیں رکھتے جتنا نبی کو حق ہے, اس کے باوجود وہ اپنا حق استعمال نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے اہل صفا کو دوسروں کو پلایا. اس پہ ابن حجر جو ہے وہ اس حدیث کے اندر سے جو بات اخذ کرتے ہیں کہتے ہیں وفیہ کرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وایثاره علی نفسه واہلہ وخادمہ. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور اپنی جان اہل اور خادم یعنی فقرا پر ترجیح دینا, یعنی آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی کہ میں کھا لوں باقی بھوکے رہتے ہیں تو رہ لے, بلکہ آپ دوسروں کی فکر کرتے تھے. پھر اس میں آپ دیکھیے کچھ چیزیں اور سائیڈ ایشوز ہمیں ملے, مثلا اپنے شاگرد سے آپ بہت خوش دلی سے ملے, خندہ روئی سے ملے, اور خاص طور پہ طلبہ اور خصوصاً غریب اور پردیسی صحابہ پر. اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کتنا لطف و کرم تھا. پھر آپ نے اپنے شاگرد کی حالت اور کیفیت پہچان لی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لینا جی کیا بات ہے, سوئے نہیں, بھوکے لگ رہے ہیں, نیند ہے. یعنی صرف ایک مشینی تعلق نہیں ہوتا استاد اور شاگرد کا, وہ ان کے فیس ریڈنگ بھی ان کی کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کی عظیم فراست کے ابو ہریرہ کے سوال کو سنتے اور ان کو دیکھتے ان کی کیفیت بھانپ گئے. پھر اسی ایک ہی قصے میں شاگرد کو چار مرتبہ اس کی کنیت سے پکارا, یہ آپ نے دیکھا نقطہ, یا ابا ہیر, تین چار دفعہ کا, تو ایک ہی دفعہ کافی ہے, لیکن اتنی دفعہ استاد کے منہ سے اپنا نام سنے شاگرد تو یقیناً اس کو بہت خوشی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے شاگرد اس پہ کتنے خوش تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں. پھر آپ دیکھیں سب سے بڑھ کے جس کو آج کے دور میں شاید لوگ سینکشن لگا دیں اس پہ, اور وہ کیا کہ سب کا جھوٹا آپ نے کھا لیا. آج تو سگی ماں کا نہیں کو کھاتا, بچے کا نہیں کو کھاتا کہ جی جراثیم لگ جائیں گے. آپ بتائیں اگر جراثیم لگنے ہوتے تو یہ بےچارے مفلس کا لاش ان کے جراثیم اللہ کے نبی کو لگتے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن آج لوگ گلاس کو ہاتھ لگ جائے تو بعض دفعہ پانی نہیں پیتے, گلاس میں پانی ڈلا پڑا ہونا تو لوگ وہ نہیں لیتے, دوسرا کھول کے پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ پانی بھی بہت ہے گلاس بھی بہت ہے. ہمیں کیا لگے اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ سارے بھی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانی. فقیر طلبہ کو بیٹی اور داماد پر ترجیح دینا, یہ بھی بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت علی سے روایت نقل کی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما زوجہ فاطمہ رضی اللہ عنہا باسمہ بحمیلۃ و وسادۃ من ادم خشبہا لیف ورحيين وسقاين وجرتين، یہ تھا جہیز حضرت فاطمہ کا. فقال علی لفاطمہ رضی اللہ عنہ ذات یوم، والله لقد سنوت حتى لقد اشتقيت صدري، قال وقد جاء الله اباك بسبح فاذهبي فاستحدميه. فقالت وانا والله قد طحنت حتى مجلت يدي. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك اي بنيته، بیٹی کو کہہ رہے ہیں. قال جئت لاسلم عليك واستحيت ان تساله، ورجعت فقال ما فعلت؟ قال استحييت ان اساله. فاتيناه جميعا فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتقيت صدري. وقالت فاطمة رضي الله عنها قد طحنت حتى مدلت يدي، وقد جاك الله بسبح وسات فاخدمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا اوتيكما وعدو اهل صفتي تطوى بطونهم، لا اجد ما انفق عليهم ولكني ابيئهم وانفق عليهم اثمانهم. فرجعا فاتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتهما اذا غطت رؤوسهما تكشفت كأقدامها، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما. فسار فقال مكانكما، ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا بلى. فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. فقال تسبحان في دبر كل صلاة أشرا، وتحمدان أشرا، وتكبران أشرا، وإذا أبيتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين. قال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لهبن الكواء ولا ليلة صفين. فقال قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم ولا ليلة صفين. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ان سے نکاح کیا، یعنی حضرت علی سے، تو ان کے ساتھ ایک چٹائی، ایک کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا چمڑے کا تکیہ، چکی کے دو پاٹ، ایک مشکیزہ اور دو مٹکے بھیجے. آپ کہیں گے چلے کچھ بھی دیا، جہیز تو دیا. تو یہاں سمجھ لیجئے ایک بات بہت شعور کے ساتھ کہ یہ حضرت فاطمہ کا جہیز نہیں تھا. میں نے بولا تو ہے بیچ میں، وہ صرف ایک شعور کو بیدار کرنے کے لیے. اصل بات یہ تھی کہ حضرت علی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس تھے، آپ ان کے کفیل تھے. ابو طالب کے بہت سارے بچے تھے، تو غربت کی وجہ سے جب وہ اپنے بچوں کو پال نہیں سک رہے تھے تو سب رشتہ داروں میں ایک ایک بچے کو بانٹ دیا گیا، تو حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اللہ کے نبی نے ان کو پالا، ایک قسم کا ابو طالب کا احسان بھی چکا دیا گیا جو انہوں نے اللہ کے نبی کی کفالت سے کیا تھا. تو جب شادی کی تو حضرت علی تو ایک گویا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے ہی تھے نا، تو اس کپل کو ایک قسم کا یہ گھر کی ضرورت کی چیزوں کا سامان دے دیا گیا. ایک دن حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اللہ کی قسم پانی نکال نکال کر میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے. کہاں سے؟ کنویں سے. انہوں نے مزید کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو غلام دیے ہیں، جائیے اور ان سے غلام مانگ لائیے. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم چکی پیسنے کی بنا پر میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے نمودار ہو گئے ہیں. بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے فرمایا، میری چھوٹی سی بیٹی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، سلام کہنے کی غرض سے حاضر ہوئی تھی، خادم طلب کرنے سے شرما گئیں اور واپس تشریف لے گئیں. تو انہوں نے حضرت علی نے یعنی ان سے پوچھا کیا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں آپ سے مانگنے سے شرما گئی. کیا پتا چلتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ سے کچھ مانگتے ہوئے شرماتی ہیں؟ آج کل بھی شرماتی ہیں، حق سمجھ کے لیتی ہیں. میرا حال اب لیتی بھی نہیں، یہاں تو اب یہ ہے کہ وہ ماں باپ سے بھی لینے کو شرم تو چھوڑے، وہ کہتے ہیں ہم خود کما لیں گے. ماں باپ سے لینے میں بھی مزہ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہاں ایک حیا کی بات ہے. تو ہم دونوں اکٹھے, اب ایک اور موقع ہوا تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں, تو ہم دونوں اکٹھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں تکلیف ہو گئی. فاطمہ نے عرض کیا چکی پیستے پیستے میرے دونوں ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلام اور وسعت عطا فرمائی ہے, یعنی اب دن پھر گئے, جب تک غربت تھی اس کی اور بات تھی لیکن اب تو وہ نہیں رہی, تو چکی پیستے ہوئے میرے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے, اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلام اور وسعت عطا فرمائیے, ہمیں خادم عطا فرمائیے. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں دے دوں, اور اہل صفہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں کو لپیٹتے رہے. اللہ اکبر, تو جیسے بھوک لگتی تھی نا تو یوں جیسے ٹانگوں میں پیٹ کو دبا لیتے تھے کہ احساس نہ ہو, اور میں اپنے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پاؤں, یعنی تمہیں دے دوں اور وہ بھوکے رہے, یعنی میں ان غلاموں کو فروخت کروں گا اور حاصل شدہ مال کو اہل صفہ پر خرچ کروں گا. دیکھیں کتنی آپ کی اچھی حکمت تھی نا, اصحاب صفہ تھے وہ غلاموں کا کیا کرتے, یہ کہتے چلو بھی ہماری چیزیں ٹھیک کرو, نہیں بیچ کے اس پیسے کو لگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت دور اندیش فیصلہ ہوتا ہے, کس چیز کو استعمال کرنا ہے, کس کو بیچنا ہے, کس سے کیا فائدہ لینا ہے. اور اللہ کے نبی میں یہ چیز بہت زیادہ ہمیں دکھ رہی ہے کہ آپ کیسے خوبصورت طریقے سے چیزوں کو مینج کرتے تھے. خیر یہ سن کر وہ دونوں واپس آ گئے, اب دل تو برا ہوا ہی ہوگا نا. اچھا اللہ کے نبی داماد سے ڈرے کیوں نہیں بھائی, داماد تو شیر ہوتا ہے, داماد کو داماد سمجھتے تھے, اس کو کوئی بہت سر پہ نہیں چڑھا کے یا اس کو خدا نہیں مانتے تھے. بعض لوگ تو دامادوں سے اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. بہرحال یہ سن کر دونوں واپس آ گئے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے, اور اس وقت وہ دونوں اپنی رضائی میں داخل ہو چکے تھے, اور وہ ان کے لیے اس قدر ناکافی تھی کہ اگر وہ سروں کو ڈھانپتے تو ان کے قدم باہر رہ جاتے, اور اگر قدموں کو ڈھانپتے تو سر باہر رہ جاتے. ان دونوں نے استقبال کی خاطر اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہو. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز سے اعلیٰ بات کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا ایسے کلمات ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھلائے ہیں. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو. پھر جب اپنے بستر پر آؤ تو 33 دفعہ 33 ٹائم سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 یعنی 34 ٹائمز اللہ اکبر کہو. حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کے ان کلمات کو بتلانے کے بعد میں نے کبھی ان کو پڑھنا ترک نہیں کیا. غلام مانگنے گئی تھی, کام اور بڑھ گیا کہ اب یہ بھی پڑھو. پوچھنے والے ابن القبا نے ان سے پوچھا اور نہ ہی صفین کی رات, یہ بہت معروف جنگ تھی جو حضرت علی کی زندگی میں ہوئی, کہتے ہیں اس رات میں بھی اپنے یہ کلمات نہیں بھولے. تو انہوں نے جواب دیا اے اہل عراق اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے, ہاں اور نہ ہی صفین کی رات. تو یہاں آپ دیکھ لیجئے آج ہم بیٹیوں کے لاڈ کتنے دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی اور داماد کے ساتھ آپ کا معاملہ, کیسے آپ نے دین کی ضروریات کو اپنی ذاتی ضروریات پہ ترجیح دی. دیکھیے دین پہ خرچ کرنا بہت آسان ہے لیکن اپنی ضروریات کاٹ کے دین پہ خرچ کرنا یہ بہت مشکل ہے. ہم اپنے ذات کے خرچے کو بڑا سمجھتے ہیں نا, تو ہم اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کر لیتے ہیں کہ یہ ادھر لگا دو ادھر لگا دو, لیکن آپ سوچیے کہ دین کو اتنی ضرورت اور انسان اپنی ذات پہ اتنا اسراف کرے کہ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ اپنی ذات پہ لگ جائے اور اللہ کے راستے میں نہ لگے. لیکن یہ باتیں سمجھ کوئی نہیں آتی, یہ اس کو سمجھ آئیں گی جس نے واقعی دین کو اپنی ضرورت بنا لیا ہوگا. بلکہ اس کی رقم آپ نے ان طلباء پہ خرچ کی. امام بخاری نے اس حدیث کا ٹاپک بڑا خوبصورت دیا ہے, کہتے ہیں کہ باب الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمساکین وإيثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفتی والارامل حين سالته فاطمة رضی اللہ عنہا وشکت الیہ الطحن والرحى ان یخدمھا من السبی فوکلھا الی اللہ. یہ صرف ٹاپک ہے, یہاں سے آپ کو امام بخاری کا فہم سمجھ آئے گا. جو اس حدیث میں سے میسج نکلتا تھا اس کو ٹاپک بناتا ہے, یہی انداز تقریباً تفہیم السنہ سیریز میں بھی ہے کہ اس کا خلاصہ پتہ چل جاتا ہے. اس بات کی دلیل کے بارے میں باپ کے غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ کی ضروریات اور مساکین کے لیے ہے, اور جب فاطمہ نے آٹا گوننے اور چکی پیسنے کی تکلیف کا ذکر کر کے قیدیوں میں سے خادم طلب کیا تو آپ نے اہل صفہ اور بیواؤں کو ان پر ترجیح دی اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے اس میں اللہ کے نبی کا اپنی بیٹی سے کتنا پیارا تعلق دکھتا ہے کہ تعلیم سکھانے کے لیے فاطمہ کے گھر گئے, ان کو لوگ تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں نا، تو گھر گئے نا رات کو سکھانے کے لیے، پھر رات کے وقت سکھائیں دن کے وقت کے علاوہ. پھر اس طرح دیکھیں آپ کی توازو کے جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے آپ کے استقبال کے لیے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ نے ان کو روک دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ نے سوال پوچھا کیا میں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، ہاں؟ تو یہاں سے بھی آپ کا انداز پتہ چلتا ہے. پھر نیول بدل دیا، کوئی کچھ مانگنے آیا تو دے دیا. اچھا یہ بات اس وقت بھی تو کہہ سکتے تھے نا جب وہ چیز لینے آئے تھے، اس پہ آپ نے غور شاید کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو اس پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ جب حضرت علی اور فاطمہ دونوں ہی آئے تھے نا غلام لینے، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہہ دیا یہ پڑھو وہ پڑھو وہ پڑھو؟ یعنی تعلیم دینے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا کن حالات میں ہے، وہ کیا اس وقت سوچ رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس سنا دو جو سنانی ہے، اثر ہو نہ ہو، بات کوئی مانے نہ مانے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وقت دیکھو، موقع دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. ہو سکتا ہے اس وقت ان کو اگریسیشن ہو، لیکن لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی دعوت دیتے ہیں آپ کو کسی چیز کی، کسی بھی چیز کی لے لیں. کوئی کہتا ہے فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے وہاں آئیے، تو آپ شادی کہتے ہیں نہیں جی آپ وہاں نہیں آئیے کلاس میں آئیے، تو کہے گا تو تم ادھر نہیں آتے میں ادھر نہیں آتی. موقع دیکھے، یقین کریں، چار چار دن دل میں بات رکھے لیکن مناسب وقت پہ کریں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، ہماری ذات کے اندر جو کمی کوتاہی خامیاں اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بہترین طریقے سے نصیحت لینے والا بنا دے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو الحمد للہ آج کے لیسن میں ہم نے کیا بات سیکھی ہے، ایک ایک بات آپ لوگ سب لکھیں. اینڈ سسٹر جویری اللہ نے آپ کے سوال کے لیے رہنمائی آج کے اسی سبق میں دے دیجیے. بالکل کہ ایکٹنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم، ایکٹنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. جی تو کیا لیسن لیا آپ نے آج کے لیسن سے؟ کیا آپ کو اپنے لیے کوئی ٹپ یا کوئی پریکٹیکلی کوئی پوائنٹ ملا آج کے لیسن سے؟ کیا ملا؟ جی بات کو مناسب وقت پر کہنا ہے. جی بالکل. استاد کا شاگرد کے حلیے سے اس کا حال سمجھ لینا، بالکل صحیح، کہ استاد کو بھی بہت کیئرنگ ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے اور وہ ہر لحاظ سے ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے، اور اپنے خاص طور پہ مختلف اسٹوڈینٹس میں سے ہر ایک کا حال دیکھ کے اسی حساب سے اس کی ایک طرح سے اس کا خیال رکھتے تھے، اہمیت دیتے تھے نا. موقع محل دیکھ کر بات کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے. سیور آن تھنگس یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، بالکل صحیح. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہ چیز سامنے بھی آ جاتی ہے. یس، ویٹ فار دا رائٹ ٹائم، بات کو مناسب وقت پر کہنا میرے لیے ہے. جی بالکل صحیح. یہ بھی بات بالکل آپ نے ٹھیک کری کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو ہم اچھی بات بتا دیں، لیکن ہم ٹائم نہیں دیکھتے، ہم طریقہ نہیں دیکھتے، ہم اگلے شخص کی سچویشن نہیں دیکھتے. سم ٹائمز یہ اگر ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے سوچ لیں کہ اچھا اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہونا ہے. لیڈر کی بات ماننی چاہیے ہے، بالکل صحیح. اور تسبیحات کا ریمائنڈر، بالکل صحیح. ہمیں سے ہر ایک کو یہ پرابلم ہوتے ہی ہیں. اینڈ آئی ووڈ سے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تسبیحات بہت اسٹرانگ ہیں کہ آپ کو شیطان سے بھی سیو کرتی ہیں، بیکاز اکثر شیطانی حملوں میں بھی ایک حملہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے بہت ٹائرڈنیس محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ اس سے بھی یہ ہمیں دور کرتی ہے. وقت اور موقع دیکھ کر بات کریں، بالکل صحیح ہے. تو انشاءاللہ یہ کہ چونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، یہیں اتنا ہی اس کا ریکیپ رکھتے ہیں، اس کا ڈسکشن رکھتے ہیں. نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کریں گے جو کہ آپ کا تجوید کا ہے، اور انشاءاللہ نوٹس لینے کے لیے ریڈی ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیسے ہیں سب لوگ؟ الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. لاسٹ ویک میں ہم لوگوں نے فروعی مدود بسبب حمزہ ختم کی تھی، اور فروعی مدود بسبب سکون عارض شروع کی تھی. انشاءاللہ ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروعی مدود بھی سبب سکون عارض، یہ سب سے پہلے جو ہم نے مد پڑھی تھی وہ تھی مد العارض لسکون، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو حرف مد اور مد لیٹر کے بعد ایک ایسا لیٹر ہو جس کے اوپر آپ وقف کر کے اسے ٹمپریری ساکن کر سکیں. اور ایسا کب پاسبل ہوتا ہے؟ جب اس حرف کے اوپر کوئی بھی حرکہ ہو ایکسپٹ فتحہ تان، کیونکہ فتحہ تان میں پھر آپ مد لغت بنا دیتے ہیں، آپ اس کو ساکن نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں آپ اس لرے کو ساکن کر کے وہاں پہ ہونے والی مد مدارب سکون بن جاتی ہے. اور اس کو آپ کتنا کھینچ سکتے؟ ٹو اور فور اور سکس، اس میں سے ایک لنچ کو ڈسائڈ کریں گے اور ون سٹنگ ریڈنگ کے اندر سیو رکھیں گے. آج ہم اپنی سیکنڈ مد پڑھتے ہیں وچ از مد اللین. مد اللین کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا حرف لین کو دیکھتے ہیں کہ حرف لین کیا ہوتا ہے. سو بیسیکلی آپ لوگ جیسے سب فیملیئر ہی ہوں گے حرف لین سے، کہ اگر واؤ فتحہ سے پہلے، سوری واؤ ساکن سے پہلے فتحہ یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے تو اسے ہم حرف لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حرف لین بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی واؤ لین اور یا لین. واؤ کے ساتھ بھی حرف لین ہو سکتا ہے، یعنی واؤ ساکن سے پہلے فتحہ، اور یا کے ساتھ بھی حرف لین یا ساکن سے پہلے فتحہ. حرف لین کو آپ کتنا کھینچتے ہیں؟ ان بٹوین ون اینڈ ٹو حرکہ، ٹھیک ہے. یعنی جو حرف لین کی حرکہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک حرکت سے زیادہ اور دو سے کم. جیسے اگر ہم ورڈ دیکھیں الشیطانی، تو آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ بو کی لینتھ بالکل ذرا سی شئی سے زیادہ ہوتا ہے. ہم یوں نہیں کہتے الشیطانی، یعنی برابر نہیں رکھتے الشیطانی شیطانی. تو جو شئی ہے وہ کیا ہے؟ یا لین. اس لیے اس کو ان بٹوین ون اینڈ ٹو رکھیں گے. ٹو سے شارٹ ہوگا، ون سے زیادہ ہوگا. اور بو کیا ہوتا ہے؟ وہ مد لیٹر ہے، مد طبیعی ہے. تو اس کو کتنا رکھیں گے؟ ٹو حرکہ، ایگزیکٹ ٹو حرکہ. تو جو لین ہوتا ہے حرف لین، اسے آپ کتنا رکھتے ہیں؟ ایک اور دو حرکت کے درمیان میں. یہ تو ہم نے پڑھا حرف لین. اب ہم دیکھتے ہیں مد اللین کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں کے درمیان میں فرق کو واضح رکھیں. ایک ٹرم ہے حرف لین، اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ سٹاپ نہیں کرتے. اور دوسری ٹرم ہے مد لین، اور مد لین ایگزیکٹ مد عارض کی طرح ہوتی ہے. یعنی اس میں جو دو چیزیں ہوں گی وہ کون کون سی ہوں گی؟ ایک حرف لین، اور پھر حرف لین کے بعد میں آنے والا ایک ایسا لیٹر جس کو آپ وقف کی صورت میں آگے سکون دے سکیں، تو پھر وہاں پر ہونے والی مد مد لین کہلاتی ہے. یعنی اگر مد لین کے بعد اگلے لیٹر کے اوپر آپ آردی سکون کے ساتھ وقف کر لیں تو وہاں پر جو مد ہوتی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ مد لین. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم ورڈ پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ٹھیک ہے. اگر ہم اسے پڑھتے ہیں نا قُرَيْشٍ، تو یہاں پہ یہ جو روئی آ رہا ہے یہ کیا ہوگا؟ حرف لین. کیونکہ آپ نے شن کو پڑھا نا قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، یعنی آپ کنٹینیو رکھ رہے ہیں اس کو. تو یہاں پہ پھر یہ جو ورڈ ہوگا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حرف لین. لیکن اگر آپ یہاں پہ وقف کر دیتے ہیں، شین کو عارض سکون دے دیتے ہیں، تو پھر آپ یہاں پہ جو مد ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ مد اللین. لِإِيلَافِ قُرَيْش، ٹھیک ہے. یہ پھر کیا بن جائے گی؟ مد اللین. اب یہ حرف لین نہیں رہا، ان کے لینس میں بھی فرق ہوتا ہے، میں بھی اس پہ آتی ہوں. اسی طرح سے ورڈ جیسے خوفین اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ واؤ لین ہے، حرف لین. اسے آپ کتنا کھینچیں گے؟ ان بٹوین ون اینڈ ٹو. لیکن اگر سٹاپ کر دیتے ہیں اس کے اوپر خوف، اب یہ حرف لین نہیں رہا، اب یہ مد لین بن گئے. اسی طرح سے یوم اگر آپ سٹاپ کریں ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مد لین، ٹھیک ہے. اور اگر سٹاپ نہیں کریں تو پھر یہ حرف لین رہے گا. اسی طرح سے شیئن حرف لین، اور شیئ مد لین، ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے، جس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے. جو مد اللین ہے اس کی حرکہ بھی ٹو اور فور اور سکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے, آپ اسے دو بھی کھینچ سکتے ہیں, چار بھی, چھ بھی. اگین آپ نے ایک ایک ہی لینتھ کو ڈیسائڈ کرنا ہے اینڈ کیپ اٹ سیم ان یور ون سٹنگ ریڈنگ. جیسے فار ایگزامپل لی ای لام فی قریش ٹو, تو اب قریشن کہنے سے قریش اسٹاپ کرنے میں آپ کا روئی تھوڑا اسٹریچ آؤٹ ہوگا, تھوڑا سا دو حرکت بھی اگر آپ کریں. اور اگر آپ فور کے ساتھ اسٹاپ کریں دین اٹ وڈ بی قریش, اور اگر سکس کے ساتھ اسٹاپ کریں ہیں تو پھر قریش. ٹھیک ہے, تو ٹو اور فور اور سکس. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے, یہ آپ اس کو نا بگ ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں, لائک بگ اینڈ بگ نوٹ, کہ مدارج سکون مد الین کے برابر ہو سکتی ہے مگر اس سے چھوٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جیسے ہم نے مدود فروعی بھی سبب حمزہ پڑھا تھا نا, تو اس میں ہم نے جو تین مدود پڑھی ہیں, بدل تو حرکہ ہوتی ہے ہمیشہ ہی, لیکن باقی جو تین آپ نے پڑھی ہیں جائز منفصل واجب متصل صلت الکبریٰ, اس میں آپ نے کیا دیکھا تھا کہ یہ تینوں مدود کیا ہوتی ہے, ان کی لینتھ سیم ہوتی ہے, اور چاہے آپ فور رکھیں چاہے آپ فائیو رکھیں تینوں کو ایک جیسا رکھیں گے. یہاں پہ یہ کیس نہیں ہے, آپ مدارج سکون اور مدلین کو برابر بھی رکھ سکتے ہیں, یعنی دونوں کے لیے ٹو رکھیں, دونوں کے لیے فور رکھیں, دونوں کے لیے سکس رکھیں. ٹھیک ہے, آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے, ڈزنٹ میٹر آپ جو بھی سبب حمزہ والی مدودہ ان کے لیے کیا لینتھ ڈیسائڈ کریں, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو انڈیپینڈنٹلی آپ ٹو فور سکس رکھ سکتے ہیں, دونوں کو سیم رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو ڈفرینٹ لینتھس کا بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ ڈفرینٹ لینتھس کا رکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے کہ مد الین بڑی نہیں ہو سکتی مدارج سکون سے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ جیسے یہی والی سورہ ہے اس پہ یہ دونوں ورڈز آ رہے ہیں لی ای لاف, اگر میں یہاں پر اسٹاپ کرتی ہوں اینڈ آئی وڈ سے, ویسے تو میں یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں مگر ایسا یہاں پہ ہے نہیں, کیونکہ آپ اگر آپ ایون اسٹاپ بھی کرتے ہیں لی ای لاف کے بعد تو آپ کو پھر پیچھے سے جانا پڑتا ہے نا, پیچھے سے کنٹینیو کرنا پڑتا ہے, آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے. مگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے ایک ہی آیا میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ایک آیا نہیں آتا, ون سٹنگ ریڈنگ میں ایک جیسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو پھر اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ جیسے اگر یہاں پہ ہم اسٹاپ کرتے ہیں اور میں کہتی ہوں لی ای لاف ایڈ فور, ٹھیک ہے, اب اگر میں آگے جا کے قریش کے اوپر اسٹاپ کری ہوں دین آئی خود سے قریش ٹو اور قریش فور, لیکن اس کی جو آپشن سکس تھی نا وہ نہیں اوپن ہو سکی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسے جو پیچھے لی ای لاف پر تھا وہ مدارج السکون تھی اور قریش کے اوپر مدین ہے, تو برابر تو ہو سکتی ہیں دونوں, مدین چھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن مدین بڑی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو سکس تک نہیں جائیں گے. ہاں اگر آپ فار ایگزامپل اسٹاپ کرتے ہیں لی ای لاف, ٹو حرکہ یہاں پر اسٹاپ کیا, دین آپ کیا کہیں گے قریش ناٹ مور دین ٹو, آپ اسے بھی دو حرکہ ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے, کیپ اٹ سیم یا پھر مدین کو کم رکھیں. اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں مدارج سکون کو سکس کے ساتھ لی ای لاف, then you will go for قریش as قریش 2 or قریش 4 or قریش 6. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ یعنی یا تو یہ آپ کا پری ڈیسیزن ہو سکتا ہے, آپ کا مصحف کو کھولتے ساتھ ہی آپ نے پہلے سے ہی ڈیسائڈ کر لیا کہ آپ کیا کرنے لگے, دونوں کو سیم رکھ رہے ہیں یا فار ایگزامپل مدارج سکون کو فور اور مدلین کو ٹو رکھ رہے ہیں, یعنی آپ نے کھولتے ہی ڈیسیزن لے لیا. یا اگر آپ نے کھولتے ہوئے ڈیسیزن نہیں لیا اور فار ایگزامپل آپ ریڈنگ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پہلی جو مد آئی ہے وہ مدلین آ گئی, ٹھیک ہے, پہلے جہاں پر آپ نے اسٹاپ کیا وہ کیا آ گیا مدلین, جیسے لی ای لاف یا قریش, اور آئی ایکسیڈنٹلی ڈیڈ اٹ لائک ٹو لی ای لاف یا قریش, ہم نے اسے ٹو کر دیا. اب آپ جہاں کہیں پر بھی مدارج سکون کے ساتھ اسٹاپ کریں گے آپ اس کو ٹو یا فور یا سکس رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر میں نے مدین کو فور کر دیا فار ایگزامپل, اوپن ہوتے ساتھ ہی میں نے جو فرسٹ مدین آئی پہلے مدین آ گئی, مدارج سکون نہیں آئی, تو میں نے اسے فور کر دیا, تو اب جب میں آگے کہیں پر بھی مدارج سکون کے اوپر اسٹاپ کروں گی دین آئی ہیو ٹو آپشنز. کون کون سی آپشنز ہیں؟ اگر میں نے قریش کو فور کے ساتھ اسٹاپ کیا تو گڈ، ویری گڈ. پھر آپ مدارج سکون کو ٹو نہیں کر سکتے، آپ کے پاس آپشنز کیا ہے؟ فور اور سکس. ٹھیک ہے، مدارج سکون کو فور رکھے یا پھر آپ مدارج سکون کو سکس رکھے، اسے ٹو نہیں کر سکتے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ آپ یہ جو ہم نے مدود کی ہے وہ مدود الفروعی بسبب سکون عارض تھا. ٹھیک ہے، اب ہم جا رہے ہیں کامن، ایکچولی عارض سکون میں بھی سکس کامنلی آپ نہیں پڑھتے نا، بہت سلو ریسائٹیشنز میں پڑھا جاتا ہے. عموماً جو آپ اپنی عام ریڈنگ کے اندر کرتے ہیں وہ ٹو یا فور ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے تلاوا کے سٹائل میں جب آپ کرتے ہیں نا پھر آپ سکس بھی کرتے ہیں، اور مدین میں بھی پھر وہ بہت جنرل نہیں ہوتا، بہت زیادہ عام ریسائٹیشنز میں نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے. مین جو چیز ہے وہ یہ کہ مدارج سکون اور مدلین کو برابر بھی رکھیں، اور برابر رکھ سکتے ہیں، یا پھر مدلین مدارج سکون سے چھوٹی ہوگی مگر بڑی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی مدلین کی جو لینتھ ہے وہ مدارج سکون کی لینتھ سے بڑی نہیں ہو سکتی. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ نے کوئی ڈسیزن لیا ہے نا، آپ کے پاس بہت ساری پاسبلٹیز ہیں، تینوں مدود، دونوں مدود میں تین تین پاسبلٹیز ہیں، تو آپ کوئی بھی ڈسیزن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مدلین کو ٹو رکھیں، مدارج سکون کو فور رکھیں، دونوں کو ٹو رکھیں، دونوں کو فور رکھیں، یعنی آپ کوئی بھی ڈسیزن لے سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کا جو ڈسیزن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو دونوں مدود ہیں یا تو برابر ہو یا مدارج سکون بڑی ہو مدلین سے. ٹھیک ہے جی، ایکچولی موسٹلی تو ہم ویسے فور کے ساتھ اسٹاپ کر رہے ہوتے ہیں نا، ویسے ابھی ہم کلاس میں بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو عموماً فور کے ساتھ ہی اسٹاپ کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ٹو کے ساتھ اسٹاپ کرتے ہیں. یا آپ جب فاسٹ بریدنگ کرتے ہیں پھر آپ ٹو کے ساتھ اسٹاپ کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں مدود الفروعی. مدلین جو ہے وہ مدود الفروعی بھی سبب سکون عارض کے اندر آتی ہے. مدارج سکون بڑی ہو سکتی ہے مدلین سے، لیکن مدلین بڑی نہیں ہو سکتی مدارج سکون سے. مدلین ہمیشہ چھوٹی ہوگی یا برابر جائے گی. ٹھیک ہے، مدلین بڑی نہیں ہو سکتی. اب ہم دیکھتے ہیں مدود الفروعی بھی سبب سکون اصلی. مدود الفروعی بھی سبب سکون اصلی میں جو ہمارے پاس مد آتی ہے وہ ہے مد اللازم. مد اللازم کی آگے سے کافی ساری کیٹیگریز ہیں، پہلے میں نام بتا دیتی ہوں پھر ہم انشاءاللہ اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. مد اللازم کلمی مثقل، مد اللازم کلمی مخفف. کلمی نا جیسے کلمہ لکھتے نا، کلمہ ورڈ، وہ والا ورڈ ہے یہ، نا قلم، قلم نہیں. ٹھیک ہے، کلمی کاف سے، ہائٹ پیلٹ والے کاف سے، کلمی مثقل میم سا قاف لام، اور کلمی مخفف میم خا فا فا. مد اللازم حرفی مثقل، مد اللازم حرفی مخفف. ہم پہلے تو کلمی پڑھتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. مد اللازم، مد اللازم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتی ہے، حرف مد کے بعد اصلی سکون کے آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جب اگلے لیٹر کے اوپر اس کا اپنا اصلی سکون ہو. اب کلمی کیا ہوتا ہے؟ کلمی ہوتا ہے بمعنی ورڈ میں. اگر ایک ورڈ کے اندر ایسا ہو رہا ہے، کسی بھی بمعنی ورڈ کے اندر، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمی. اور مثقل کا ورڈ میں بھی آپ لوگوں نے پہلے ہی سنا ہوگا، جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا ثقل، بیسیکلی ہیوینیس کے لیے، ویٹڈ چیز کے لیے. عربک میں ہم مثقل یوز کرتے ہیں مشدد کے لیے. مثقل کا مطلب ہوتا ہے مشدد، لیٹر حرف مشدد کے لیے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں مثقل. اور مخفف ہوتا ہے وداؤٹ تشدید، یعنی وداؤٹ تشدید جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ مخفف ورڈ. پہلے میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ لکھا دیتی ہوں مد اللازم کلمی مستقل کے بارے میں، اور پھر میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر ایک ورڈ کے اندر حرف مد کے بعد اصلی سکون آ جائے اور یہ ساکن لیٹر, یعنی جس کے پاس اصلی سکون ہے, یہ ساکن لیٹر اب ادغام کر لے تو اس کو مد لازم کلمی مستقل کہتے ہیں. اب اس کے اندر تین چیزیں, سب سے پہلے مد لیٹر. مدعوت میں آپ جہاں کہیں پر بھی دیکھیں گے نا, کوئی بھی مد فائنڈ آؤٹ کریں گے, سب سے پہلے جو آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے وہ ہے مد لیٹر. سو مد لیٹر, مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ, یعنی اس کے پاس اوریجنل سکون ہو. اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا نا کہ جو سکون آر ہوتا ہے وہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں, اور جو اصلی سکون ہوتا ہے جیسے الحمدو, یعنی لام اور میم کے اوپر جو سکون ہے وہ اصلی ہے. تو اس طرح کا جو سکون ہوتا ہے وہ اصلی سکون ہوتا ہے. تو سب سے پہلے مد لیٹر, مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آئے گا, اور یہ جو ساکن لیٹر آیا ہے مد لیٹر کے بعد یہ ادغام کرے گا ود واٹ کمز نیکسٹ ٹو اٹ. ٹھیک ہے, اب اس ادغام کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جتنی بھی کلمی مدود ہے نا, یعنی مد لازم کلمی ہے, اس میں آپ کو مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر تشدید کے ساتھ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی حرف مد ہوگا اور حرف مد کے بعد آپ کو نیکسٹ لیٹر تشدید کے ساتھ نظر آئے گا. تشدید کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر دو لیٹر تھے, پہلا لیٹر ساکن تھا, دوسرا متحرک تھا, اور دونوں مدغم ہو گئے, مکس اپ ہو گئے. لیکن جو میں نے آپ کو پہلی اسٹیٹمنٹ بتائی ہے نا, وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر آپ وہ یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کو حرفی مد نہیں سمجھ میں آئے گی. اگر ایک ہی ورڈ کے اندر حرف مد کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ جائے, اور یہ ساکن لیٹر اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر کے ساتھ ادغام کر لے, تو یہاں پہ جو مد ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مد اللازم کلمی مثقل. ہم نے آپ کو سمبل کیا بتایا کہ مد لیٹر کے بعد آپ کو کیا نظر آئے گا, نیکسٹ لیٹر کے اوپر تشدید نظر آئے گی, مشدد لیٹر نظر آئے گا. آپ کہتے ہیں نا تشدید کے نیچے دو لیٹرز ہوتے ہیں, یہ ویسے میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ لیٹر آن ایکسپلین کروں گی. یہ سینٹینس بالکل درست نہیں ہے, لیکن پڑھنے میں تشدید کے نیچے دو لیٹرز ہوتے ہیں, دیٹس کریکٹ. ٹھیک ہے, ہمیشہ تشدید کے نیچے ایک جیسے دو لیٹرز نہیں ہوتے, ہمیشہ پڑھنے میں تشدید کے نیچے دو لیٹرز ہوتے ہیں, پہلا ساکن پڑھا جاتا ہے اور دوسرا متحرک پڑھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل ادولین, تو دو الف مد دیا, یعنی مد لیٹر کون سا ہے, الف, اور الف کے بعد کیا آ رہا ہے, لام مشدد. اٹ مینس کہ دیر آر ٹو لامز, پہلا لام اصلی سکون کے ساتھ تھا اور دوسرا کسرہ کے ساتھ تھا, اور دونوں نے کیا کر لیا, ادغام, جس کی وجہ سے ساکن کے بعد متحرک لام آنے کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوا ہے, تجدید آ گئی. صحیح, تو یہ آپ کو نظر, آپ کو کیا آئے گی, تشدید نظر آئے گی. ادولین, بٹ ڈونٹ ایور سے کہ مد لازم کلمی حرف مد کے بعد نیکسٹ لیٹر مشدد ہو تو مد لازم کلمی مستقل ہوتی ہے. یعنی آپ نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کرنا, اس کو کھول کے ایکسپلین کریں, الیبوریٹ کر کے, تاکہ یہ بھی درست ہے, یہ غلط نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مشدد آیا کیوں ہے. اور پھر آپ کہہ بھی رہے ہیں نا کہ مدعود الفروعی بسبب سکون اصلی, تو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ ہاں جی مشدد کے اندر اصلی سکون آیا تھا اور پھر نیکسٹ لیٹر کا ادغام ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ مشدد بنا. ٹھیک ہے, تو مشدد کو ایکسپلین کرنا یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. جیسے الحاق, پھر الدنا, الصخ, یا الصفات. ٹھیک ہے, اور اسے آپ کتنا پل کرتے ہیں, سکس حرکہ, دیٹس دی موسٹ اسٹرانگیسٹ مد. اسے آپ کتنا پل کرتے ہیں, سکس حرکہ. جیسے فار ایگزامپل جان, اس طرح کے ورڈس. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں مد اللازم کلمی مخفف. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخفف میں کیا تھا کیا نہیں تھا, ود آؤٹ تشدید. سو اونلی ڈفرنس از نو تشدید. جب نو تشدید ہے اٹ مینس کہ یہ کیا ہے, ادغام نہیں ہوگا. اس کے اندر اب اس کے اندر بھی تین چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر کیا ہوگا, سب سے پہلے تو مد لیٹر, مد لیٹر کے بعد کیا ہوگا؟ اصلی سکون. اور اصلی سکون کے بعد کیا ہوگا؟ نو ادغام. ٹھیک ہے, یعنی ساکن لیٹر تو ہے مگر اب یہ ساکن لیٹر اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر کے ساتھ ادغام نہیں کر رہا, تو چونکہ ادغام نہیں ہے اس وجہ سے تشدید نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصلی سکون ضرور ہے یہاں پر لیکن ادغام نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ تشدید نہیں ہے. ادغام, نو ادغام سو نو تشدید. اور اس کی ایک ہی اگزامپل ہے پورے قرآن پاک میں جو کہ دو دفعہ آیا ہے, یعنی ایک ہی ورڈ ہے جو کہ ٹوائس آیا ہے قرآن پاک میں, اور یہ سورہ یونس میں ہی ہے, آیہ نمبر 51 اینڈ 91. ورڈ ہے آل آنا. تو آ کے اندر آپ دیکھیں یہ مد بدل ہے, صحیح. آ اور مد بدل میں کیا آ رہا ہے؟ مد بدل میں پہلا جو مد لیٹر کون سا آ رہا ہے؟ الف. اور اس مد لیٹر الف کے بعد لام اصلی سکون سے آ رہا ہے, اور اس لام کے بعد حمزہ آ گیا. تو اب لام حمزہ میں تو ادغام نہیں کرتا, اس لیے یہاں پہ جو مد ہے یعنی نو ادغام, تو یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے وہ مد لازم کلمی مخفف ہے. آیہ نمبر 89 سورہ یونس میں یہ بالکل مد لازم کلمی مستقل ہی ہے, تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون. ٹھیک ہے, تو کلمی مخفف کا کی صرف ایک ہی اگزامپل ہے پورے قرآن پاک میں. اب ہم دیکھتے ہیں مد اللازم حروفی مستقل اینڈ مخفف. اس کو نا تھوڑا سا آپ کو ذرا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس نوٹس نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کو نا اپنے پرسپشن سے یا پیپر پینسل لے لیں اس کے اوپر لکھنے سے آپ کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے, میں کیونکہ عربک ٹائپ نہیں کر سکتی تو آپ کو یہ تھوڑا سا رائٹنگ ورک کرنا پڑے گا. ان دونوں کے اندر ایک ہی ڈفرینس ہے اور وہ یہ کہ جو کلمی مت تھی وہ کہاں پر تھی؟ ورڈ کے اندر, ایک بامانی کلمہ کے اندر, جبکہ حرفی مد حرف کے اندر ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں تو آپ کلمات پڑھتے ہیں نا, ورڈس پڑھتے ہیں, تو حرف کے اندر کیسے ہوگی مد نا؟ کیا ہم کہیں پر قرآن پاک میں حروف پڑھتے؟ لیٹرز اٹ سیلف. جی بالکل, حروف المقطعات. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ سورت سے آنے والے پہلے ڈفرینٹ حروف, تو ان کے اندر یہ ولی مد جو ہے پائی جاتی ہے. تو اگر ایک حرف کے اندر مد لیٹر کے بعد اگلا لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ جائے اور پھر وہ ساکن لیٹر اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر کے ساتھ ادغام کر لے, تو یہاں پہ جو مد ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مد اللازم حروفی مستقل. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے فار ایگزامپل سورۃ البقرہ کی بگننگ ہے الف لام میم. اب آپ دیکھیں کہ ویسے تو الف کو اگر لکھا جائے تو آپ اس کو اسٹریٹ لائن کی طرح لکھتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو بریک کریں تو آپ کیسے لکھتے ہیں؟ حمزہ لام فا, یہ تین لیٹرز ہیں نا اس کے, حمزہ لام فا میکس الف, الف حمزہ یعنی اسٹریٹ لائن, جسے الف عموماً ہم اردو میں بولتے ہیں, حمزہ لام اینڈ فا, دس از ایکچولی الف. لام کو کیسے لکھتے ہیں؟ لام الف میم. تو آپ دیکھیں کہ لیٹرز کے اندر ڈفرینٹ سب لیٹرز ہیں, لام الف میم. پھر اسی طرح میم کے اندر کیا ہے؟ میم یا میم. ٹھیک ہے, میم یا میم. اب آپ دیکھیں کہ یہ تین چیزیں ہوگی, یہ اب آپ نے پیپر کے اوپر لکھنی ہے عربک میں, اردو میں جیسے لکھتے ہیں نا بالکل ویسے, الف حمزہ لام فا پلس لام الف میم اینڈ دین پلس میم یا میم. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اب آپ دیکھیں کہ کیا الف کے اندر کوئی مد لیٹر ہے؟ اینی الف پروسیڈڈ بائی فتحہ اور ا واو ساکن پروسیڈڈ بائی دمہ اور ا یا ساکن پروسیڈڈ بائی کسرہ؟ نو. سو ایوری بڈی اگری آن دس؟ یا ٹھیک ہے. اب لام کے اندر کیا کوئی مد لیٹر ہے؟ حرف لام کے اندر کون سا مد لیٹر ہے؟ الف. ایگزیکٹلی, مڈل والا جو الف ہے لام کے اندر وہ کیا ہے؟ مد لیٹر ہے. آپ اس کو حرکات بھی دے دیں. جو لام کے اندر پہلا لام ہے اس کے اوپر فتحہ آئے گی, لا, اور فتحہ کے بعد کیا رہے الف. اس کی وجہ سے یہ والا جو الف ہے یہ کیا ہے؟ الف مدیا. اب الف مدیا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام میم اصلی سکون کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ مد لیٹر کے بعد اصلی سکون آ گیا, سو مد لازم بن گئی. چونکہ حرف میں ہے مد لازم, اس لیے مد لازم حرف ہی بن گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مسکل ہے یا یہ مخفف ہے. تو آپ دیکھیے لام کے میم ساکن کے بعد نیکسٹ لرے کون سا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں الف لام میم, تو لام کے میم ساکن کے بعد, لام کے میم ساکن کے بعد نیکسٹ لرے میم ہے. ویری گڈ. لام کے میم ساکن کے بعد نیکسٹ لرے کیا ہے؟ میم ہے. تو میم میم کے اندر ادغام کرتا ہے؟ جی بالکل. میم جو ہے اس کا میم کے اندر ادغام ہو جاتا ہے. میم ایکچولی ایک ہی لیٹر میں ادغام کرتا ہے, وچ از میم. اب ایک چیز یاد رکھیں, ابھی ہم نے چونکہ ادغام والا چیپٹر نہیں پڑھا, آپ یہ یاد رکھیں کہ سملر لیٹرز آپ کہیں 95% یا 96% جو ہے وہ سملر لیٹرز اگر پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو وہ ادغام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو وہ ادغام کر لے گا. اس لیے لام کے اوپر جو مداری ہے وہ ہے مد لازم حرفی مسقل. ٹھیک ہے, لا الف مدیا کے بعد میم جو ہے وہ اصلی سکون کے ساتھ آ گیا, اور اس اصلی ساکن حرف نے اپنے سے بعد جو میم آ رہا تھا اس کے فرسٹ والے میم کے ساتھ ادغام کر لیا, جس کی وجہ سے لام کی مد مسقل ہوگی. اب ہم میم کو دیکھتے ہیں, میم کے اندر بھی کوئی مد لیٹر ہے؟ جی بالکل, میم کے اندر سینٹر والا یا مدیا ہے. وہ کیسے یا مدیا ہے؟ کیونکہ وہ یا ساکنہ تھا اور یا ساکنہ سے پہلے کسرہ آئی تھی می, تو یہ کیا ہے؟ یا مدیا. اس یا مدیا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم اصلی سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے, میم اصلی سکون کے ساتھ آ گیا, اس لیے یہاں پہ جو مد آ رہی ہے یہ بھی مد لازم حرفی ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مسکل ہے یا مخفف ہے. ایکچولی اس کے بعد کوئی لیٹر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ملا کے پڑھتے نا تو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو میم کے میم ساکن کے بعد زال آ رہا ہے, اور میم زال میں کبھی بھی ادغام نہیں کرتا, اس لیے یہاں پہ جو مد آئے گی وہ کیا آئے گی؟ مخفف. دونوں کیسز میں اگر وقف کریں گے تو پھر تو آپ کوئی لیٹر ہی نہیں بول رہے, پھر تو مخفف ہے ہی. لیکن اگر آپ ملا کے بھی پڑھتے ہیں تو بھی کیا ہوگا؟ آگے زال آ گیا ہے, نو ادغام, سے مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے, اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے تمام حروف مقطعات نکالیں, کیونکہ ابھی ہم نے حروف مقطعات کو اٹسلف ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. آپ نے صرف لیٹرز کو توڑ کے لکھنا ہے, یعنی الف الف لام میم اوپر ویسے لکھیں جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے, نیچے آپ اسے الف کے نیچے الف کو توڑ کے لکھیں, لام کے نیچے لام کو توڑ کے لکھیں جیسے الف لام فا, پھر لام الف میم, اور میم کے نیچے میم کو توڑ کے لکھیں میم یا میم. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے لکھیں, اور صرف وہ والے ورڈز جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ مد لازم ہو رہی ہے, مد لازم حرفی ہو رہی ہے, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مخفف ہے یا مسقل ہے, ان کو آپ نے نکال لینا. اور ٹھیک ہے, ان کو نکال کے تو آپ مجھے بھیج دیجئے. ٹھیک ہے, اور آپ کوشش کریں کہ پیپر کے اوپر ہینڈ رائٹنگ سے یہ کام کریں, کیونکہ انشاءاللہ جب ہم حروف مقطعات پڑھیں گے تو وہ لیٹرز جو آپ نے ابھی نہیں کیے پھر جو ہے وہ آپ اس کو آرام سے لکھ کے صرف انہیں کے اندر ایڈیشن کر کے تو مجھے دوبارہ سے وہ پیپر بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو آپ کو اپنا ہوم ورک سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے تمام حروف مقطعات کو لینا ہے, اوپر ویسے لکھے جیسے قرآن پاک میں لکھے ہیں, نیچے لیٹرز کو توڑ کے لکھیں, اور مینشن کریں کہ کہاں پہ مد لازم حرفی ہے, حرفی مثقل ہے, اور کہاں پہ مد لازم حرفی مخفف ہے. ٹھیک ہے, اور آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں, جیسے مد لیٹر پلس سکون اصلی پلس ادغام, سو مد لازم حرفی مسکل, تاکہ جب آپ اس چیز کو لکھ لیں تو مجھے بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے بات کو سمجھ لی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہماری تجوید کا لیسن بھی پورا ہوا ہوں, الحمد للہ. امید ہے کہ بات آ رہی ہوگی. کیسے آپ لوگ, پریشان تو نہیں ہو گئے تجوید کا سن کے آج لیسن؟ تھوڑا سا بھی شروع میں آپ کو لگے گا ایسے, لیکن اب بھی ایک دفعہ اس کو آپ کریں گے نا اچھی طرح, جا کے اس کو خود سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ, بہت ہی ماشاء اللہ ڈیٹیل سے سسٹر ہنا بتاتی ہیں, الحمدللہ. ہارڈ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. انٹرسٹنگ لگا, الحمدللہ. تو سسٹر اس کو انشاءاللہ, آپ لوگوں کے پاس نوٹس ہیں؟ نوٹس ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہے. اچھا چلے, ہم دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس کے نوٹس بھیجتے ہیں. نوٹس سامنے ہو تو پھر بہت تھوڑا سا کنفیوزنگ شروع میں لگتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو انشاءاللہ اپنے نوٹس جو بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا اس سے بنا, لیکن آپ کو بھیجیں گے بھی انشاءاللہ, وی کین گیٹ دی نوٹس, انشاءاللہ آپ کو ای میل کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال تھا کہ بلاگ پہ بھی ہوں گے سسٹر شہین, آپ پلیز اگر اس کو کنفرم کر لیں, نہیں تو پھر ہم آپ کو نہیں ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ ای میل میں بھیج دیے جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس سے جا کے کریں. دیکھیں اب تھوڑا سا کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن ہم تھوڑا سا اس کا کرتے ہیں کہ 3-4 منٹس کا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ کیا پڑھی آپ نے, کون کون سی مدود پڑھی آج؟ سب سے پہلے ہم پچھلے والی ہی کی کنٹینیوشن تھی نا, ہم مدود فرعی پڑھ رہے ہیں. تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی ابھی بسبب ایک تھی, بسبب حمزہ اور پھر بسبب سکون. بسبب حمزہ کی ہم نے پڑھ لی تھی ٹائپ, ٹھیک ہے. اور آج ہم نے بسبب جو آردی سکون آردی وہ پڑھی ہم نے آج, ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی مد العارد بسبب سکون, ٹھیک ہے, آرد السکون. تو آج ہم نے کون سی پڑھی ہے؟ مدلین, ٹھیک ہے. آرد سکون میں کیا تھا؟ اگر آپ کو آرد سکون کی سمجھ آ گیا تو لین کی بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہونی چاہیے, کہ مد لیٹر کے بعد ہم کسی لیٹر کو سکون دے دیتے ہیں آردی, اگر ہم اس پہ سٹاپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور اس کی حرکہ کتنی تھی, کتنی ہو سکتی ہے اس کی حرکہ؟ مد لیٹر دین اندر لیٹر وچ کین بی گیون سکون, بالکل ٹھیک ہے. ٹو ہو سکتی ہے, فور یا سکس, ٹھیک ہے. تو مد لیٹر تین تھے, ٹھیک ہے نا, الف مد, یا مد اور واؤ مد. تو آج ہم نے کیا مد لین. لین کیا تھا؟ لین لیٹر کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں. مد لیٹر تین تھے, الف, یا اینڈ واؤ. اگر آپ اس کا اس طرح سے کمپیرزن کر لینا, اور لین لیٹر کون سے ہیں؟ الف, واؤ اور یا, ٹھیک ہے. لین لیٹر جو ہے وہ صرف واؤ اور یا, ٹھیک ہے نا, واؤ اور یا ساکن پرسیڈڈ بائی فتح, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ لین لیٹر ہے. اب اگر لین لیٹر کے بعد کوئی لیٹر آتا ہے جس کو ہم آرزی سکون دے رہے ہیں, یعنی ہم سٹاپ کر رہے ہیں, جیسے قریش, ٹھیک ہے, وہ یا لین ہے نا اس میں, کیونکہ یا سے پہلے فتح آ رہا ہے. اگر اس کے بعد اب ہم یہاں پہ رکے ہیں لافی قریش, تو یہ کیا بن گئی؟ کیونکہ ہم لین لیٹر کے بعد والے لیٹر کو, یہ مد لین بن گئی, ٹھیک ہے. اور اس کی کتنی حرکہ ہو سکتی ہے, کیا کیا پاسبلٹی تھی؟ وہی والی جو ہم نے مد آرز سکون کی تھی نا, ٹو, فور اور سکس. اچھا, اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی اس میں مد آرز اور لین بھی آ رہے ہیں تو کیا دونوں کو ہم برابر رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, رکھ سکتے ہیں. اور ضروری ہے کہ ہم دونوں کو برابر رکھیں, جس طرح ہم نے پڑھا تھا نہیں نا. تو یہی امپورٹنٹ بات ہے الحمدللہ آپ نے. اور کون سی زیادہ اسٹرانگ مدن میں مد آرد سکون اسٹرانگ ہے تو وہ ہمیشہ بڑی ہوگی, ٹھیک ہے. اور دوسری مد لین ہم نے ہمیشہ چھوٹی رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا مد لازم, ٹھیک ہے. مد لازم کا کیا ہے کہ مد لیٹر کے بعد اصلی سکون آ جائے نا, اصلی سکون ہو. تو وہ کیا ہے مد لازم, ٹھیک ہے نا. آپ سب لوگ فالو کریں اس بات کو الحمدللہ. الحمدللہ پھر ہم نے اس کی ٹائپس دیکھی نا آگے کہ چار ہیں اس کی. کتنی ٹائپس تھی؟ اچھا اس میں تھی فور ٹائپس کی. کون کون سی تھی؟ جلدی سے لکھیں شاباش. مد لازم قلبی مثقل, ٹھیک ہے. مد لازم قلمی مخفف, مد لازم حرفی مثقل اور حرفی مخفف, ٹھیک ہے. قلمی کیا ہے کہ جب ایک ہی ورڈ کے اندر, قلمی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, جب ایک ہی ورڈ کے اندر مد لیٹر کے بعد اصلی سکون آ جائے اور وہ جو سکون آیا جس لیٹر پہ وہ اگلے لیٹر کے ساتھ ادغام کر لے. کلیئر ہے نا یہ بات؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی بامانی جو ہے کلمہ یعنی ورڈ اس کے اندر مد لیٹر کے بعد اصلی سکون آ جائے, اصلی سکون آ جائے اور وہ ساکن لیٹر اپنے سے اگلے والے لیٹرز کے ساتھ ادغام کر لے. ان ادر ورڈ سمپل کہ مد لیٹر کے بعد آپ کو شدہ نظر آئے, مشدد لیٹر آ جائے, ہے نا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا, ہاں فقلمی مثقل, کیونکہ مشدد لیٹر کا مطلب ہے کہ اس میں دو لیٹر ہے, پہلے والا جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرے والا حرکت کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحاق, تو یہ مد لیٹر تھا, اس کے بعد قاف مشدد آ گیا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی کلیئر ہے. تو اس کی حرکت کتنی ہوگی؟ سکس نا. اور اچھا پھر قلمی مخفف کیا تھا؟ قلمی مخفف کیا تھا کہ مد لیٹر کے بعد سکون آ جائے اور وہ ساکن لیٹر اگلے لیٹر کے ساتھ ادغام نہیں کر رہا. تو اس کی مثال, اس کی مثال کیا ہے؟ وداؤٹ تشدید ہے بالکل. اور اس کی قرآن میں ایک ہی مثال آتی ہے نا, سورت یونس میں دو آیات ہیں 51 اور 91, اس میں آتا ہے بالکل ماشاءاللہ اعلی آنا, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بعد اصلی سکون تھا. اور اس کے بعد ہم نے حرفی والے دیکھے ہیں. حرفی میں ہے کہ وہ جو صرف حروف مقطعات میں آئیں گے, ٹھیک ہے, اس میں بھی حرفی مخفف ہے اور حرفی مثقل ہے. جیسے الف لام میم, ان کو بریک کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو لام کے اندر مد لیٹر ہے, اس کے بعد جو میم ہے وہ اگلے لیٹر کے ساتھ ادغام کر رہا ہے, تو اس لیے وہ حرفی مثقل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر نہیں کر رہا آگے جیسے, تو پھر وہ حرفی مخفف ہوگا. تو آپ نے اپنا ہوم ورک, آپ کو سب کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپ نے حروف مقطعات کو بریک کر کے لکھنا ہے. جیسے الف لام میم تھا, الف کا مطلب ہے الف پلس لام پلس فا, ٹھیک ہے. ایسے ہی بن کے بند ہے نا, جس میں کوئی بھی مد لیٹر. اسی طرح پھر لام کا مطلب ہے لام پلس الف پلس میم, پھر میم کا مطلب ہے میم پلس یا پلس میم. تو ان کو آپ نے بریک کرنا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہاں پہ مد لیٹر آ رہا ہے. تو آپ نے کر کے تو اپنے وہ انچارج والے اسی پہ بھیج دیں, تو وہ آگے سے سہینا کو بھیج دیا جائے گا آپ کا ہوم ورک, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ کسی بھی قرآن میں حروف مقطعات, ٹھیک ہے, حروف مقطعات ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے, لیکن اس کے ساتھ دعا کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. اور ابھی کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ایزی ہو جائے گا. آج آپ نے سمجھا ہے, سنا ہے, تو بے شک اس کو جا کے ریکارڈنگ میں سنیں یا اپنے نوٹ سے, آپ کو انشاءاللہ نوٹس بھی بھیج دیے جائیں گے. تو ابھی آپ لوگ بریک لیں چھوٹی سی, آج آپ کی بریک کو تھوڑا چھوٹا کر دیا جائے, کیا خیال ہے؟ چلے ہم دیکھتے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سا اسٹریچ لیں تو آگے پھر ہم کنٹینیو کریں گے. ہم تھوڑا سا اپنے اسکیڈول سے اوپر جا رہے ہیں. بارک اللہ فی سبحانک اللہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
اللہ
مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہماری بریک اوور ہوئی آج تھوڑا سا آپ کو اپنا ٹائم صدقہ کرنا پڑے گا تھوڑی چھوٹا آپ کو اسٹریچ ملا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے ہوں الحمد للہ امید ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ بارک اللہ آپ لوگ ہمیشہ تیار ہوتے ہوں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور زیادہ برکت دے ہوں تو کتنے لوگ ہیں جو واپس آ گئے اور تیار ہیں جلدی سے ٹائپ کریں ون ہمیں پتا چلے ماشاء اللہ بارک اللہ تو چلیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم آپ کو پتا ہے نا ہم کر رہے تھے اعلانیہ تبلیغ اور تہذیب تو وہیں سے ہم اگلا آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ نوٹس لیں اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے ٹھیک ہے سیرا بالکل سیرا تجلیات نبوت ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
رب یسر ولا تیسر وتم من بالخیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیرت النبی کا اگلا سیشن شروع کریں گے آج ہماری گفتگو جس موضوع سے شروع ہوگی وہ ہے کہ مسلمانوں پر تو تکلیفیں جو تھیں سو تھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا کیا رویہ تھا اگر آپ بک سے دیکھیں گے تو پیج 88 ہے جہاں پہ بات چھٹی تھی وہ تھی مسلمانوں کو تکلیفیں اور ایزائیں کس طرح سے انہوں نے مسلمان ہونے والوں کو جسمانی ذہنی اور روحانی طور پر تکلیفیں دی اس کی کوئی مثال دوسری دنیا میں ملتی نہیں ہے لیکن مقصد کی سچائی اور ایک دھن لگی ہوئی جو ہوتی ہے ایک انسان کو اپنے کام کرنے کی یہ مشکلات کو مشکل نہیں رہنے دیتی بلکہ راحت میں بدل دیتی ہے یہی کیفیت کچھ صحابہ کرام کی بھی ہوئی یعنی صرف زبان سے کلمہ ادا کرنے پر اتنی مشکلیں تھیں تو آج جب ہم کلمے کے تقاضے نبھائیں گے تو پھر اس پہ مشکلیں کیا نہیں آئیں گی یاد رکھیے کہ ایمان کے مطابق مشکلات آتی ہیں احادیث سے ہمیں اس چیز کے حوالے ملتے ہیں کہ جس کا ایمان جس درجے کا ہوتا ہے نا اس پر اسی درجے کی مشکل آتی ہے جو جس درجے کا جمع ہوا ہوتا ہے نا اس پر آزمائش اتنی آتی ہے اس بات کو کہتے ہوئے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنا بڑا برتن جوڑنا ہو اتنی مضبوط گلو لگاتے ہیں نا کٹ ہوتا ہے پھر اس کو جوڑنے کے لیے اس کو لیتے ہیں اسی طرح بڑی مشین آپریٹ کرنی ہو تو بڑے موٹے ہائی وولٹیج کی بجلی کی وائر یوز کرتے ہیں بالکل یہی کیفیت سچے ایمان کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یوں آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اب کون جمتا ہے کیا یہ اس چھوٹی سی مشکل پہ آپ کو دیکھ کر پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے تو آج کے دور میں چونکہ ہم مسلمانوں کے ایمان اور ایمان کے تقاضے نبھانے کا لیول وہ نہیں ہے جو صحابہ کا تھا اسی لیے آج وہ مشکلات بھی نہیں ہیں آپ سورۃ العنکبوت میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو لوگوں کی باتوں کو اللہ کا عذاب سمجھتا ہے یعنی لوگ ذرا سی دین کی وجہ سے کوئی بات ہی کر دیتے ہیں تو وہ اس بات کی وجہ سے بھی اتنا بڑا ایشو بنا لیتا ہے کہ ہائے ہائے کسی نے مجھے نکابی کیوں کہا کسی نے مجھے داڑھی والا کیوں کہا مثال دے رہی ہوں کہ وہ جملے اس کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک عذاب دکھتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو جب کبھی بھی کوئی آزمائش آئے تو ہمیشہ چند باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی چند نقطے صرف 1 2 3 کر کے کہ آزمائشوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور ہم ان آزمائشوں کے موقع پہ کیا رد عمل اختیار کریں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ جب بھی کبھی آپ کو دین کے کسی ریچول پہ عمل کرنے کی وجہ سے آزمائش آئے تو فوراً سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بہت بڑا کام کروانا چاہتا ہے جتنی بڑی آزمائش
اتنا بڑا کام. یہ پہلا ایک فائدہ ہوتا ہے آزمائش کا, کیونکہ دیکھنا ہوتا ہے نا کون بندہ اپنا. آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو خزانے کی چابیاں دینی ہو تو آپ ایسی تو نہیں پکڑا دیں گے, آپ دیکھیں گے بھروسے کا بندہ بھی ہے کہ نہیں. تو اللہ نے خاص طور پہ جن سے کوئی دین کے بڑے کام لینے ہوتے ہیں نا, ان کو تو ضرور بڑی بڑی مشکلات میں ڈالے گا تاکہ دیکھ لیں کہ یہ بندہ اپنا ہے کہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے, اور جس ساری آزمائشیں دین کی آزمائشوں پہ ذہن میں رکھیے گا, تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے محمود بن لبید سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, پھر جو شخص صبر کرتا ہے اس کو صبر ملتا ہے, اور جو جزا و فضا کرتا ہے یعنی چیخو پکار ہی ڈالے رکھتا ہے روتا ہی دھوتا ہے تو پھر اس کے لیے جزا و فضا ہی ہے. یعنی جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو پھر صبر کیجئے, ہر ایک کو دکھڑے نہ سنائیں, اور آنے والوں کے قدم جو ہیں وہ پیچھے نہ چلے جائیں آپ لوگوں کی جزا فضا سے. بس آپ دیکھیے کہ آپ ایک کورس شروع کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے آپ کو اس کورس کے ابتدائی دنوں میں مشکل لگے, ترجمہ یاد کرنا, بیٹھنا چار پانچ گھنٹے بیٹھنا, آنا گھر چھوڑنا, بچوں کو سٹرپ سب کرنا, بالکل زبان کو سوئی سے سی لیں, استغفر اللہ کرتے رہے جہاں مشکل ہے. اور جب کوئی دوست بہن, جیسے میں روز آپ سے آ کے پوچھتی ہوں کیسا جا رہا ہے کیا حال ہے, آپ کے باقی لوگ بھی پوچھیں گے نا, تو سب کو کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے, سب صحیح جا رہا ہے. کوئی شکوہ ہے کوئی دکھ ہے نا, رات کو یا دن کی کسی گھڑی میں اللہ سے کریں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, کیونکہ اللہ سے شکوہ کریں گے تو وہ تو مشکل سے نکلنے کا کوئی حل دے گا نا, ڈھارس تما دے گا, حالات کو سازگار کر دے گا. لیکن جب لوگوں کو سنائیں گے نا تو مشکل دن بدن اور مشکل ہوگی. پھر ایک اور آزمائشوں کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے درجوں کی بلندی. صحیح ابن حبان کی روایت 2908 ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. آدمی کا اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے, سوچئے ذرا, یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے, اس کو لکھیے گا بعد میں اپنے لفظوں میں, یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اس کو کہیں رکھ لیں. آدمی کا اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے, آپ سوچیں, آپ اپنا نام لکھیں, اللہ نے میرے لیے کوئی مقام لکھا ہے. مثال دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ میں سے کسی کا نام, لیٹس سی اگر بشرا نام ہے آپ کا, اللہ نے بشرا کے لیے جنت الفردوس لکھ دی ہے, مثال ہے. اب کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ یہ مقام اپنے عمل سے نہیں پا رہا, یعنی بشرا کی وہ نیکی نہیں ہے کہ اس کو فردوس تک پہنچا سکے. ہو سکتا ہے چھوٹی جنت نیچے کی کو 70ویں 80ویں نمبر پہ جائے, لیکن 100 درجے کی نہیں ہے. پھر کیا اللہ کرتا ہے, بس اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے, ایسے ہی کہ جیسے اللہ نے آپ میں سے کسی کے لیے لکھ دیا ہے کہ آپ نے اس کورس میں سے ٹاپ کرنا ہے, آپ کو سب سے اوپر فل پورے مارکس ٹاپ میں. ہمارے یہاں جو رواج نہیں ہے کہ لوگوں کو ایوارڈز دیتے ہوئے سٹینڈز پہ کھڑا کریں, یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے, لیکن مطلب یہ کہ اللہ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کورس 100% ہر طرح سے بیسٹ کرنا ہے. لیکن اب آپ کے اندر سستی ہے, آپ ڈھیلے ہیں, ابھی آپ سو سو کے نہیں اٹھتے, تو اب اللہ پھر کیا کرے گا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے, کوئی مشکل ڈالے گا آپ پہ, پھر اس مشکل میں آپ سے صبر کروائے گا, اور اس صبر کے بدلے میں آپ کو وہ نعمت دے دے گا. تو آزمائشوں کے پیچھے اگر جھانکنے لگ جائیں گے نا تو آزمائشیں آپ کو کبھی بری نہیں لگیں گی, بلکہ میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں کہ آزمائش انسان کی استاد بن جاتی ہے اگر انسان اس سے سبق سیکھ لے. ہم سبق نہ سیکھے تو گدھے کے بوجھ کی طرح اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے مالک نے میرے پہ بوجھ خوش ہو کے ڈالا ہے یا ناراض ہو کے ڈالا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے نا, وہ کیا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے گا نا, اس پہ آزمائشیں آنی لازم ہے. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں, صحیح ابن حبان کی روایت 2922 ہے, کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, خیر آپ نے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف آزمائش اس سیلاب سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آتی ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے بہاؤ کی طرف چل رہی ہے. یعنی اوپر سے پانی گرتا ہے نا, سیلاب آ رہا ہے تو اس پانی کو کوئی روک نہیں سکتا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار پر آزمائشیں, ایک ابھی ختم تو دوسری, دوسری آئی تو تیسری, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو نکھارتا ہے. ایک اور روایت ہے ترمذی کی 2398 نمبر کی، حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، کون لوگ زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء یعنی پروفٹس، پھر ان کے مثل، پھر ان کے مثل یعنی نبیوں سے پھر کم جس کا ایمان ہے، پھر اس سے کم، اس سے کم یعنی نیک سے نیک سے پھر نیچے ہوتے ہوئے، حتیٰ کہ پھر انسان اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر دین پر سختی سے کاربند ہو یعنی سخت اپنے اعمال میں اپنے عمل کے مطابق، تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. اور اگر دین میں نرم ہو، ڈھیلا ڈھالا، کبھی کر لیا کبھی نہیں، کبھی مان لیا کبھی نہیں، تو فرمایا آزمائش بھی اس کے مطابق ہوتی ہے. پھر وہ آزمائش اس کو اس وقت چھوڑتی ہے جب بندہ زمین پر اس حال میں چلنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے. دیکھیے آپ نے کبھی کہیں جانا ہوتا ہے نا، تو آپ ہر ممکن حد تک اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، وقت ہو تو شاور لے لیتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، کیونکہ ملاقات کرنی ہے. تو مومن کی ملاقات موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مومن گناہوں کی آلودگی اور گندگی کے ساتھ مجھے ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے. پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے. یہ بات تو سونے کے پانی سے لکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے آزماتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم ظاہر دنیا میں یہ بات سمجھتے نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو نہیں آزماتے، حالانکہ غور سے سوچیں تو ہم بھی جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کو آزما رہے ہوتے ہیں. بار بار تو پوچھتے ہیں کہ آپ سے مجھ سے محبت نہیں ہے، پھر آپ میری بات کیوں نہیں مانتے، پھر آپ آتے کیوں نہیں جلدی، پھر میں نے کہا تھا یہ کر لے. محبت تو نری آزمائش ہے، بچے کی محبت ہی ہے تو جو ماں کو آزما رہی ہے نا، کہ راتوں کو بستر پہ گیلے سے اٹھا کے اس کو خود گیلے پہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش کرنے میں جو حکمت ہے کیا، کہ بندہ راضی رہے. ایک جملہ یاد رکھے، بندے کی کوئی نیکی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. بعض دفعہ نیکی کا کام کر کے اجر ملتا ہے، اور بعض دفعہ اس کام سے پیچھے ہو کے اجر ملتا ہے. کبھی بولنا نیکی ہے تو کبھی چھپ رہنا نیکی ہے. بعض دفعہ دین کا کام کرنے والوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، یہ تو میرا کام تھا یہ کوئی اور کرنے لگ گیا، کل تک تو یہ میں کرتا تھا اب کوئی اور کرنے لگ گیا. تو آپ اس وقت اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ کام کر کے تو 20 غلطیاں تھیں، نہ کر کے آپ اپنے آپ کو کئی دوسری چیزوں سے محفوظ کر لیتے ہیں جو کہ اس صورت میں نہیں تھی. اور ایک اور آخری بات کرتی ہوں کہ جنت تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے صحیح مسلم میں 7308 نمبر کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خفت الجنت بالمکارح، جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے جبکہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے. سیلف کنٹرول، نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں کو ماننا جنت ہے، اور نفس کی ہر بات مان لینا جو ہے وہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان آزمائشوں سے بچائے. ہماری تو آج کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، کبھی کوئی بھی لگے نا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھ لیا کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی دوسرے کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی تھریٹ کیا گیا، مجھے اتنا خوف میں مبتلا کیا گیا، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی جتنی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، حتیٰ کہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا جسے کوئی جگر والا کھائے، ہاں مگر اتنی چیز جسے بلال کی بغل چھپا لیتی. اب بغل یعنی انڈر آرمز کتنی کوئی چیز رکھیں گے، کوئی 2 کھجور ہے. 30 دن 30 راتیں بھوک اور فاقہ، کس کو؟ دنیا کے بہترین انسان کو، سردار دو عالم جس کو کہتے ہیں لوگ، اور اتنی باتیں لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں پتا. مشکلات سے کبھی نہیں گھبرانا، اگر 4 بال داڑھی کے دیکھ کر کوئی آپ کے چہرے کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ اس پہ ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ تھا یہ بالکل بیکار تھا اور اس دعوے کی دلیل اپنے اعمال سے دینی پڑے گی. اب ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک آزمایا گیا. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا روب رکھا ہوا تھا, وقار تھا, شرف تھا, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ عام بندہ آپ کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اس قسم کا پریسٹیج دیا ہوا تھا کہ کوئی آپ کے اوپر جا کر اس طرح سے بدتمیزی کی کوشش نہیں کر سکتا تھا منہ پہ کہ جو کہ کوئی دوسرا کرتا. لیکن اس کے باوجود ڈھکے چھپے پیٹھ پیچھے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ایک ڈھال بھی بنا کے رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, مجبور تھے. ایک موقع پہ قریش ابو طالب کے پاس آتے ہیں, کہنے لگے کہ آپ کا جو بھتیجہ ہے نا ہمارے خداؤں کو بڑا برا بھلا کہتا ہے, اب آج آپ جہاں لفظ خدا پڑھے نا وہاں بزرگ کر لیں, بس اتنا سا فرق ہے. مشرکین مکہ نے ان کے بت بنائے ہوئے تھے اپنے بزرگوں کے, آج کے لوگ ان کو بزرگ کہہ دیتے ہیں, بس اتنا سا فرق ہے. کہتے تھے یہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے, ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے, یا تو آپ اسے روکے یا پھر اس کے اور ہمارے بیچ میں سے ہٹ جائیں. اب ابو طالب کو آ کے دیکھیے تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی سائڈ لینا چھوڑ دیجئے, آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں, ہم اس سے نمٹ لیں گے. پر وہ کر رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجئے, آپ کی بات کون سی یہ مانتا ہے. لیکن ابو طالب جو تھے بڑے تحمل والے انسان تھے, ذرا سی نرمی سے بات کی اور معاملے کو رفع دفع کر دیا, واپس چلے گئے. اللہ کے نبی اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوششوں پہ جمے رہے. جب کچھ عرصہ اور گزر گیا اور قریش نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے, یہاں ایک نقطہ آپ سر عام دیکھتے جائیے, پورے مکی دور میں خاص طور پہ حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہوئے, وربل پرسیکیوشن, زبانی باتیں, ٹارچر, جسمانی, آگے آپ پڑھیں گے ہجرتیں ہو رہی ہیں, اللہ کے نبی اپنی دعوی تبلیغ درس و تدریس پڑھنا پڑھانا درس و اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں نا نہیں اب درس دینا چھوڑ دو, نہیں نہیں اب دین کی بات نہیں کرو, نہیں نہیں اب مرد مسجدوں میں نہ جائیں, گھروں میں نماز پڑھیں, حالات بڑے خراب ہیں. اللہ کے نبی نے دین کا کام نہیں چھوڑا. اب جب یہ لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے دیکھتے اور اللہ کے نبی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اس کے اوپر وہ بڑے پریشان ہوتے تھے, کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے, ہم سر پھوڑتے ہیں یہ پھر اپنے کاموں میں, ان کا کام دن بہ دن پھیلتا ہی جا رہا ہے اور ہماری ساری کوششوں کے باوجود لوگ ہماری بات نہیں سن رہے. پھر ایک دفعہ ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے, کہنے لگے کہ آپ ہم میں عمر رسید ہیں, یعنی عمر میں بڑے ہیں اور شرف اور منزلت رکھتے ہیں, ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں مگر آپ نے منع نہیں کیا, ہم بخدا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہا جائے, ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائے, بس آپ یا تو انہیں منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے دونوں کے مقابل اتر آئیں گے. یعنی آپ دھمکی ابو طالب کو یہ دے رہے ہیں کہ پھر ہم آپ کے ساتھ بھی دشمنی کریں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو. یعنی ایک بہت بڑی دھاندلی تھی. اب ابو طالب کو یہ بوجھ لگا, دیکھیں فیملی کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے, خاندان اور کنبہ اس کا بھی بہت ہوتا ہے, ان کو لگا کہ یہ تو بات بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کو بلایا اور بات کی کہ بیٹا مجھ پہ رحم کرو, اپنے اوپر بھی رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالو. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے چچا میں تھوڑی سی کمزوری آ رہی ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان میں, اچھے اچھے کام کرنے والوں کے بعد وہ حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ نہیں اب سب ختم ہو جائے گا, چھوڑ دو, کوئی فائدہ نہیں تمہاری کوششوں کا اور ایسے ہی بس تم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ دوسرے وقت میں دل کو جمع بھی دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا جان, واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں نہیں چھوڑ سکتا, یہاں تک کہ یا تو اللہ کے دین کو غالب کر دوں یا پھر میں اس راستے میں مارا جاؤں. یہ ہے کمٹمنٹ, لنبرہو کے الفاظ جو سورت کہف میں آپ پڑھیں گے, حضرت موسیٰ کی کمٹمنٹ تھی دین سیکھنے کے لیے اور یہاں آپ کو دکھ رہی ہے اللہ کے نبی کی دین کو پھیلانے کے لیے. میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کیا ہے, حالات کچھ بھی ہوں, باپ ناراض ہے یا ماں ناراض ہے, شوہر طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں یا بچے آپ کو حد سے بڑھا ہوا کہتے ہیں, کام نہیں چھوڑنا, وقتی طور پہ حالات کو، سچویشن کو ٹیکل کر لے، لیکن کام نہ چھوڑیے. اللہ کے نبی نے یہ باتیں اتنے درد سے کہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور آنسو کبھی جھوٹے بندے کے آنکھوں سے نہیں نکلتے. رو پڑے. یہ دیکھ کر ابو طالب کا دل نرم ہوا، کہنے لگا نہیں نہیں بیٹا، جو کرنا کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا. محبت تو تھی نا، اور اللہ ان کے دل میں ڈالتا بھی ترحم، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہی رہے. قریش کو تو ظاہر ہے کہ غصہ ہی آ رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، دس اینڈ دیٹ نہیں ہو رہا. تو آخر پھر انہوں نے ایک عجیب و غریب سوچ سوچی. عمارہ بن ولید ایک شخص تھا قریش کا، بڑا خوبصورت، اور خوبصورت جیسے ینگ جوان لڑکا تھا اور سردار تھا. اس کو لے کر، یعنی آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر تھا یا ان سے چھوٹا تھا، ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے، اب ذرا غور سے سنیے گا، ان کی عقل مندی کہیں یا بیوقوفی، کہا ابو طالب آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیں اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں اپنا بھتیجا دے دیں. آپ اس کو لے لیں، بیٹا بنا لیں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی دیت بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں بھتیجا دے دیں جو آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے. اس نے ہماری قوم میں پھوٹ ڈالی ہوئی، گھر گھر تو لڑائیاں ڈلوا دی اس نے، اور عقل مندوں کو بیوقوف کہہ رہا ہے. ہم اسے جا کے قتل کر دیں گے، بس ایک آدمی کے بدلے، یعنی جس بندے کو آپ سے لے کر ہم قتل کریں اس کے بدلے میں پہلے ہی آپ کو ایک بندہ دے رہے ہیں. ابو طالب کہنے لگے واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تو تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں اور پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ اس کو قتل کر دوں. دیکھیے کہ عقل مندی تھی نا ان کی، کہ اس بات کے اوپر ڈرے نہیں، کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہاں سے آپ کو وہ پریشر دکھ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے سلسلے میں دوسرے لوگوں پہ تھا. یاد رکھیے ایک چھوٹی سی بات نوٹ کریں کہ آخر ان کی مصیبت کیا تھی اتنی. تو جو مکہ والے لوگ تھے نا، خانہ کعبہ کے مجاور تھے یا کچھ بھی تھے، انہوں نے اپنے دین کو دکان بنایا ہوا تھا، دین داری دکانداری میں بدل چکی. بات بات پہ وہ چڑھاوے لیتے تھے، نذرانے وصول کرتے تھے، صدقے کے بکرے آتے تھے ان کے پاس. کسی کو برا خواب آ جائے تو مولوی صاحب کے گھر میں آ کے آپ کچھ دے کے جائیں، اور اگر کسی کا کوئی مر گیا جی گیا تو آپ نے مسجدوں میں آ کے یہ کچھ کرنا ہے. اس طرح کے جب حالات تھے تو ان کو فکر جو بڑی پڑی تھی وہ یہ تھی کہ اگر اس محمد کی بات سچ ہو گئی اور اس کا پھیلایا ہوا دین عام ہو گیا، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. یہ تھا ان کا بڑا غم. آگے پڑھیں کہ مدینہ میں یہود کا بھی اصل مسئلہ دین نہیں تھا، ان کی بلا سے دین کے نام پہ کوئی کچھ کہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذات ان کی دنیا پہ پڑتی تھی، اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اس کو بچانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے تھے. اور آج بھی یاد رکھیے، جہاں دین کے نام پہ مخالفہ دکھے گی نا، اندر کہیں نہ کہیں اس میں کچھ دنیا کا غم ہوگا. آج کے زمانے میں آپ چاہے یہی کہہ لیں کہ ہمارے ممبرز دوسری طرف چلے جائیں گے، ادروائز دوسروں کو کسی سے کوئی پرواہ بھی نہیں. کوئی لوگ مرتے ہیں مرے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، کسی کو پرواہ نہیں. سود کا سود چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. عورتیں بیٹیاں ان کی عزتیں ان کے حالات دیکھ لیجئے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جہاں ذرا کوئی دین کا کام ہونے لگے گا اور لوگ لیگ پولنگ کے نام پہ یوں کھینچیں گے کہ ہمارا بندہ ادھر چلا گیا، اس کا بندہ ادھر چلا گیا، پھر جھگڑے، پھر گھبراہٹ. تو یہ اس دور کے اندر حالات تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات کرتے تھے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ جزاک اللہ خیر، ویسٹن الجزا استاذہ جی. الحمدللہ اتنا زیادہ ایمان بوسٹنگ تھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ان ٹائم ہمیں اس لیکچر کی ضرورت تھی آج جو ہم پڑھے تھے. ایسے ہی ہے نا، ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے ہی حالات ہیں. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بے شک ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب ہم سیرت کا دوبارہ سے پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت تسلی ملتی ہے، پھر ہمیں اپنے حالات تو اپنی ساری مصیبتیں بھول جاتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ جس طرح سے ان کے ساتھ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا،
تو ابھی ہمیں پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ آج آزمائشوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے نا، کہ ایمان کے مطابق مشکلیں آتی ہیں، تو پھر دل سے، دل کی گہرائی سے پھر الحمدللہ نکلتا ہے، اور پھر یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنے والا بنا، ہمیں اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جو ہم برداشت نہ کر سکے، ہے نا؟ تو الحمدللہ آپ لوگ لکھیں کہ آپ نے کیا سیکھا آج کے اپنے سے سیشن سے، ایک ایک بات لکھیں کہ آزمائشیں چلیں. مجھے دیکھیں، مجھے تو یہ بہت ہی تسلی والی بات لگی نا، کہ ریمائنڈر ہو گیا نا کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں. تو پھر سوچیں کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے نا، کام نہیں چھوڑنا بالکل نا. تو ہمیں، ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے؟ ہم مسلمان دیکھیں دنیا میں ہر جگہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں اس میں کیا گھبرا کے اپنے دین کو چھوڑنے ہوں، ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو اور مضبوطی سے، ہم نے اس پہ جم جانا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان محبت اتنی سخت 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 جتنی محبت بالکل کہ اتنی سخت آزمائش نا. کمپلین اونلی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اتنی بڑی آزمائش اٹھانا، جتنی بڑی اٹھانا اتنا بڑا اجر. تو ہمیں اس پہ بھی اللہ کا، اس پہ بھی بندہ مومن نے شکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آزمائش میں ڈالا ہے، تو اب میرے اس قابل بنا کہ میں اس آزمائش میں صبر کر کے اجر کمانے والی بنوں نا. پرسنلی پھر سے ڈر لگتا ہے کہ ہم پہ تو ویسے، ہاں بالکل بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ڈر لگتا ہے، لیکن پھر مجھے وہ بھی اس بات سے بھی تو منع کیا نا کہ ہم آزمائشیں خود نہ مانگے، ہے نا. تو پھر فوراً سے میرے دماغ میں تو وہی دعا چل رہی تھی نا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرم کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بالکل میں بھی یہی بات سوچ رہی تھی نا کہ پھر ہمیں اس کا مطلب کہ محبت نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے نا کہ اللہ کے درجہ کیا ہے، اسی کے مطابق پھر آزمائش آتی ہے نا. تو الحمدللہ کہ پھر وہ بھی حدیث کا مفہوم کہ ایک ابھی ہمارا جہاد کیا یہی ہے نا کہ ہم دین پہ پریکٹس کریں، کہ دین پہ. آج تو ایک تھا نا، کہتے کہ ایک زمانہ ہوگا کہ دین پہ عمل کرنا اس طرح ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پہ جلتا ہوا انگارہ رکھنا. ابھی ایسے ہی نہیں لگتا. ابھی کتنے لوگوں کا آپ سنتے ہیں سبحان اللہ کہ میں حجاب نہیں پہن، آج کل جو ہو رہا ہے، جو بھی ہر طرف ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ ہم وہ چھوڑ دیں گے کہ حجاب نہیں پہنیں گے، ہیٹ پہنیں گے کچھ دنوں. تو یہ تو نہیں، یہی تو وہ چاہتے ہیں، یہ تو پھر وہ ہم آزمائش میں فیل ہو گئے نا. تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے اپنی آئیڈینٹیٹی نہیں چھوڑنی، ہم نے اس کو اور مضبوط بنانا ہے نا، یہی ہم سے ریکوائرڈ ہے. ہاں بالکل، یہ بھی دعا کہ الحمدللہ الذی آفانی میں مبتلا کبھی. تو بہت ساری دعائیں ہم نے دعائیں مانگنی ہیں ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب آزمائش میں ڈالے تو بس ہمیں اس پہ صبر کرنے والا بنائے نا. ریز یور لیول ٹو پٹ. بالکل. اور پھر دیکھیں نا کہ جنت جو ہے وہ تکلیف و جنت کا راستہ جو وہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے نا. تو ہمیں یہ ساری چیزیں جب اپنے ذہن میں رکھیں گے نا تو الحمدللہ پھر ان جو حالات آج کل ہیں اس پہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا، ان کے ساتھ اس پہ عمل کرنا، اپنے دین پہ عمل کرنا، جب ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں نا. تو اس کو بہت زیادہ بتانے کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کو انکریج کرنے کی بھی ضرورت ہے نا. دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کا مورل جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اسپیشلی جو ابھی نئے نئے آئے ہوتے ہیں اسلام کی طرف، یا جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے آپ ابو طالب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. آئی وڈ رادر ڈائی ویئرنگ حجاب اینڈ ڈائی وداؤٹ حجاب. الحمد للہ، بس یہی تو ہم سے ریکوائرڈ ہے نا. لیکن وہی ہے کہ ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ہمیں ایز اے کمیونٹی اجتماعی طور پہ ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں نا، جہاں ہم دیکھیں. اور رادر دین اگر ہم اس طرح کے واقعات دیکھیں نا، ایک میری جو پرسنل اوپینین ہے، ہمیں اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کو میڈیا میں اور اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ہو بھی تو اس کو برداشت کر، رادر دین اس کو ہم فیس بک پہ لگا دیں اور سب کو بتائیں تو باقی لوگوں میں وہ ایک
کیوس پھیل جاتا ہے نا خوف و ہراس، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو صبر کر کے، اگر ہمارے ساتھ کوئی وربل ابیوز ہوتا بھی ہے تو الحمدللہ اللہ کے راستے میں کریں، تو راز ذہن اس کو سب کو بتائیں اور ان کو بھی پریشان کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہے، بلکہ ہمیں ان چیزوں کو میڈیا پہ عام کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم سب کچھ وہی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ نہیں ہوا. ان چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے رادر دین اگر کوئی 1% 2% ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم بتائیں، ہے نا بلال رضی اللہ کی طرح ٹارچر تو بالکل بالکل الحمدللہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم وربل ابیوز سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ فتنوں سے بچنے کی نا ایگزیکٹلی میک ادرز کیئرڈ ہوا. بالکل یہ بہت آج کل میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے نا. تو ہمیں اس کے مطلب اس کو ہمیں کرنے کے لیے کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے ہمیں دوسری طرح سے چلانا چاہیے کہ عمل کر کے الحمدللہ کچھ نہیں ہو رہا ہے نا، اور پھر اس طرح کی احادیث کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں جو ہے ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر رہے ہیں، ان سے کانفیڈینٹلی اپنے دین کو فالو. انشاءاللہ ہم سب بھی اپنے اپنے طور پہ کریں گے. جو ہم نے احادیث پڑھی نا آج استاذہ جی نے نمبر بتایا، تو کوشش کریں گے کہ ان کو دیکھیں، ان کو کریں، اور ہم کس طرح سے بھی اس کو آگے پھیلا سکتے ہیں تو اس کو پھیلائیں نا، تاکہ باقی لوگوں کو بھی جو ہے بہت تسلی ہو نا. جی وی نیڈ ٹو ورکنگ مور آن اینڈ مور انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنی کلاس کے کتنے لوگ ہیں، ہم سب آج اپنا یہ بنائیں کہ ہم میں سے ضرور جو جو استاذہ جی نے ہمیں یہ حدیث کروائی گی نا، کوٹ کروائی تھی نمبر، تو جا کے ان کو دیکھیں اور پھر ہم ان کو آگے لکھ کے آگے ہم ان کو کریں پھیلائیں لوگوں کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر آپ سب کی پارٹیسپیشن ماشاءاللہ. تو ابھی ہم پھر اپنے اگلے سیشن ہمارا بخاری کا ہے، ٹھیک ہے نا، بخاری کی طرف جاتے ہیں. آج ہم نے کون سی حدیث سے اسٹارٹ کرنا ہے، جلدی سے لکھے شاباش، حدیث نمبر بخاری کا ہم کریں کتاب الوضو، حدیث نمبر 129 سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ. تو آپ لوگ اپنے نوٹس لیں، اپنی بک کے ساتھ ریڈی رہیں، پھر ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے، اور ہمارا آج کا سیشن کتاب الوضو ہی کی کنٹینیوشن ہے، اور اس میں ہم آج حدیث نمبر 129 سے شروع کریں گے. 155 پیج ہے، اور باب ہے جو ہمارے سامنے، اس کا نام ہے الاستنصار فی الوضو. دیکھیے گا حدیث اگلی 129. وفی روایت ان عثمان رضی اللہ عنہ قال، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، الا احدثکم حدیثا، کیا میں نہ تم کو بتاؤں ایک بات. یہاں دیکھیے کہ رغبت دلانے کا انداز ہے، ایک دم کسی کو جا کے کچھ سنانے لگ جانا، اس سے اگلے بندے کی توجہ نہیں آتی. یہ پوچھنا کیا میں آپ کو کچھ سناؤں، کیا میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں، تو اگلا ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے. آپ بھی کبھی کسی سے باہر جاتے، راہ میں، پارٹیز میں، شادیوں میں کوئی بات کریں، کوئی مسئلہ بتائیں، تو ایک دم نہ شروع کر دیا کریں. کوئی موقع ہو، ماحول ہو، کوئی بات کہے، یا لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، جھولچ رہے ہیں، تو آپ کہا کریں، اچھا اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑی سی آپ کی مدد کروں. وہ کہیں گے اچھا ہاں ضرور کر، پھر آپ دیکھیں گے کہ سب خاموش ہو کے سنیں گے. بعض درد دینے والے بےچارے، بات کرنے والے، میں نے دیکھا وہ بھی بول رہے ہیں، لوگ بھی بول رہے ہیں، کوئی نہیں ان کی سن رہا. جو سننے نہیں آیا، سنانے آیا، وہ تو آپ کی بات کبھی نہیں سنے گا. تو لہٰذا الا احدیثکم، کیا میں نہ سناؤں آپ کو ایک بات، لولا آیت فی کتاب اللہ، اگر نہ ہوتی ایک آیت اللہ کی کتاب میں، ما حدثتکموہ، تو میں کبھی بھی یہ بات تم کو نہ بتاتا. یعنی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ ایک آیت نہ ہوتی تو میں کبھی دوسروں کو یہ بات نہ بتاتا. کیوں؟ ذمہ داری کا احساس ہے. جب انسان دوسروں کو کوئی بات سناتا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ میں کبھی لوگوں کو کوئی حدیث نہ سناتا اگر مجھے اس آیت کی بات پر ڈر نہ لگتا کہ جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی. اور وہ آیت کون سی ہے قرآن میں اگر آپ کو یاد ہے، جس میں اللہ کے نبی فرمایا الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، سورۃ بقرہ کی آیت 161 ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو میری آیت نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. ابھی تک جتنی بات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی کہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے، تو ورنہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی کوئی حدیث نہ بتاتا. جیسے میں آپ سے کہہ دوں کہ پڑھانا یا بتانا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہونا کہ اللہ پکڑ لے گا کہ پتا تھا تو دوسروں کو نہیں بتایا، تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی. یہ بات تھی، خیر یہ بات کر کے ختم کر دی بات. اب بات بتاتے ہیں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یتوضأ، نہیں وضو کرتا کوئی رجلون، کوئی مرد، فیحسن وضوءہ، بہت اچھی طرح. یعنی جب بھی کوئی شخص بہت اچھی طرح وضو کرتا ہے، وہ یصلی الصلاۃ، پھر ادا کرتا ہے نماز، تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ جو لا تھا اس کی وجہ سے باغے اللہ آ رہا ہے، اللہ غفر له ما بینہ وبین الصلاۃ، مگر یہ کہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے وہ گناہ جو اس وقت اور اس نماز کے دوران ہوں گے، حتی یصلیہا، یہاں تک کہ وہ اگلی نماز پڑھے، یعنی اس کے بعد وہ دوسری نماز بھی پڑھ لے. قال عروہ، عروہ نے کہا، عروہ ایک محدث راوی ہیں، ولایت وہ آیت یہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے روشن آیتیں اتار دی، یعنی آیت 161. چلیے اس میں کیا بات سمجھ آ گئی؟ یہی بات کہ وضو اچھا کرنا چاہیے. تو اچھے طریقے سے جب نماز پڑھتے ہیں تو انسان کے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے بیچ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اگر اس کو ہم اپنے اوپر لے کر محسوس کریں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سارا دن ہم باہر ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، جب تو کیا ہوتا ہے، مٹی پڑتی ہے نا، جراثیم بھی پڑتے ہوں گے اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو، پھر کیا ہوگا؟ وہ جراثیم جو ہمارے اوپر پڑتے ہیں، ہم گھر جاتے ہیں پانی ڈالتے ہیں، پھر جراثیم دھو لیتے ہیں، شاور لے لیتے ہیں، ڈیوڈرنٹ لگا لیتے ہیں. ظاہری طہارت کی طرح ہمارے اوپر ہر لمحے گناہوں کی گندگی بھی ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتی، تو یہ بھی وہ بات کہہ کے گناہگار ہو رہا ہے کہ ہر لمحے ہر دم انسان اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالتا ہے. تو یہ نمازیں پڑھنا، ایک وقت سے دوسری نماز، اور نماز وہ پڑھنی شعور کے ساتھ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، اچھا وضو تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلنے کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم جل کے مر کے جہنم میں چلے جائیں. بعض دفعہ مائیں نہ سمجھی میں بچے کو کہتی جاؤ پھر جہنم میں، اللہ تو کبھی نہیں کہتا. میں تو پورے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا اللہ کہتا جاؤ پھر آگ میں، نہیں. اللہ تو یہی کہتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو تو میں تو قدردان ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکر تم آمن تم، اگر شکر کر لو اور ایمان لے آؤ تو کان اللہ شاکرن علیما. تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، ہماری زبان میں اگر ہم کہیں اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے لوگوں کو بخشنے کے. تو یہ ایک نماز سے دوسری نماز ہمارے گناہوں کی معافی ہے، یہ کلینلینس ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب وضو کرتے ہیں، پھر نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر جو اس کا پوسچر ہے، سجدے میں جاتے ہیں، اس دوران حقیقت میں ہمیں فزیکلی بھی تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا. آپ کام میں لگی ہوئی ہیں، صبح سے کام کام کام، اور پسینہ بھی آ رہا ہے، مٹی بھی پڑ رہی ہے. جو ہی وضو کر کے جانور پہ کھڑی ہوتی ہے، آپ کو لگتا نہیں کہ یہ میرا ٹائم آ گیا، ایک پاز ہے، ایک بریک ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کچھ کام کرے پھر بریک لے لے، ایک شارٹ بریک ہے، کبھی چھوٹی ہے کبھی بڑی. پھر ہر نماز کا جو وقت مختلف ہے، کوئی لمبی نماز ہے کوئی چھوٹی ہے، تو آپ دیکھیں وہ بھی ٹائم کی مصروفیت کے حساب سے. جتنا ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے ریلیٹ کرے گا، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. بعض دفعہ ہم دیکھیں کہ نماز رو صرف اس لیے نہیں پڑھتے اچھا کام میں لگی ہوئی یہ ختم کر لوں، کام بھی نہیں ختم ہوگا اور نماز بھی چلی جائے گی. تو جس وقت انسان کو موقع ملے جب وہ کرے، یہ سوچ کے پابندی نماز پڑھے کہ میں اس سے پچھلے گناہوں کو جو میں ابھی تک کر چکی اس کو معاف کرا رہی ہوں. اور گنا کرے ابھی کوئی کام ہوا ہے، اچھا یہ غلطی ہو گئی، اچھا بولنے میں، اچھا سوچنے میں، اچھا نظر ادھر ادھر بٹ گئی، اچھا کسی کے بارے میں برا سوچ کے، کاؤنٹ کرتے جائیں، ایک لسٹ بنائے اپنے سامنے. پھر اس کے بعد جب نماز میں کھڑے ہو نا تو سارے گناہ جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا اس کو سوچے، اللہ وہ بھی صبح ہو گیا تھا، اللہ یہ بھی ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے. تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ آئے گی. اور اگر ہم کہتے نہیں ہم سوچتے نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت کم سوچتے ہیں. جو نہ سوچنے کی عادت ہے نا وہ بندے کو بہت زیادہ سیلف سفیشینٹ کر دیتی ہے، اور اس کو ایسے لگ جاتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث ہی نہیں پایا. ایک چھوٹی سی دعا کسی نے بھیجی تھی، پڑھ کے سنا دیتی ہوں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. یا اللہ مجھے بچا، یہ ٹاپک ہے، ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، اور ایسی تھکن سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو. آمین. آپ دیکھیں کہ عموماً یہی وجوہات ہوتی ہے نا ہماری نمازوں کے جانے کی. تو ہر نماز کو اپنے گناہوں کی معافی کا ایک سرٹیفکیٹ بنا لیں. اگلا باب دیکھتے ہیں، باب الاستنصار فی الوضو، وضو میں ناک صاف کرنا. ان ابی ہریرہ، بلکہ آپ سب پڑھ لیجئے کیونکہ اس میں کچھ مشکل لفظ ہیں، تو انشاءاللہ آپ دہرا لیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اب یہ الفاظ آ گیا حدیث کے، من تودا فلیستنذر ومن استجمر. اب الگ پڑھ لیتے ہیں، ومن استجمر فلیؤتر. روایت ترجمہ دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من جس نے تودا وضو کیا، فل یستنصر پھر اس نے ناک جھاڑا، ومن اور جس نے استجمرا جس نے جمر، یعنی اس میں لفظ جمر چھپا ہوا ہے، پتھروں کے ساتھ استنجا کیا، تو فل یوتر چاہیے کہ تاک ادا سے کرے. یہ جو لفظ ہے نا یوتر، وہی ہے جس کو ہم اردو میں وتر کہتے ہیں، جو ہم نمازوں کے مغرب عشاء کے بعد بھی وتر پڑھتے ہیں نا، تو وہ بھی اسی سے وتر کہتے ہیں، آٹھ کو، 1, 3, 5, 9. تو اللہ کو وتر پسند. ہاں پتھروں سے استنجا کرتے ہیں، اگر تاک سے کرے تو کیا سمجھ آیا، 3 کر لے، 5 لے لے، 7 لے لے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں، تو دین میں کیوں کی تو بات ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بس مان لے. اللہ کو وتر لفظ پسند ہے، اللہ کو آٹھ پسند ہے. آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں دن رات ہمارے عمل میں رہتی ہیں نا، مثلاً آپ کو چیز پکڑیں گے تو آپ ایک پکڑے ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں کہ نہیں اللہ کو وتر پسند ہے، پھر 3 لے لیں، 3 لی، پھر آپ کو دل کہہ، کوئی کہہ رہے اور لے لے، پھر ایک نہیں ایک اور لے لے. بندے کی پسند جب اللہ کے ساتھ ملتی ہے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کبھی مجبوری آپ کہنی 2 لینی تو کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے ہر چیز کو جوڑے سے پیدا کیا. یہ ساری باتیں جو نا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بننی چاہیے، اس سے فقی ایک نہ کر دیا وہ کر دیا، اس کو نہیں لینا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں حدیثیں پڑھی جائیں یا فقہ پڑھی جائے یا دین کی کوئی بات سیکھی جائے، اس کو سوال جواب میں الجھا دیتے ہیں، اس کی اصل روح نہیں لیتے. بھئی اللہ نے کہا آڈ ہے تو آڈ ہے، اللہ خود وتر ہے، حدیث میں آتا اللہ ایک ہے، اللہ وتر، اس کو وتر پسند ہے. کل ہو اللہ ہو احد، وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں. اور آپ کہتا کہ لفظ احد وہ لفظ ہے جس کو جمع نہیں کیا جا سکتا، جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز کا جوڑا ہے لیکن الف ایک کا جوڑا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کوشش کر کے رکھے. اب آپ کہیں گے ہمیں کہاں ضرورت پڑتی ہے آڈ کی، کھانے میں مسالے ڈالتے ہیں نا، کالی مرچیں ڈالی، گن کے ڈال رہے ہیں، وتر ڈال لیجیے. ساتھ ہی حدیث سن لیجیے، بات بات کر لیں کہ اللہ کو وتر پسند ہے. الائچی ڈال رہے ہیں، حلوہ بنا رہے ہیں، اس میں وتر ڈال دیجیے، گونڈ بار رہے ہیں تو وتر میں ڈال دیں. تو یہ باتیں مسائل کی نہیں ہوتی، یہ اصل میں بندے کی توجہ کی ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب بھی ممکن ہو تین لیں. اب آپ کہتے ہیں ہم اس سے کیا کریں، استنجا، واش روم میں جائیں، ٹوائلٹ یوز کریں، تو رول پیپر یوز کریں، 3 دفعہ کر لیں، 1 دفعہ کر لیں یا 3 دفعہ کر لیں، اور اس سے زیادہ نہ کریں. یعنی یہ اب کہاں جا کر بھی انسان دیکھے کہ اللہ کی محبت, اللہ سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں پھر انشاءاللہ دن بدن آپ کو گاڈ کانشیس کریں گی, آپ کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا احساس ہوگا ہر وقت. پھر اس کے بعد دیکھیں ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا وضو کے لیے سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے, کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے. آپ لفظ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, من تودا جو کرے تو اس کو چاہیے اس تج مرا اور فل تن سر, یہ یعنی امر کا سی ہے, تو گویا کہ یہ ضرور کرنا چاہیے. پھر اگلا باب دیکھیے, الاستجمار وترن, استنجے میں تاک پتھر لینا یا ڈھیلے لینا, جمار جمر سے پتھر, چھوٹی چھوٹی ڈھیلیوں جو کنکریاں ہوتی ہیں نا, یا آپ کہہ لیجئے کٹی ہوئی جو بجری ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کے لیے آپ کہہ لیجئے. وان رضی اللہ عنہ, اور انہی سے یعنی حضرت ابو, یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا تودا احدکم, جب وضو کرے تم میں سے کوئی ایک, فل انف ہی ما ان, تو چاہیے کہ ڈالے اپنے ناک میں پانی. یہ جو انف ہے نا ناک کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, نوز, پانی. ثم پھر ثم الینسر ینسر ثم الینسر, پھر اتھاڑے ناک کو صاف کرے. ومن استجمر, استنجا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تاک پتھروں سے یوز کرے, تاک پتھر استعمال کرے یعنی آڈ نمبرز میں. واذا, اور جب استیقظ, بیدار ہو, اٹھے, احدکم, کوئی ایک تم میں سے, من نومی ہی, اپنی نیند سے, یعنی جب صبح اٹھ کر کوئی, جب صبح کی نیند یعنی صبح اٹھے نیند سے, فلیغسل یدہ, تو چاہیے کہ اپنا ہاتھ دھوئے, قبل, اس سے پہلے, ایود خلاحا, کے داخل کرے اس کو, ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے, مونس ہوتے ہیں ہاتھ عربی میں, کہا کہ اپنے ہاتھ کو اس سے پہلے کہ داخل کرے, فی ودو ہی, جی ودو کیا تھا, وا برتن, جی وضو کے, وضو کے پانی کے برتن میں, یعنی جب برتن میں ہاتھ ڈالے تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو ڈال دھو لے, کیونکہ فإن أحدكم, کیونکہ کوئی ایک تم میں سے, لا نہیں, یدری, جاندا, اینا, کہاں, باتت, رات گزاری, بات ہے یہ, بیت بیتن, رات گزارنے کو کہتے ہیں, تو باتت تا مؤنث کی آخر میں ہاتھ کی وجہ سے, کہاں رات گزاری, یدہ, اس کے ہاتھ میں, بخاری کی روایت ہے. دیکھیے بہت ہی خوبصورت اس میں سنتیں ہمیں مل رہی ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ جب وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے, اور خاص طور پہ جو صبح کا وضو ہوتا ہے نا اس میں یہ استنصار صبح اٹھتے ہی جو ہے نا کر لینا چاہیے. وجہ, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان رات ناک کی کوٹھری میں گزارتا ہے, یہ جو ناک کا بھنسا ہوتا ہے نا جس کو آپ یہ نیزل کیویٹی کہتے ہیں, ادھر رات کو شیطان آ کے سوتا ہے. اور میں اکثر شیطان کے, ابھی بلکہ انشاءاللہ ابھی اگلے سنڈے میرا ہلے, آئی تھنک سو نیکسٹ سنڈے ایک پروگرام ہو رہا ہے ادھر میجک اور جادو اور شیطان پہ, تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ساری باتیں سنیں گے کہ کس طرح سے شیطان اتنا ڈیڈیکیٹڈ, اتنا کمیٹیڈ ہے کہ وہ رات کو بھی ہمارے بالکل ناک کے سرہانے چوکی دار بن کے سوتا ہے, جب صبح اٹھیں گے تو ہمیں تنگ کرے گا, اس لیے سڑتے ہیں نا تو نکل جائے اس میں سے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ آپ کے الفاظ کے جا رات اس کا ہاتھ, میں سے تو کسی کو نہیں پتا رات کو اس میں ہاتھ لگتا ہے, جسم کو لگ سکتا ہے, تو کہا کہ صبح وضو کے لیے جب جاؤ تو پہلے پھر اس برتن میں ڈالو. وجہ کیا کہ اگر گندا ہاتھ اس جگہ پانی میں چلا گیا تو سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پھر اگلے باب دیکھیے, باب غسل رجلین فی نعلین و یمسح خل النعلین. اب آپ کا سوال آ گیا جو آپ نے پوچھا تھا, اس کا جواب آ گیا انشاءاللہ. جی, غسل رجلینی, دھونا دونوں پاؤں کا, فل نالینی, جوتوں میں, ولا, اور نہ یمسخ, مسا کرنا, علی نالین, دونوں پاؤں پر, یعنی جوتوں پر مسا کرنے کی بجائے دونوں پاؤں کو دھونا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے, ان دونوں نے, وقد قیل له, کسی نے ان سے کہا یعنی اعتراض کیا ان پہ, رائیتو کا, میں نے تم کو دیکھا ہے, لا تمسو, نہیں تم چھوتے, من الارکانی, ارکان میں سے, رکن, یعنی من الارکان کس کو کہا جا رہا ہے, دو رکنوں کو. عرب لوگ دو رکن کس کو کہتے ہیں, رکن یمانی, خانہ کعبہ کا طواف جب آپ کرتے ہیں تو آخری کونا جو ہوتا ہے نا وہاں ایک پتھر لگا ہوا جس کو رکن یمانی کہتے ہیں, اگر اس کی سیدھ میں آپ چلتے جائیں تو یمن آ جاتا ہے, اس سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو پہلا کارنر جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. تو انہوں نے ان دونوں کو ملا کر ارکان کہا, بات واضح, یعنی دونوں رکنوں یعنی دونوں کونوں کو تم نہیں چھوتے, الا الیمانی, مگر یہ ہے کہ تم یعنی میں دیکھتا ہوں کہ تم حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے. پہلا اعتراض, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگ اعتراض کرتے تھے. یعنی ابن عمر پہ کسی نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ طواف کرتے ہوئے یا وہاں خانہ کعبہ میں جاتے ہوئے تم حجر اسود یا رکن یمانی کو تو چھوتے ہو, اس کے علاوہ دوسرے جو دو کونے پیچھے رہ جاتے ان کو تم نہیں چھوتے. پہلا اعتراض. اور دوسرا آپ پر اعتراض ہمیں کیا ہے کہ ورائیتک, ہم تم کو دیکھتے ہیں, تل بس تم پہنے رکھتے ہو, نعال السبتیتا, تم سبتی جوتے پہن لیتے ہو, تم جوتے پہنے رکھتے ہو سبت کے. اب یہ کون سے یہ بھی آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے. اور تیسرا اعتراض کیا ہے, ورائیتک, اور ہم میں دیکھتا ہوں تجھ کو, تسبح بسفرتی, کہ تم زرد رنگ کا حجاب لگاتے ہو, یعنی بالوں کو زرد رنگ کا رنگ لیتے ہو. چوتھا اعتراض, ورائیتک اذا کنت بمکہ اہل الناس اذا راوا الہلال ولم تہل انت حتی کان یوم الترویہ. اور اگلا اعتراض یہ ہے کہ مکہ میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو ذوالحج کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں, مگر آپ تو آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے. حج پہ جائیں تو آٹھویں تاریخ کو باندھتے ہیں. مکہ کے لوگوں کا رواج تھا کہ وہ یکم سے باندھ لیتے تھے, تو کسی نے ان پر اعتراض کر دیا. اب اتنے زیادہ اعتراضات کا جواب کیا ملا؟ قالا, بولے. کون بولے؟ ابن عمر بولے, امل ارکانو, جہاں تک وہ دو کونوں کو چھونے کی بات ہے, فائنلی لم ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسو الا الیمانیین, میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ کو کہ دونوں یمانی رکنوں کے علاوہ کسی دوسرے رکن کو ہاتھ لگائے. کیا اتنی بات کافی نہیں ہے؟ آج ہم جب کسی کی بات کہتے ہیں تو لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے لیے اتنی دلیل کافی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. ہم تو آگے کہتے ہیں وجہ, حکمت, پھر بزرگ, فلاں فلاں. کہتے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے, درس ختم. باقی رہ کی بات, ومن نعال سبتیت فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعل التی لیس فیہا شعر ویتوضأ فیہا. سبتی جوتوں کے متعلق یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جوتیاں پہنے دیکھا جن پر بال نہ تھے اور آپ ان میں وضو فرماتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چمڑے کی ساکس پہنو گے تو آپ وضو مسا کر سکتے ہو, ادروائز نہیں. یہ بات اسی کے اپوزٹ پہ جا رہی ہے. جوتے کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں. اب یہ سبتی جو لفظ ہے نا, سب سے اصحاب الصف بھی آپ نے پڑھا ہے, سبتا کہتے کاٹنے کو. یہ خاص قسم کے جوتے تھے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو فر والے جوتے ہیں, جو بہت موٹی کھال کے, بس اس پہ اس کے اندر تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک عام, جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمفرٹیبل شوز, سب کہتے ہیں کاٹنے کو, ریلیکس ہونے کو. تو یہ ایسے ہی جیسے ہم کوئی کیجول جوتے پہنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سبتی جوتے, یہ کہ اللہ کے نبی سبتی جوتے پہنتے تھے, مراجے کے سافٹ جوتے پہنتے تھے اور اس پہ کوئی بال نہیں تھے, موٹی کھال نہیں تھی, لیکن آپ اس میں وضو فرماتے تھے. تو میں بھی ان جوتیوں کو پہننا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, فائن خب البسا. اگلا سوال, محمد سفرت, اور جہاں تک رہ گیا خضاب لگانے کا یا زرد رنگ کا معاملہ, تو فائن رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یس بہ بہا, کہ آپ یہ خضاب لگاتے تھے. فائن احب اسبغا بہا, تو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں یہ رنگ استعمال کروں. وعمل احلال, جہاں تک رہ گئی بات کہ احرام باندھنا, یہ جو لفظ ہے نا احلال, حل یہ ہلو سے. اب یہ آپ کہیں گے وہاں احرام ہے یہاں حلال ہے, تو سمجھ لیجئے کہ عرب لوگ آج بھی ویسے بھی جو ہی احرام باندھتے اسی وقت وہ کیا شروع ہو جاتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. تو احلال جو ہے نا یہ لبیک کہنے کو کہتے ہیں, لبا بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو دو لفظ بولے نا, ایک لفظ بولے لبا, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم پنجابی اللہ لبا کہیں گے, یہ کو مل گیا. لبا کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس ایک شخص نے لبیک اللہم لبیک کہا, لبی لبی تلبیہ. ٹھیک ہے, تو وہاں لبا بھی ہے. یہاں اوہلا سے مراد یہ ہے کہ عرب لوگ جب احرام باندھتے تھے تو اس کے بعد اس وقت ساتھ ہی پکارنا شروع ہوتے تھے. یہ جو لفظ ہے نا حلا یو ہلو, یہ وہی جس سے لفظ ہلال بھی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یا سلونا کانل اہل, وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جو نیو مون ہوتا ہے نا, نیا چاند, اس کو ہلال کہتے ہیں. بعد والا جو بیچ کا چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں. جو پورا چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں. تو عرب لوگ بھی اور آج بھی کوئی چاند دیکھے تو ایک دم شور آتا ہے نا, چاند آ گیا چاند آ گیا. تو یہ پکار کا معنی اس میں آ گیا. اس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے جو پہلی آواز آتی ہے اس کو بھی سہلال کہتے ہیں, یعنی بچہ زندہ اور اس کے منہ سے رونے کی آواز آئی. تو کہتے کہ میں وہ کیوں نہیں کرتا. فائنلی لمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل حتی تم بعث به راحلته. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ احرام باندھتے جب تک کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر نہ اٹھتی. مراد ہے کہ جب 8 تاریخ کو نکلنا ہوتا تھا عرفات کی طرف تب آپ یہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اس سکھ حدیث میں جو مجھے سب سے زیادہ پیار آ رہا ہے حضرت ابن عمر پہ, وہ ان کے اس جملے پہ کہ لمرا رسول اللہ انی رائیت رسول اللہ, رائیت دیکھا تھا اس لیے کیا, نہیں دیکھا اس لیے نہیں کیا. یہ ہے وہ محبت. ابن عمر کے بارے میں چند باتیں سنیے آپ کے لیے دلچسپی کی ہوں گی. حضرت عمر کے بیٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے نبوت فائز ہوئے تو اس کے 4 سال کے بعد جو پیدا ہوئے تھے مکہ میں پیدا ہوئے. ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں میں موجود تھا. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت کے 4 سال بعد پیدا ہوئے, سوری نبوت کے, تو ہجرت کے وقت 10 سال کی عمر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنے سال کی ہوں گئی ہے؟ یعنی اتنے ینگ صحابی تھے, اتنے چھوٹی سی عمر کے صحابی تھے اور بدر میں نہیں شامل ہو سکے. گئے کہ مجھے جانا ہے, لوگوں نے کہا تم کل کے بچے ہو, 11 سال کا بچہ ہوگا نا بدر میں, نہیں جانے دیا کسی نے. اگلے سال احد آ گئی, 13 سال تھے, پھر واپس ریجیکٹڈ کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. کہتے پہلی جنگ جس میں لوگوں نے مجھے جانے دیا وہ خیبر کی جنگ تھی. آج ہمارے 11, 12, 14, 15 سال کے بچے کو یہ شوق ہے کہ میں بھی اسلام کے لیے کچھ کروں, اس کا کوئی دفاع ہو کچھ, کیونکہ ہم نے ان کے ذہن اتنے بزی کرتی ہے دنیا کی چیزوں میں. وہ یہ تو اب سوچتے ہی نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے اسلام کے لیے کچھ کریں, ہر چیز کی تو ان کو خود بھی ابھی ضرورت ہے. بہت پیارے صحابی تھے. ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا, یہ سنتوں کا بہت اہتمام کرتے تھے. ایک دفعہ سفر کے اندر کسی جگہ سے گزرے, ان کا غلام ابن ان کا غلام نافع ہے وہ ان کے ساتھ تھا. ایک جگہ ہاتھ سے اشارہ کیا, سواری روکی, سواری سے اترے, ایک جگہ پہ جا کے اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا, پھر اٹھ کے آگے. غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نہ آپ فارغ ہوئے نہ آپ کو کوئی ضرورت تھی, آپ ایسے بیٹھ کے اٹھ کے کیوں آگے؟ کہا اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر کیا تھا, اسی راستے سے ہم گزرے تھے, اس جگہ پہ جہاں میں اترا ہوں اس جگہ اللہ کے نبی اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ آج میں جا رہا ہوں تو میں اس سنت سے کیوں محروم ہوں, میں صرف اس محبت میں بیٹھ گیا کہ یہاں میرے نبی بیٹھے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں. اسی طرح نافع ہی کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے تو دور سے بانسری کی آواز آئی, فلوٹ بولتے ہیں غالباً اس کو, تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی اور غلام سے کہا کہ جب آواز آنی بند ہو جائے گی تو مجھے بتا دینا. انگلیاں بند رکھی, جب تھوڑی دور گئے آواز ختم ہوئی تو غلام نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہ اسی طرح جس طرح آج تم میرے ساتھ ہو, ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا تھا تو آپ نے بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھی. اور آج امت کا حال یہ, وہ کہتے چلو میوزک نہیں بانسری تو بجا دو. کسی کی بات میں نے پہلے شیئر کی تھی کہ بڑے بڑے ہوٹلز میں جب افطاریاں لوگ کرتے ہیں تو وہاں تو میوزک آلر مسٹ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم افطاری پہ لوگوں کو بلا کے ادھر بیٹھے میوزک تو بند کریں, نہ کہیں تو ہمارے ہوٹل کے پروٹوکول کے خلاف ہے. چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم لائیو میوزک بند کر دیتے ہیں, ہم بانسری بجوا دیتے ہیں. یعنی یہ ہمارا ظلم ہے نا. آج ہماری امت کہاں کھوئی ہوئی ہے, نیکیوں کے نام پر بھی گناہ کرتی ہے. دیکھیے آپ لوگ اپنا پریشر بنائیں گے تو لوگ کیوں نہیں کہیں گے, آپ پیسے دے کے گئے ہیں, کوئی مفت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جہاں آپ کی مجبوری ہے یا آپ کو کوئی نہیں کرتا, لیکن جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں تو کرنے کی ضرورت ہے نا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت باتوں سے نہیں عمل سے جھلکتی ہے. جتنا ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے اتنا ہمیں اچھا لگے گا. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ خربوزہ سامنے رکھا ہوا ہے تو کھا ہی نہیں رہے. پوچھا آپ کیوں نہیں شروع کرے؟ کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خربوزہ کیسے کھاتے تھے, توڑ کے کھاتے تھے, کاٹ کے کھاتے تھے, کیسے کھاتے تھے. تو یہ محبت ہے جو بولتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا باب دیکھ لیتے. اچھا اس میں آپ جوتوں کی بات ہے نا, تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جس طرح موزے پہ ساکس پہ مسا ہو جاتا ہے اس طرح جوتے پہ بھی ہو جاتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے, یہ رواج ضعیف ہے. پاؤں دھونے چاہیے, ایک دفعہ پاؤں دھو کے ساکس پہن چکے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس ساکس پہ مسا تو کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں اصل دھونے کے جو اعضاء ہیں نا وہ اعضاء کو دھونا ہے. اگر مسا کیا ہو تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یتوضأ فیہا, بلکہ یا توضؤ علیہا ہونا چاہیے تھا، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے فتح الباری میں. تو بہرحال یہ مسائل انشاءاللہ سارے آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گے آگے جا کے. اگلا باب دیکھ لیتے ہیں، الباب تیمن فی الوضوء والغسل، وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا. اب دیکھیے آپ یہاں یہ بھی تو نوٹ کریں نا، اسپوکن عربی جب آپ لفظ کہیں پڑھتے ہیں تیمن، تو ذہن میں تو پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، یہ یمن ہے، پتہ نہیں یہ تیمم ہے. لیکن آپ جب اس کو دیکھتے ہیں، تیمن کیا ہے؟ یمین سے. تیمن کہتے ہیں کسی کام کا رائٹ سائڈ سے شروع کرنا. مطلب جیسے اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کہے گی کہ دائیں سے شروع کرو، تو وہ اسی کے امر کا صیغہ بولے گی، ٹھیک ہے؟ تو دائیں طرف سے شروع کرنا. یعنی اب یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ وضو کر رہے ہیں تو کیا لیفٹ سائڈ پہلے دھو لیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں پڑتا. تو اس کے بارے میں ہمارے سامنے اب مسائل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، پڑھ لیجیے ابھی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ، پسند کرتے تھے، التیمن، دائیں طرف سے شروع کرنا، جی فی تناولہی، تناولہی و ترجلہی و طہورہی و فی شأن کلہی. حضرت بلکہ آپ اس کو یاد کریں، اور اگر لکھ سکے تو اس کو اپنے ہوم ورک کے طور پہ لکھیں، کیونکہ اس میں دو تین چیزیں اور جو بچوں کو سکھانے میں بہت اچھی ہو سکتی ہیں. کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یو جی بہو پسند کرتے، تیمنو دائیں طرف سے شروع کرنا، فی کس معاملے میں، تأنلی ہی جوتا پہننا، نال سے ہے، پھر اس کے بعد ترجلی ہی کنگھی کرنا، و طہوری ہی اور طہارت کرنا، وفی شانی کلی ہی اور ہر طرح کے کام کو شروع کرنا. تو گویا کہ بیت الخلاء میں جائیں، مسجد میں سے نکلیں، ناک صاف کریں، استنجا کرنا، یہ ایگزمپٹڈ ہے. یہ چیزیں لیفٹ سائڈ سے کرتے تھے. کیا ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو پہلے الٹا پاؤں، یعنی لیفٹ سائڈ آپ رکھیں گے واش روم میں، مسجد سے نکلتے ہوئے بھی لیفٹ سائڈ پہلے نکالیں گے، ناک صاف کریں تو لیفٹ ہینڈ سے کریں گے، استنجا کرتے ہیں لیفٹ سے، باقی رائٹ سے. کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں ہاتھ اللہ نے تو بنائے ہیں. لوگ آپ سے سوال کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ جس نے بنایا اسی نے یہ بتایا کہ سیدھے سے کیا کرو، الٹے سے کیا کرو. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے کہ آپ ایک جوتے کا جوڑا خرید کے لاتے ہیں، رائٹ فٹ رائٹ میں ڈالتے ہیں، لیفٹ فٹ لیفٹ میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ جوتا بنانے والے نے کہا ہے، جوتے پہ لکھا ہوا یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے. درزی سے سوٹ سلا کے لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شلوار ہے یہ قمیض ہے، قمیض قمیض کی جگہ پہ شلوار، شلوار کی جگہ پہ پہنتے ہیں. کسی کو دیکھیں گے سیدھا پاؤں الٹے میں اور الٹا پاؤں سیدھے میں ڈالے، بیوقوف کہیں گے نا وہ کہ جوتا ہی نہیں تم نے اچھا بنایا، پاؤں دب کے گر گیا، گرتے گرتے بجا بھی کیوں، بس لیفٹ کو رائٹ میں، رائٹ کو لیفٹ پہ کیا. کبھی کوئی کرتا درزی کی بات فوراً مان لیتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی کو کام کرتے ہیں یا کہتے ہیں تو ہم اس میں کوشچن لاتے ہیں. جس طرح الٹے پاؤں، الٹے جوتے میں پاؤں ڈال کر انسان انکمفرٹیبل ہوتا ہے نا، اس طرح آج ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں انکمفرٹیبل بنائی ہوئی ہیں سنتوں سے دور ہو کے، اور اللہ کی پسند اور ناپسند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر. تو جب ہم سنتوں میں رنگیں گے انشاءاللہ ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل وہیں ختم ہوں گے، ہماری بیماریاں پریشانیاں سب ختم ہوں گی، اور جو بھی آج ہمارے ساتھ پرابلمز ہیں اس میں سے بہت ساروں کی وجہ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب کچھ سنت سے مختلف طرح سے ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو تجھے طریقہ پسند ہے اور تیرے نبی کو پسند ہے تو مجھے بھی اسی قادی کر دے. اس کے بعد اب اگلا تھوڑی سی طویل روایت ہے، باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ. التماس تلاش کرنا، الوضوء، وضوء کیا ہوتا ہے جی؟ پانی. اذا جب حانت الصلاۃ، جب ہو جائے نماز کا وقت، یعنی سفر میں تھے پانی نہیں تھا اب کیا کرے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، وحانت صلاۃ العصر، حاضر ہو چکا تھا وقت عصر کا، یعنی عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا، فالتمس الناس الوضوء، تو لوگوں نے تلاش کیا وضو کا پانی، فلم یجدوہ، پھر اس کو نہیں پایا، فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دی بدو ان ایک برتن میں وضو کا پانی فوضا فی ذلک لنا یدہ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا وامرن ناصر لوگوں کو حکم دیا ان یتوضؤوا منہ کہ اس سے تم وضو کر لو قالا کہنے لگے فرأیت الماء تو ہم نے دیکھا کیا ینبؤ پھوٹ پڑا من تحت اصابعہ ان کی انگلیوں کے نیچے سے یعنی یہ معجزہ تھا آپ کی ان انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے جیسے نکلتے ہیں حتی توضؤوا یہاں تک کہ سب نے وضو کیا من عندی آخرہم یہاں تک کہ آخری نے بھی اس سے وضو کر لیا اور آپ کو تھا کتنے لوگ تھے اس وقت وضو کرنے والے تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے جب یہ معجزہ ہوا تھا تو یہ کب ہوتا ہے جب جنگوں میں جاتے ہیں اور یہ غالباً غزوہ خندق کے موقع کی بات ہے تو یہ معجزہ تھا اچھا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دیکھیں تو پیر صاحب کی انگلیوں سے بھی تو نکل سکتا ہے نا پانی نہیں یہاں سمجھ لیجئے لفظ معجزے کو فائدہ ہوگا دیکھیے معجزہ لفظ جو ہے نا معجزہ لفظ ہے نا اس کا روٹ کیا ہوگا عین جیم زا عجزا معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دے معجزے کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے آپ کے بعد اب نبوت نہیں ہے اسی طرح آپ کے بعد معجزات بھی ختم ہو گئے یہ جو 10 بیویوں کے معجزے اور کہانیاں لوگ پڑھتے ہیں یہ صرف ہماری اپنی بنی بنائی باتیں ہیں ٹھیک ہے اللہ کسی کو کوئی کرامت دکھا دے کوئی بہت نیک ہے جیسے بہت ایسی کچھ ملتی ہیں صحابہ کی نفس حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ساریہ ایک کمانڈر تھا جن کو آپ نے لڑنے کے لیے بھیجا تو فوجوں کو شکست ہو رہی ہے تو دور سے حضرت مدینہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو وہ میدان جنگ دکھا دیا اور انہوں نے یہاں سے آواز دی ساریہ الی جبل جبل کی طرف چلے جاؤ ساریہ کہتے ہیں میں نے اس میدان جنگ میں عمر کی آواز اپنے کانوں سے سنی اور انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی تو صرف اللہ نے فتح میں بدل دیا یہ کم کم باتیں ہوتی تھیں آج کسی انسان کے ساتھ اس طرح کی جو بات رکھے کرامت ہے وہ تو سوتے ہی نہیں ہے وہ تو ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں وہ تو کبھی بے وضو نہیں ہوئے دس اینڈ دیٹ یہ صرف ایگزیجریشن ہے اگر کہیں نظر بھی ہے اس بھی لبڑ کے چھوڑ دے اسی سے شخصیت پرستی ہوتی ہے اسی سے پھر شرکت ہے تو اللہ کے نبی کی جو باتیں وہ ہم اپنے ایک دوسرے کے اندر نہیں ڈھونڈ سکتے لیکن یہاں سے جو بات پتا چلی وہ یہ ہے پانی کا ڈھونڈنا یہاں اصل آپ نے غور نہیں کیا لفظ کے التماس سلوتو پانی نہیں ہے تو بیٹھ کے پانی نہیں ہے پہلے ڈھونڈیے شاید مل جائے گاڑیوں میں بعض دفعہ پینے کا پانی رکھا ہوتا ہے بوٹل میں ادھر چلے جائیں کسی پبلک ٹوائلٹ میں چلے جائیں پانی نہ ملے تو اور بات ہے لیکن پانی ڈھونڈنا لازم ہے پھر اس کے بعد الماء الذي يغسل به شعر الانسان جس پانی سے آدمی کے بال دھوئیں یعنی وہ بھی پاک ہو گندے پانی سے وضو نہیں ہوگا شعر کہتے ہیں بالوں کو ہیئرس ٹھیک ہے انسان کے بال کیسے دھوئیں گے وعنہ رضی اللہ یعنی حضرت انس سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق حلق راسہ جب آپ نے منڈوایا اپنا سر یعنی سر کے بال منڈوائے حج کے موقع پہ کانا تھے ابو طلحہ اول من اخذ من شعره تو ابو طلحہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کے بال اٹھا لیے اب آپ دیکھیے کہ اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی وہ سارے ارکان ادا کیے جو دوسروں نے کیے آپ کو تھا کہ مرد عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی کیے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے آپ کے کٹے ہوئے بال اٹھا لیے یہ کیا تھی محبت تھی نا اب اللہ کے ابو طلحہ نے یہ بال اٹھا لیے تو پتا چلا کہ بال پاک ہے نا پاک چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اس کو بالکل نہ دیتے ٹھیک ہے پھر دوسری بات ہے کہ انہیں دھونے کے لیے جو پانی اس میں رہ گئے گیلے بال تھے نا تو وہ بھی تو پاک تھے نا اچھا پھر یہاں تھوڑی سی بات کر لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اٹھا سکتے ہیں تو پھر آج بھی کسی بزرگ کے بالوں کو اٹھا لیں نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہے تیسرا سوال بنا لیجئے کہ کیا آج بھی اللہ کے نبی کے بال کہیں موجود ہیں کیسے موجود ہیں اور جو تصویریں خوبصورت کھینچی جاتی ہیں اور غلام میوزیم میں وہ کیا اس وقت اس طرح کی تصویریں یا ایسی چیزیں تھیں ان سب سے بچیے دیکھیے آپ کو کئی ایسی ای میلز اور میسیجز عام کیے جائیں گے یہ حضرت عائشہ کا گھر ہے یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے یہ جبوتر اور کلر تصویریں ہوتی ہیں حیرت کی بات ہے کہ اس دور میں کیمرہ کون سا تھا جو تصویروں کو کھینچے اور بل فرض وہ سب ٹھیک بھی ہو تو وٹ ایلس قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے یہ ہمیں ہدایت نہیں دے سکی تو میں بی بی فاطمہ کے گھر کی وہ پتھریلی دیواریں ہدایت دیں گی ان چیزوں کو اوور لک کرنا چاہیے اس طرح بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا جوتا بنا لیتے ہیں کس نے دیا کہاں سے آئے اتنا فینسی جوتا ہے وہ جس کا عموماً نقش عام کیا جاتا ہے تو جب امت جو نا عمل کرتی ہے نا تو اس وقت ان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جو عمل سے دور ہوتے ہیں نا پھر وہ کہتے ہیں کوئی سہارا تو مل جائے جس کی بنیاد پہ ہم کل اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ہمارے لیے دین کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے. اگلا باب دیکھیے, اذا شرب القلب فی اناء احدکم, جب پی جائے کوئی درندہ یا کتا پانی کسی برتن میں سے, یعنی جب کتا برتن میں یا منہ ڈال جب کتا برتن میں منہ ڈال کر پی لے تو کیا کیا جائے گا؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سات مرتبہ دھویا جائے گا. یہ آپ سب دہرا لیں, ہو سکتا راہ چلتے کسی کتے سے واسطہ پڑ جائے اور کوئی آپ کے نیبر والوں کا کتا جو ہے وہ آپ کے کسی برتن کو چھو جائے جو آپ کے باہر پارک میں یا لان میں رکھا تھا, تو کیا کریں گے؟ دہرائیے کا ساتھ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعاً, جب کتا تمہارے کسی کے برتن میں سے پی لے تو چاہیے کہ اس برتن کو سات مرتبہ دھوئے. اور سات مرتبہ دھونے کی بھی ڈسکرپشن آگے آتی ہے کہ پہلے مٹی میں دھوئیں, مٹی سے دھوئیں گے اور اس کے بعد پانی سے. کیوں؟ آج دیکھیے سائنس نے بتا دیا کہ کتا جو ہے نا اس کا جو تھوک ہوتا ہے نا اس کے اندر ایسے زہریلے جراثیم ہوتے ہیں جن کو صرف مٹی جو ہے پاک کر سکتی ہے. اللہ کے نبی کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ تو طب نہیں جانتے تھے, آپ ڈاکٹر نہیں تھے, آپ حکیم نہیں تھے, ہاں؟ تو مٹی سے جب اس کو کر لیں گے تو پھر اس کے بعد پانی سے. اب دیکھیں جو کتا لورز ہیں وہ کیا کہیں گے, واہ کتا اللہ نے بنایا. تو اللہ نے بنایا, اسی نے بتا دیا. بلی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ بلی ناپاک ہے, نجس کا نہیں, انہ من التوافین, یہ تو تمہارے ارد گرد طواف کرتی رہتی ہے, اس سے بچوں کے کیسے, یہ تو گھر کے ہر برتن میں منہ ڈالتی ہے. تو بلی نہیں نجس, بلی کا آپ بھی بلی کا سب پی سکتے ہیں کہ برتن رکھ لیں. آگے آئے گی طہارت کے پانی کے مسائل تو اس میں پڑھیں گے. تو بلی کا اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اٹس اوکے, لیکن کتے کے بارے میں اسلام کا نظریہ بہت سخت ہے, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو سات دفعہ دھویا جائے گا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کانت الکلاب تبول. دیکھیں آپ کو یہاں اب یہ بھی ایک اور بھی وضاحت مل رہی ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے دور میں کیا ہوتا تھا, تھے کتے تبولو پیشاب کر دیتے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے جو تھے وہ آتے تھے تو پیشاب کرتے تھے. وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. یعنی کتے آتے تھے مسجد میں اور صحابہ کرام وہاں کسی جگہ پر پانی نہیں چھڑکتے تھے. اب اس کو سمجھیں, یہ تو دونوں کنٹرڈکشن لگ رہا ہے. ادھر کہا گیا کہ کتا منہ ڈال دے تو آپ اس کو دھوئیں گے سات دفعہ, یہاں کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں بھی آتے تھے تو کچھ نہیں کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ تھا, ٹھیک ہے؟ ابھی یہ سارے حکم کام نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ مٹی کے اوپر, کچی مٹی کے اوپر اگر کتے نے کچھ کر دیا تو مٹی تو پاک کرتی ہے. ہم نے بھی تو مٹی سے اس برتن کو دھونا تھا, تو اللہ نے مٹی میں یہ صلاحیت رکھی. بعض دفعہ آپ میں سے کوئی وہم کرتا ہے, ہم باہر گئے ہمارے ابائے نیچے لگ گئے, کوٹ لگ گئے, جوتے لگ گئے, وہاں تو کتے بھی پھرتے ہیں, اٹس اوکے. حدیث میں آتا ہے کہ راہ چلتے اگر کپڑے کو بھی کچھ لگ جاتا ہے آگے جاؤ گے جھڑ جائے گا, پاؤں میں مٹی میں کوئی گندگی ہے, کتے بھی گزر گئے, اوپر سے تھوڑی دیر دوسرے گزریں گے تو راستے پاک ہو جاتے ہیں. لان ہے, پارک ہے, لوگ بات وہم کرتے ہیں کہ جی ہاں کتے گزرتے ہیں, تو مٹی کا معاملہ فرق ہے. ہاں کسی کا گھر کارپیٹ ہے اس کو تو پھر بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو لیا جائے گا. تو بہرحال آپ یہ دیکھ لیجئے ساری چیزیں جو ہم سب کے سامنے ہیں. کوئی سوال اس سے متعلق آپ کے ذہن میں ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ آگے اب ٹاپک چینج ہوگا. کلیئر ہے مسئلہ؟ چلیے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. جی آپ جی اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے, یہ کوسچن ان کا اچھا ہے کہ راہ جاتے کتا چھوتا ہے تو کیا کرے, چیک کیجئے کہ کتے کی کیا جگہ چھوئی ہے. اگر اس کی صرف سکن چھوئی ہے اور آپ کے کسی اوپر کے کپڑے پھٹ سکے, کتا منہ ڈال دے یا منہ اس کا لواب لگ جائے, کوئی گیلا پن آ جائے, پھر ریورٹ کر, پھر اسے سے دھو لیجیے, ٹھیک ہے؟ چلیے اتنا کافی آج کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے سیکھنا سمجھنا. چلے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جزاك الله خير واحسن الجزاء ساتھ الحمد لله بہت ہی خوبصورت اور پریکٹیکل چیزیں تھیں نا آج کی بھی احادیث جو تھیں الحمد لله الحمد لله تو چلیے ہم جلدی سے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آج حدیث نمبر 129 سے اسٹارٹ کیا تو اس میں ہمیں کیا پتا چلا کہ دیکھیں ایک نماز جو ہے وہ اگلی نماز تک کہ گناہ جو بھی ہم سے مجھے بہت ہی اچھی یہ بات لگی کہ پریکٹیکل ٹپ نا کہ اگر ہم اس طرح سوچیں ہے نا کہ ہم انسان ہیں نا ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر ہم جس طرح ساتھ نے کہا کہ ہم لسٹ بناتے جائیں چلے اگر ہم نہیں بھی لکھتے لیکن ایٹ لیسٹ ہم سوچیں تو صحیح نا کہ کبھی دل میں وسوسے آتے ہیں کچھ آتے ہیں تو اگلی نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے سوچیں اپنے ان کو اور یہ کریں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے معافی مانگنی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پریکٹیکلی اس کو ہم اپلائی کریں تو انشاءاللہ وی نیڈ ٹو تھنک وٹ وی ڈیڈ رانگ بالکل وہی نا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا اگر ہم سوچیں گے نہیں ہم انکانشیسلی وہ کرتے جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت بس اچھے ہی کام کریں نا اچھی بات شیئر کرنی چاہیے بالکل یہ بھی بات اس حدیث سے ہم نے سیکھی تو اپنے عمل کے لیے بات لی کہ جو بھی ہم یہاں پہ سیکھیں اپنی کلاس میں ضرور کسی کے ساتھ شیئر کریں وہ قرآن میں بتایا نا کہ سورت بقرہ کی وہ آیت ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو کچھ ہمیں ہدایت ملی یا ہم نے کچھ سنا ہم اگر اس کو چھپائیں تو ان پہ نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پہ تو کتنی بڑی وعید ہے نا وہ تو ہمیں اس سے بچنا ہے تو ہمیں جو بھی سیکھنا اس کو ہم نے آگے بتانا ہے اس کو ہے نا تو اس کے لیے کہ پہلے ہمارا اپنا نالج ساؤنڈ ہونا چاہیے نا اچھا پھر آگے والی جو حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وضو میں ناک صاف کرنا اور پھر یہ کہ استنجا کرنا ہے تو طاق میں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس کی وجہ پوچھے تو کتنی پیاری ہے نا کہ اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وتر بھی اسی میں نا کہ طاق میں تو یہ بھی پریکٹیکل ٹپ استاذہ نے دی کہ کوئی بھی ہم کام کریں تو ہم اگر اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تین دفعہ تو اس نیت سے کریں تو وہ بھی ہمارا اجر ہے نا تو اس میں کہ پھر یہ کہ سوال نہیں کرنا نا کہ کیوں تین دفعہ کیوں بس جو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تو ہم نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر آگے والی جو حدیث تھی استنجا میں طاق ڈھیلے لینا وہی والی بات کے تین لینے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ سونے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو پھر پہلے ضرور اپنا ہاتھ ضرور دھوئیں نا ٹھیک ہے نا یہ چیز ہم نے خود بھی کرنی ہے انشاءاللہ اس پہ پریکٹیکلی کہ وضو کرنے سے پہلے بھی اپنے ہاتھ دھو لیں یا کسی چیز کو ٹچ کرنے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لیں نا پہلے انشاءاللہ تو پھر آگے والی جو حدیث تھی اس سے ہمیں کیا سیکھا کہ دیکھیں اس سے ہمیں حضرت جو عبداللہ بن عمر تھے ان کا کتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کس طرح سے اہتمام کرتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر ساتھ ہی اپنے لیے دعا کر لیا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ محبت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم ہر کام میں کوشش کریں کہ سنت کے مطابق جو ہم نے سن لیا پڑھ لیا اسی کے مطابق کریں نا سنتوں کا اہتمام کریں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تو اس سے دیکھیں ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جوتوں کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں سنتوں کا اہتمام کرنا بالکل نہیں نا کہ ساکس کے اوپر سے کر سکتے ہیں جوتے اتارنا ضروری ہوں گے اگر ہم نے ساکس پہن کے کر لیا تھا تو پھر وضو کر کے ساکس پہنی تھی تو ساکس کے اوپر سے ہم مسح کریں گے جوتوں کے اوپر سے نہیں نا الحمدللہ اور پھر یہ والی حدیث جو ہے آگے والی کہ ہر کام جو ہے ہم نے رائٹ سائڈ سے کرنا ہے نا تو اس حدیث کا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہوم ورک بھی ہمیں ملا ہے نا کہ ہم نے اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے لگا لیں بھی بچوں کو سکھانے کے لیے بہت ضروری ہے نا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ ہے لیفٹ ہینڈ سے کام کرواتا ہے نا کچھ چیزوں کی ایکسیپشن ہے اس کے علاوہ باقی ہر کام ہمیں کیا کوشش کرنی ہے جس نے بنایا اس نے بتایا کہ رائٹ ہینڈ سے کام بالکل یہ بڑا اچھا لوگ مانگتے ہیں نا لاجک مانگتے ہیں بھائی اس کی کیا لاجک ہے ویسے تو مانگنا ہی نہیں لیکن اس کا یہ بہت اچھا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں ہی نوز دا بیسٹ جیسے ہمیں بتا دیا
تو یہ مثال بھی مجھے بہت ہی پیاری لگی نا کہ جوتا اگر رائٹ پاؤں کا جوتا ہم لیفٹ میں نہیں نہ پہن سکتے تو جس طرح وہ اگر پہنیں گے تو انکمفرٹیبل ہوں گے تو ہم سنتوں کو چھوڑ کے ہم جو ہماری زندگی میں جتنے بھی انکمفرٹ ہیں جو ہمارے مسائل ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم سنتوں سے دور ہیں نا تو وہ ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اور پھر جب نماز کا وقت آ جائے اگلی والی حدیث سے ہم نے کیا سیکھا کہ پانی کو تلاش کرنا ہے نا اور پھر معجزوں کی ہمیں حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ نہیں کہ بس نہیں ہے پانی تو پھر ہی کر لیا پانی کو ہم نے ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے نا ابھی تو اس طرح کے حالات ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس میں سے ایک اور بات کہ معجزے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کا کیا کہ نبیوں کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے ان کا اگر آج کوئی ہمیں کہے کوئی جیسے یہ لوگوں نے بزرگ بنائے ہوئے ہیں معجزے ہیں تو ان کی کوئی حقیقت ہے کہ کسی بزرگ نے نہیں ہے نا کیونکہ اس کا تعلق نبوت اور اس کے ساتھ ہی تھا تو نبیوں کے ساتھ ہی تھے تو اس پہ ان چیزوں پہ پھر یہ بھی ہمارا ایمان سٹرونگ ہوگا تو ہم اس بات پہ کریں گے نا تو اس کو بھی عام کرنے کی بھی ضرورت ہے اس طرح کی حدیث کو اور پھر یہ کہ بال جو ہیں وہ پاک ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ جو کتنی یہ بھی کامن چیز ہے نا اس طرح کی آپ کو بہت سارے ای میلز اور میسیجز آتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یا ٹھیک ہے وہ چیزیں لیکن اس سے کیا ہمارے کوئی فائدہ پریکٹیکلی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا محبت ان چیزوں سے تو نہیں ہے محبت تو ہمیں عمل سے دکھانی ہے اپنے ہے نا تو اس کو بھی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اوور لک کریں کبھی بھی ان چیزوں کو فارورڈ نہ کریں نا جب تک ہمارے پاس کیونکہ اسلام تو وہ دلیل کا دین ہے نا تو یہ بہت ہی پریکٹیکل ٹپ ہے یہ بھی بہت کامن ہے آج کل یہ جو عمل سے دور ہوتے ہیں وہ سہارے ڈھونڈتے ہیں بالکل شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں نا اچھا پھر ایک اور جو پریکٹیکل ہم لاسٹ والی دیکھ لیتے ہیں کہ کتا جب کسی برتن میں جھوٹا ہو اس کا پانی سنت پر عمل کرنا ہی محبت ہے بالکل تو اس پہ وہ کیا ہے وہ اگر کتا کسی میں ڈال دے تو وہ ناپاک ہے نا اور اس کو پھر پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے برتن کو 7 times واش کرنا ہے وہ بھی نا مٹی سے بھی اور مٹی سے کیونکہ اس میں وہ اس کو کر دیتی ہے اس کے جو جراثیم ہے مٹی ہی ختم کر سکتی ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا اور یہ کہ اگر ٹچ کر جائے تو پھر بھی نہ پاک اگر کتا ٹچ کر جائے یہ بھی بہت ہی پریکٹیکل ہے نا ان ملکوں میں رہتے ہوئے تو ہمیں ہر ایوری ڈے ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ اگر کتے نے آپ کے کپڑوں کو ٹچ کر دیا تو وہ ناپاک نہیں ہے انلیس کہ اس نے اپنا جو اس کا سلائیوا ہے اس کا تھوک ہے وہ نیلاب اس کا نہیں لگا تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے پھر اس کپڑے کو دھونا ہوگا ٹھیک ہے نا ادروائز نہیں ہے تو یہ بھی الحمدللہ سبحان اللہ امیزنگ کریٹر ہو ناٹ اونلی کریٹڈ اس بٹ گیو اس ان ایکسلنٹ وے آف لائف ایز اے مسلم الحمدللہ رب العالمین تو جزاکم اللہ خیر آپ کی ماشاء اللہ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن سے پتہ چلتا ہے بڑے غور سے سنتے ہیں اپنے نوٹس دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل دونوں میں برکت دے جتنا بھی ٹائم آپ کا اوپر ہوا اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو آپ کی حدیث نمبر آپ نے نوٹ کیا ہے کیونکہ جو آپ نے یاد کرنی ہے اس کو سب نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا اپنا ہوم ورک لکھ لیں حدیث نمبر تھی 133 اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سب یاد کریں گے ٹھیک ہے نا جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ